رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الف الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن ضلّه فهو البعید الترید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولا صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی شب کو نسبت ہے، مناسبت ہے، تعلق ہے اس مبارک و مقدس رات کے ساتھ کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا، اللہ کی ساری مخلوق کے امام، سید الانس والجن، سید ولد آدم، یوم القیامہ حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سفر معراج اور سیر معراج کے ساتھ. میرے بزرگوں دوستو، ہم اس طرف نہیں جاتے کہ یہ کس تاریخ کو واقع ہوئی، لیکن اس طرف جاتے ہیں کہ یہ واقع ہوئی ہے. شک کی وادیوں کی بجائے یقین کی وادیوں کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ ہی شکی اور یقین رکھنے والوں کے درمیان امتحان کا درجہ رکھتا ہے. اور قرآن کریم نے بارہا کہا کہ ہم نے اس واقعے کو چلایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو آزمائش بنائیں گے، امتحان بنائیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس کے دل کے اندر ہمارے حبیب کی عقیدت اور ہماری قدرت کا جو زور ہے اس پر یقین ہے، اور کون ہے جو ہمارے حبیب سے بغض اور ہماری قدرت سے بیزاری رکھتا ہے. ان دونوں کے درمیان ہم فرق کریں گے. تو واقعہ معراج، جہاں ایک بہت بڑے اعزاز و اکرام ہے جس کی انتہا تک کوئی فرد بشر نہیں پہنچ سکتا، وہیں پر اہل حق اور اہل باطل کے درمیان، شک رکھنے والے اور یقین ایمان رکھنے والوں کے درمیان ایک خوبصورت مقابلہ اور امتحان ہے. کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ کے اختیار اور اللہ رب العالمین کی قوت باہرہ پر یقین کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو منزلت، جو مقام، جو بزرگی اس شب میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اس کی شک کی وادیوں میں الجھنے کی بجائے اپنی آنکھوں کو اس یقین کے سفر کے سامنے وہ جھکانے والے ہیں، وہ خوشبخت اور نیک سعید اور لوگ ہیں جن کو خدا اس واقعے کی خوشی اور اس میں ہونے والے اعزازات اور اپنے محبوب کو ملنے والی عظمتوں کے یقین کے ساتھ جن کے دلوں کو معمور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے صاحبان یقین کے ساتھ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قدرت پر کامل بھروسہ اور یقین اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اعزازات، کرامات اور ان کی بزرگی کو قبول کرنے والا دل اور اس کو بیان کرنے والی زبان ہمیں اللہ عطا فرمائے. سیر معراج یہ اتنا عظیم موضوع ہے اور اس میں موجود پیغامات، انعامات اور معلومات ایک مسلمان کو دین سے جڑنے کے لیے اور دین سے وابستہ رہنے کے لیے وہ ضروری باتیں ہیں کہ جس کا احاطہ ایک نشست میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یوں سمجھیے کہ سفر معراج کو پوری زندگی بندہ بیان کرتا رہتا ہے، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی کلمے کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں، کبھی نماز کی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی کسی اور موضوع سے متعلق، یعنی ہم اپنی زندگیوں میں جتنے کمالات بطور عبادات کے اور جتنے ذکر بطور دین کے بیان کرتے ہیں وہ تمام سمیٹ کر واقعہ معراج کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے کمالات کو ذکر کرنے سے ہماری زبان آری رہتی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ نشست اتنے طویل وقت کو محیط نہیں ہو سکتی، اور میں پہلے بتا چکا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں کہ ایک نہیں کئی درس بھی اس موضوع پر ہو جائیں تو ایک ایک یعنی نکات کے اوپر گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے، اس کی معلومات، اس کے عرفان، یعنی اللہ جس کے سینے کو جتنا کھولے اور علماء ربانیین سے استفادہ وہ جتنا کر سکے محبت و شوق کے ساتھ، تو پھر ایک ایک موضوع یعنی یہ سفر مبارک جو ایک طویل سفر ہے، اس کے سفر، اس کا ایک صرف ظاہری سلسلہ کہ کہاں سے کہاں تک پہنچے، یہ خود کئی محفلوں اور کئی گویا کہ نشستوں اور کئی صفحات پر محیط یہ ایک بحث ہے۔ پھر ان واقعات کے اندر جو جو چیزیں اس سفر کے دوران جو جو چیزیں ہوئی ہیں، جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آنا جانا صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سرکار کا معجزہ ہے جو صرف آپ ہی کو نصیب ہوا، آپ کے علاوہ کسی کو نہ مل سکا اور نہ عقل انسانی اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اپنی تفسیر شریف میں، وہ بات کرتے ہیں اس موضوع کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، اجمال اس کا ذکر کرنے کے لیے۔ سراج الہند امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر سورہ دہا اور سورہ علم انشرح، یہ دونوں صورتیں ساتھ میں چلتی ہیں نا، کہ پہلے وہ دہا آتی ہے اس کے بعد علم نشرح آتی ہے، ان صورتوں کی مطابقت کو آپ نے ذکر کیا کہ پہلے سورہ دہا اتری اور پھر سورہ علم نشرح اتری۔ فرمایا اس میں مطابقت یہ ہے، اس میں تعلق یہ اور کنیکشن یہ ہے کہ سورہ دہا کے اندر حضور کی ظاہری نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور سورہ انشرح کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کمالات کا ذکر کیا گیا کہ جو آپ کے باطن میں عطا کیے گئے، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی پاک کو ملنے والی نعمتیں اللہ کی جانب سے دو قسم پر ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی نعمتیں جو حضور کو ملی ہیں اس کا مکمل ذکر سورہ دہا کے اندر کیا گیا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا۔ اس سورت پر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، وقت رہے گا کہیں پر تو ان سورتوں کی تفسیر پر بھی ہم گویا کہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی کرامات اور عزتیں، وہ نعمتیں دو قسموں پر ہیں میرے دوستو بزرگو، اس کو اگر ہم سمیٹ کر بیان کریں اور اس کو بطور خلاصہ کے بیان کریں تو دو قسموں پر ہیں، ایک ظاہری نعمتیں جو لوگوں کو نظر آئی اور ایک باطنی نعمتیں جو لوگوں کو نظر آ ہی نہیں سکتی، اور نہ قریب سے قریب بندہ اور بزرگ سے بزرگ شخص اس کے اشارے کو بھی پا سکتا ہے، یعنی اس کے کمال کو بھی پا سکتا، ایسا کوئی نہیں۔ فرما ظاہری نعمتیں کون سی ہیں؟ فرما جو سورہ دہا میں ذکر کی گئی ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی نہیں تھے تو ہم نے آپ کی سرپرستی فرمائی، آپ نے جب دین کا کام شروع کیا تو مال کم تھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو تنہا پایا تو ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ دیکھا تو ہم نے راستوں کو کشادہ کر دیا۔ تو آپ کی اعلان رسالت کا معاملہ، آپ کے بچپن کا معاملہ، آپ کی جوانی کا معاملہ، اور جس وقت دین متین کی خدمت کو آپ نے شروع کی تھی اس وقت اور اعلان نبوت سے پہلے جو تنہائی، یعنی تنہا رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین اور شوق الہی کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے جو حضور مستعد اور اس پر بیدار رہتے تھے، اس کا مکمل ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ دعا میں کیا، اور سورہ علم نشرح کے اندر حضور کی باطنی انعامات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں اس کا ذکر سورہ علم نشرح کے اندر کیا گیا ہے۔ آپ بڑی پیاری بات ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو اپنے کلام سے شرف بخشا کہ ہم کلامی ان کو عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے تنہائی کا دوست اللہ تو نے بنایا اپنے اعتبار سے، خلیل تنہائی کے دوست کو کہتے ہیں. اللہ کے لیے مانا تنہائی کا جچتا تو نہیں، لیکن تنہائی کا دوست سے مراد وہ جو انتہائی مخلص ہوتا ہے اور اپنا ہوتا ہے. اور خلیل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو تنہائی کا دوست ہوتا ہے، جو سب سے کٹ کر بندہ تنہائی میں جس سے باتیں کرتا ہے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے اس بات کا ربط آپ ذرا ذہن میں رکھیے. آپ فرماتے ہیں حضور کو ملنے والی نعمتیں میں پھر یاد دلا دیتا ہوں، دو قسم کی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. جو حضور کو ظاہری انعامات ملے اس کا ذکر سورۃ دعا میں کیا گیا، اور باطنی انعامات جو ملے اس کا ذکر سورۃ المشرح میں کیا گیا. اور اس میں کوئی شک نہیں اہل تحقیق کے نزدیک کہ باطن ظاہر سے زیادہ روشن ہوا کرتا ہے. ظاہر کم کشادہ ہوتا ہے، باطن زیادہ کشادہ ہوتا ہے. ظاہر کے لیے کشادگی کی حد ہوتی ہے، باطن کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی. اس بات کو ہر طالب علم اور علم سے تعلق اور حقیقت کو پسند کرنے والا شخص اس بات سے اگری ہے کہ ظاہر کے مقابلے میں باطن بڑا وسیع ہوتا ہے، ظاہر کے مقابلے میں باطن کی بڑی وسعت ہوتی ہے. تو حضور کو ملنے والی نعمتیں دو قسم کی، بعض ظاہری بعض باطنی. ظاہری نعمت سے مراد وہ جس کو لوگوں نے سیرت کے پنوں پر دیکھ لیا، حالات میں غور کر لیا، حضور کی پریکٹیکل لائف کے اندر، آپ کی بایوگرافی، آپ کی سیرت کے اندر وہ چیز نظر آ گئی. فرمائیے ظاہری انعامات تھے. اور فرمایا باطنی انعامات وہ ہے جو صرف حضور ہی محسوس کرتے ہیں، جس کو قرآن نے بطور اشارے کے ذکر کیا. یہ کیسے کمالات ہیں، مجھ جیسا ایک چھوٹا آدمی کیا بات کرے گا. شاہ عبدالعزیز صاحب اسی بات کو آگے چلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں انعامات، یعنی ظاہری انعامات سورہ دعا میں ہیں، اور باطنی انعامات جو حضور کا ہی خاصہ ہے وہ سورہ المنشرہ کے اندر ذکر کیا گیا. ان دونوں کا کنیکشن معراج کے ساتھ کیا ہے، ذرا سنیے. شاہ عبدالعزیز صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں حضور کا ایک سوال بڑا مشہور ہوا ہے. سیرت کی کتابوں میں میرے دوستو بزرگو، حدیث کی کتابوں میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ ہمارے نبی پاک نے اللہ سے ایک درخواست کی تھی اور کہا تھا، یا اللہ تو نے ہر نبی کو ایک خاص شرف سے نوازا ہے، ایک مقام اور عزت تو نے ہر نبی کو عطا فرمائی ہے. کیسے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی پاک نے خود اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، یا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، سبحان اللہ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنایا، یا اللہ تو نے حضرت داؤد کے لیے سنگلاخ پہاڑوں کو نرم کیا اور لوہوں کو ان کے ہاتھ پر موم کر دیا، ان کی زبان میں تو نے یہ تاثیر کی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو زمانہ معلق ہو جاتا تھا، ان کی زبان کی یہ تاثیر تھی کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے منجمد ہو جاتے تھے، جس طرح کے رک گئے ان کے بدن میں جان نہیں. تو یا اللہ تو نے موسیٰ سے ہم کلامی کا شرف دیا، تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنایا، تو نے داؤد کے ہاتھ پر لوہے کو موم کر دیا، آواز میں ان کی یہ تاثیر دی کہ جب وہ کلام کرتے تو ہر چیز ساکت اور جامد ہو جاتی تھی. یا اللہ تو نے حضرت سلیمان کو بادشاہی عطا فرمائی، مجھے کیا دیا تو نے. یہاں پر رک کر شاہ صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمائیے یہ سوال حضور کا کرنا بتاتا ہی یہی ہے کہ یہ معراج سے پہلے کا سوال ہے. یہ کنیکشن بہت بنیادی حضرت شاہ صاحب نے ذکر کیا. میرے دوستو اس مسجد میں تقریباً 20واں یہ سال ہوگا معراج شریف کو بیان کرتے ہوئے، لیکن آپ دیکھیے یہ باتیں ہم نے پہلے کبھی نہیں کہی، کیونکہ سفر معراج اور واقع معراج کی گہرائی اور گہرائی اتنی ہے کہ آپ بڑھ بڑھ کر بزرگوں کو پڑھیں گے تو ایک نکھری بھی بات آپ کو نظر آئے گی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو میرے دوستو بزرگوں اب آپ دیکھیے سرکار کا یہ سوال، اس کو ذرا کیچ کرنے کی کوشش کریں، اس پر ذرا ذہن کو توجہ کریں کہ آپ کا ذہن اس بات پر اپلائی کرے اور اس پر غور کرے کہ یہ میں بات آپ سے کیا کر رہا ہوں. میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر کے بات جاتا ہوں آگے، کیونکہ بڑی انعام والی بات ہے، توجہ کریں. شاہ عبدالعزیز صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، پوری سیرت کا اور مقام مصطفیٰ کے خلاصے کو لفظ میں لیتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کو اللہ کی جانب سے ملنے والے انعامات دو قسم کے، ایک وہ ہے جو ظاہر میں ہے، جو سیرت کے پنوں میں نظر آ جاتا ہے، جو واقعات میں پڑھ لیا جاتا ہے، اور ایک انعامات وہ ہے جو باطنی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باطن ظاہر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ظاہر کی حدودیں کم ہوتی ہیں، باطن بغیر حدود کے ہوتا ہے، وہ بڑی وسعت کو رکھتا ہے. تو ظاہر حضور کے ظاہری انعامات کو سورہ والضحیٰ میں بیان کیا گیا، سرکار کے باطنی انعامات کو سورہ المنشرح میں بیان کیا گیا. فرمائیے دو انعامات کو سن کر اب خاموش ہو جائیے، بات آگے آئیے. سرکار کا ایک سوال تھا جو اللہ کی بارگاہ میں درخواست تھی کہ اللہ تو نے اپنے ہر محبوب نبی کو ایک شان عطا فرمائی،
حضرت موسیٰ سے تو ہم کلام ہوا، حضرت ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا، حضرت داؤد کو تو نے خوبصورت لحن عطا فرمایا، لوہے جیسی مضبوط اور مقوی چیز کو ان کے ہاتھوں پر تو نے نرم کر دیا، حضرت سلیمان کو تو نے پرندوں کی جناتوں کی بادشاہی عطا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں یہ سوال کرنے کی حاجت بتا رہی ہے کہ یہ سوال معراج ہونے سے پہلے ہوا تھا، اس لیے کیوں؟ فرمایا معراج کے بعد سرکار پر انعامات کی وہ بارشیں ہوئی ہیں کہ انبیاء کی جماعت کو اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ملا. سبحان نبی ہمارے بڑی شان والے، بولیے سبحان اللہ. سبحان کیا بات لکھ دی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے. سراج الہند واقعی میں امام ہوتا ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، واقعی معراج نہ ہوتا میں آج پوری تقریر ان کی زندگی پر کرتا کہ اللہ نے کیا کمالات ان کو عطا فرمائے. بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے کہ کلام الامام ہے، امام الکلام ہے، کہ باتوں کا امام اماموں کی بات ہوتی ہے، یعنی باتوں میں کلاموں میں امام اماموں کا کلام ہوتا ہے، بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوا کرتی ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جو بر صغیر کے اندر چاروں سلسلہ طریقت کے بھی وارث ہیں اور چاروں سلسلہ فقہ کے بھی وارث ہیں، اہل سنت کے امام کمال کی بات کر گئے. فرمایا حضور کا رب کی بارگاہ میں یہ درخواست کرنا کہ مجھے کیا دیا؟ موسیٰ کو کلام کی توفیق عطا فرما دی، حضرت داؤد کو یہ عطا فرما دیا، حضرت موسیٰ کو یہ عطا فرما دیا، حضرت ابراہیم کو یہ عطا فرما دیا، مولا مجھے کیا دے دیا؟ فرمایا یہ سوال بتاتا ہے کہ معراج سے پہلے کا یہ خیال ہے، معراج سے پہلے کی یہ بات ہے، معراج سے پہلے کا یہ لہجہ ہے، اس لیے کہ جب حضور کو معراج کرا دی گئی تو انعامات باطنی اتنی ہوئی ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی انبیاء کو نہیں ملا جو زمان مصطفیٰ کو ایک ہی رات میں اللہ نے عطا فرمایا. اور یہی بات ہے میرے دوستو کہ اور یہ واقعہ معراج آپ دیکھیے کہ واقعی میں اس میں سرکار کی افضلیت، سرکار کی اکملیت، سرکار کی اجملیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الائمہ امام الانبیاء ہونا، سید الرسل ہونا، سید الخلق ہونا، اور مجھے کہنے دیجئے شاہ صاحب کی بات مجھے پھر یاد آ گئی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہونا، کہ میں تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، یعنی یا رسول اللہ آپ کی شان تو ایسی ہے جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، اب میں کیا کروں، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ خلق کی آقائیت کا اظہار اور یہ شرف واقع معراج ہمارے آقا کو عطا ہوا، اور یہی سراج الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا مبارک فرمان کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ خالق ہے، حضور اللہ رب العالمین کی مخلوق اور خلق اور سید الخلق ہیں، ذات کے فرق سے ہٹ کر اگر عزت و توقیر میں دیکھا جائے تو بعضت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اس کے طرف سے لازم کرنے والی اگر کوئی ذات ہمارے لائق تعظیم اور محبت اور ادب ہے تو وہ مصطفیٰ کریم ہے. تو میرے دوستو بزرگ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلات و سلام، یعنی باتوں کو بھولنا نہیں ہے، آپ نے ایک ربط رکھنا ہے، کیونکہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں تو چہروں سے مجھے تاثر ملتا ہے کہ آپ کو پچھلی بات کتنی یاد رہے گی، آپ جلدی جلدی بات سمجھیں گے تو ہم آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ علماء کی محفل میں جو میں یہ تقریر کر رہا ہوں یہ 10 منٹ میں ہو سکتی ہے اور دوسری محفلوں میں یہ 3 گھنٹے تک ہو سکتی ہے، اس لیے کہ چہرے کے تاثرات اگر یاد نہ رہا رب سے ربط رکھیں، آپ آ چکے ہیں ماحول اور بقعہ نور کے اندر، آپ کون ہیں میں کون ہوں مجھے نہیں پتا، بس یہ سمجھیے کہ قیامت کا منظر ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے محبوب کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور یہی میدان محشر کے اندر ہوگا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے ساتھ کرسی لگائی جائے گی، ہمارے آقا خدا کے عرش پر بیٹھیں گے، ایک روایت ہے کہ عرش کے ساتھ کرسی لگے گی، اس پر حضور بیٹھیں گے اور حضور کی شان کو خدا خود بیان کرے. مجھے کہنے لگے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، حضور کی شان کو خدا بیان کرے گا؟ میں نے کہا حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کی شان کو خدا خود بیان کرے گا. قرآن کہتا ہے سورہ قمر کے اندر کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فرمایا اللہ کے سامنے جیسے اس کے شان شان ہے سامنے سے مراد مکان نہیں، جسم نہیں، کیفیت نہیں، کوئی ایگزامپل نہیں دینا، جیسے اس کے شان شان ہے. فرما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، حضور کے راستے پر چلنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، اللہ کے نظام کو سنبھالنے والے وہ غلامان مصطفیٰ رب کے سامنے اونچی کرسیوں پر بیٹھیں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور وہ کرسیاں ان کے قدر والے رب کے سامنے ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرما کرسیوں پر رب بٹھائے گا نبی پاک کی اطاعت اور اس سے محبت کرنے والوں کو، اور ان سے کہے گا چپ رہو، آج میں تمہاری تعریف بیان کروں گا. تو جب حضور کے نسبت سے حضور کے غلاموں کی شان کو خدا بیان کرے گا تو مجھے بتائیے مصطفیٰ کی شان کیسے بیان کرے گا؟ اور یہ غیریت نہیں ہے، حضور کی شان ہی تو خدا کی شان ہے نا. اور یہ تقاضا محبت ہے، محبوب کا ذکر اپنا ہی ذکر ہوتا ہے، اس میں غیریت نہیں ہوتی. تو یہی حضرت قرآن کریم نے بھی ذکر کیا کہ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب غم نہ کرنا ان کافروں کے تانے پر، آپ پریشان نہ ہونا، ہم نے آپ کو دے دیا مقام محمود. محمود کہتے ہیں جس کی واہ واہ کی جائے، حامد کہتے ہیں واہ واہ کرنے کو، اور حمد کہتے ہیں واہ کو. فرمایا کہ محبوب محمود تو ہوگا، حامد ہم ہوں گے، اور ذکر جو ہوگا وہ تیری ذات کا ہوگا، اور سامعین ہماری ساری خلق ہوگی. کیا بزم لگے گی میدان محشر میں کہ جس میں حضور کو کرسی پر بٹھایا جائے گا، شان رب خود بیان کرے گا، اور اولین اور آخرین سر جھکا کر مصطفیٰ کی نعتیں سن رہے ہیں. یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی کشادہ قلبی، یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں، میں میری اوقات کیا، یہ چھوٹا سے بچہ بھی بیٹھ کر اگر حضور کی شان بیان کرتا تو غلامی کی نسبت یہ تھی کہ ہم سب ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ، کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہم. تو میرے دوست و بزرگو، یہ شب معراج یعنی معراج کی رات، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرتبہ اور مقام ملا، میں اور آپ من و شما کیا حیثیت رکھتے؟ ہماری حیثیت تو یہاں کچھ نہیں ہے، تو کیا حیثیت ہوگی؟ اگر ہماری کچھ حیثیت ہے بھی قدرت کی نظر میں تو وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. ہماری بذات خود کوئی بساط نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو من و شما، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم کو آج کی شب میں ملنے والے انعامات اور بزرگی اعزازات کی اونچائی اتنی ہے کہ اس کا عشر عشیر، اس کا دسواں حصہ، عشر عشیر ایک محاورے کے طور پر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی گزر کے پر بھی، یعنی اس کی راہ گزر کو بھی کوئی نہیں پہنچ پایا. یہاں تک فرمایا کہ اس کے عشر عشیر کو جماعت انبیاء نہ پا سکی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اس لیے تو سارے انبیاء انتظار کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر، اور بتا دیا گیا جس کو کلام کا شرف دیا آج وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، جس کے لہن میں تاثیر دی ہے آج وہ تلاوت مصطفیٰ کی سننا چاہ رہا ہے، جنہیں ہم نے کائنات کے اندر، ہم نے پرندوں کے اوپر، ہم نے جناتوں کے اوپر، زمینوں کے پر غلبہ دیا، جن کا ایک خادم تخت بلقیس کو اشارے میں ہلا کر لے آتا ہے، آج وہ بھی مصطفیٰ کریم کے پیچھے سر جھکائے اور ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور دروازے پر ان کا استقبال کر رہا ہے. فرمایا یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. میرے دوستو بزرگو، میں صرف ان لوگوں کے لیے ایک بات عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، اہل علم سے تھوڑی سی معذرت کرتے ہوئے کہ میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن ہمارے وہ بچے، وہ دوست، وہ سادے دوست کہ جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک دو باتیں میں سرے دست ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ ایک پارٹ در پارٹ ہو جائے، یعنی ایک چیز ہم نے واضح کر دی. اب میں اپنے بچوں سے، جو اسکولوں کے بچے ہیں، کالج کے بچے ہیں، اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین علم نافع عطا فرمائے، تو سفر معراج میں کے بارے میں میں ان سے یہ قرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کائنات کی سیر کرائی ہے. وہ کیوں کرائی، یہ اب دوسرے مرحلے میں میں عرض کرتا ہوں، لیکن سر دست اس بات کو بچے سن لیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف، یعنی کعبہ شریف کی عمارت، وہ کالے غلاف والی مبارک عمارت، اس کے سراؤنڈنگ میں جو طواف کیا جاتا ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پر موجود تھے، سیدہ ام ہانی کے گھر. یہاں سے رات کے وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے براق، ایک سواری ہے اس پر، براق دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور براق برق سے مبالغہ ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور براق، آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ رفتار بجلی کی ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہوئے وہ کئی بجلیوں سے زیادہ رفتار رکھنے والا براق تھا، وہ رفتار بھی ایسے جو اپنی پوری طاقت سے وہ چلتا تھا، کیونکہ پہلی بات اس کے وجود میں اتنی رفتار تھی کہ وہ برق براق تھا، بجلی اگر سلو بھی چلے تو اپنی رفتار کو گویا کہ اچیو کرتی ہے، پہنچتی ہے، اگر وہ پورے پاور کے ساتھ ہو تو اور بات ہے. تو براق برق سے بنا ہے، یعنی بجلی کی طرح وہ رفتار رکھنے والا کئی گنا زیادہ، اگر وہ سست بھی چلتا تو بہت تیز جاتا، اس کی رفتار کو کون جان سکتا ہے، لیکن وہ براق تھا اور چلتا بھی پوری طاقت سے تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہلا قدم گرتا تھا. تو مجھے بتائیے کہ پہلے وہ اپنی پوری طاقت کو استعمال کرے اور نظر پر اپنے ہدف کو لگائے، جو اس کی نظروں کے سامنے ہدف ہوتا تو جو براق ہو اس کا ہدف کتنا طویل تک جائے گا. آپ خوردبین اور دوربین کو دیکھیے کہ اس کے شیشے کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو اپنے مرکز کو دور سے پکڑ لیتی ہے، ہماری آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ پکڑ سکے، کیونکہ اس کی طاقت، اس کی توانائی اور دیگر چیزیں جو اس میں شامل ہیں، وہ اپنے ہدف کو بہت دور سے کھینچ کر لے آتی ہے. تو براق تھا اور وہ دور سے جہاں اس کی نظر پڑتی وہیں پر اس کا پہلا قدم اترتا. تو مجھے بتائیے اس کی رفتار کیسے ہو سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام سے آپ کو اس براق پر بٹھایا گیا اور یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر کئی جگہوں سے ہوتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین کی سرزمین، قبلہ اول، آج کے دن کی برکت سے اللہ رب العالمین، اس شہر مبارک، بہت مبارک شہر، تصویروں میں دیکھتے ہیں تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس شہر کو مبارک ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز اب تک ویسے ہی موجود ہے. وہ انبیاء کا شہر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر. کبھی آپ یوٹیوب پر اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ گم ہو جائیں گے کہ جس کے مشاہدے کو دیکھنے سے بندہ پر اتنی رقت طاری ہوتی ہے، تو وہاں پر انوار و تجلیات کا نزول کیسے اللہ رب العالمین جل والا اس سرزمین کو ان شیطانوں کے وجود سے نجات عطا فرمائے، قبلہ اول کو اللہ نجات عطا فرمائے. میرے دوستوں، مسجد حرام سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا براق مسجد اقصیٰ پہنچا. مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کی امامت کرائی. سارے نبی جو حضور سے پہلے گزرے ہیں زمانہ بعثت کے اعتبار سے، یعنی جو باقاعدہ طور پر یعنی دنیا سے اور قاعدہ قانون کے حوالے سے موت کا ذائقہ چکھ کر اور روح حقیقی اور حیات حقیقی پا کر دوبارہ جب قبر میں تشریف فرما ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تمام، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بھی آسمانوں سے جلوگر ہوئے اور تمام نبیوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال مسجد اقصیٰ کے دروازے کے اوپر کیا. ہمارے نبی تشریف لائے اور آپ نے باقاعدہ انبیاء کی جماعت کرائی، انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے نمازیں پڑھی. کیا مقام ہے، نماز لینے جا رہے ہیں، نماز پڑھا کے جا رہے ہیں. کوئی یہ کہے کہ جبریل نے آپ کو کہا تھا کہ رکوع ایسے کرتے ہیں، میں نے کہا آج تو جبریل کے پیچھے کھڑا ہے کہ رکوع ایسے کرتے ہیں. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد پھر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف گئے. براق یہیں رک گیا، کیونکہ براق کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اوپر تک جاتا، اس کی طاقت یہ تھی کہ وہ زمین کی رفتار کو طے کرتا. اللہ نے ہمارے نبی پاک کے بدن کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ کا بدن بغیر کسی سپورٹ کے اور بغیر کسی سہارے کے خود اس نے عروج پکڑا. اور یہ عروج کیوں پکڑا، میں پھر ابھی آگے جا کر خواص کے سلسلے میں بات کروں گا کہ سرکار کا بدن مبارک بغیر کسی سواری کے خود یہ آسمانوں کی طرف گیا. پہلے آسمان پر حضور پہنچے، وہاں پر انبیاء سے ملاقات، دوسرے آسمان پر پہنچے وہاں پر ملاقات، تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں انبیاء سے ملاقات، چوتھے پر پہنچے وہاں انبیاء سے ملاقات اور مشاہدات، چھٹے پر پہنچے وہاں ملاقات اور مشاہدات، ساتویں پر پہنچے وہاں ملاقات اور مشاہدات، ساتواں آسمان نیچے رہ گئے، سرکار اور اوپر ہوئے. اب مقام آ گیا ایک جگہ جس کو قرآن نے سدرۃ المنتہا کہا ہے. سدرۃ المنتہا سے مراد کائنات وہاں ختم ہو جاتی ہے، یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سارے سیارے نیچے رہ جاتے ہیں، تمام معاملات نیچے رہ جاتے ہیں، یعنی ٹائم اور اسپیس سے ملی ہوئی یہ کائنات اب یہ نیچے رہ جاتی ہے. اس کے بعد کائنات میں ہی دور آخرت شروع ہوتا ہے، اور یہ کائنات جہاں ختم ہوتی ہے اس کا آخری حصہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا، منتہا بمانا اینڈ یعنی ختم، سدرہ بیری کا درخت ہے. اس میں کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد وہ درخت، وہ اسٹاپ، وہ جنکشن، وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کے احکامات پردہ غیب سے جبریل کے سینے پر آتے ہیں.
فرشتوں کے سینے پر آتے ہیں. اور کائنات کا جو نظام چل رہا ہے, فل مدبرات امرہ, کسی فرشتے نے سبزہ اگانا ہے, کسی فرشتے نے ہوا چلانا ہے, کسی فرشتے نے ماں کے پیٹ میں بچے کو زندگی دینی ہے, کسی فرشتے نے میرے دوست بزرگوں کائنات کے دیگر دیگر نظام کو چلانا ہے, تو وہ چار عظیم رسول فرشتے اس وادی کے پاس ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی جانب سے یہاں پر حکم نازل ہوتا ہے فرشتوں کی اس بڑی جماعت کو جس سے متعلق ہوتا ہے, پھر وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر یہ کائنات کا نظام چلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام سدرہ پر پہنچ گئے, اور سدرہ پر پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے آخری ایک اللہ رب العالمین کے بندے یعنی حضرت جبرائیل تھے, اب وہ بھی وہاں پر رک گئے. اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اس سے آگے اللہ کی وہ تجلیات اور وہ انوار ہے اور وہ نور ہے اور وہ طاقتور نور ہے جس کو میرا بدن برداشت نہیں کر سکتا. میں اگر اتنا طاقتور, میں روح الامین ہوں, قرآن نے کہا نا روح الامین, سورہ قدر کے اندر بھی اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین قدر کی رات کو روح کو اتارتا ہے, روح الامین, روح الارواح, یعنی تمام روحوں میں طاقتور روح جبریل امین کی روح ہے. آج جبریل امین بھی سدرہ پر رکتے ہیں اور نبی پاک سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا, میرے بدن میں, میرے جسم میں یہ طاقت اور توانائی نہیں ہے کہ میں وہ انوار, وہ طاقتور انوار جو اللہ کے انوار جلالیہ کا وہاں نزول ہو رہا ہے, میں اس کو برداشت کر سکوں, میں یہیں پر رک جاتا ہوں. حدیث کی کتابوں میں, تفاسیر کی کتابوں میں یہ جملہ آتا ہے کہ آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں اگر یہ انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو ایسے جل جاؤں گا جیسے بال جو ہے وہ آگ کے اندر جل جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو وہیں چھوڑا, بشر تو سارے ساتوں آسمان کے نیچے رہ گئے, اب فرشتہ سدرے کے نیچے رہ گئے, اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تنہا اوپر چلے گئے, عرش نیچے رہ گیا, کرسی نیچے رہ گئی, کعبہ نیچے رہ گیا, مسجدیں نیچے رہ گئی, مینارے نیچے رہ گئے, کائنات کی ہر شے نیچے رہ گئی, ساتوں آسمان نیچے رہ گئے, عرش نیچے رہ گیا. اب عرش بھی یہ کہتا ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے, آسمان بھی بڑا پریشان ہے کہ چرخ میں آسمان ہے کہ آپ پہلے پر تھے تو ہم سمجھے کہ یہیں رک جائیں گے, لیکن آپ تو دوسرے پر بھی چلے گئے. دوسرے نے یہ سمجھا کہ آپ یہاں رک جائیں گے, آپ تو ساتویں پر پہنچ گئے, ساتویں نے کہا اس سے اوپر بھلا کون جا سکتا ہے, آپ سدرہ پر پہنچ گئے, سدرہ نے کہا اس سے آگے کون جا سکتا ہے, تو عرش بھی نیچے رہ گیا, جنت بھی نیچے رہ گئی, جہنم کے فاصلے بھی نیچے رہ گئے, لوح بھی نیچے رہ گیا, کعبہ بھی نیچے رہ گیا, مینارے بھی نیچے رہ گئے, مسجد بھی نیچے رہ گئی, ہر توانائی طاقت خلق کی ساری رفتاریں نیچے رہ گئی. اور ہر ایک نے اپنی زبان حال سے ایک بات کی ہوگی, امام اہل سنت نے ان کے حال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عرش جو اونچائی پر ہے وہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ عرش کی عقل دنگ ہے, وہ بھی پریشان ہے, اور چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد ہائے 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 اب کدھر تیرا مکان ہے, یعنی آپ نے رکنا کہاں پر ہے اور آپ کی بلندی کتنی ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. تو سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا. میرے دوستو ہم مسلمان ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, اور یہ لانا ہے. ہماری عقل نے ابھی تک اتنا سفر مکمل نہیں کیا کہ وہ دنیا کے راز کا عشر عشیر جان سکے, تو وہ راز الراز سفر معراج ہے, اس کا احاطہ ہماری عقل کیسے کر سکتی ہے. جس طرح ہم نے کائنات کے سارے رازوں کو اور اس ایک رب کو جو غیب الغیب ہے کہ ہر چھپے ہوئے سے چھپا ہوا ہے, ہر غیب سے وہ غیب ہے, اس غیب الغیب کو ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پر مان لیا ہے, تو اس غیب الغیب نے جو یہ تمام مشاہدے کرائے ہیں, تو پھر ہم یہ بھی ساری باتیں مصطفیٰ کریم کی زبان اور صداقت سے مان لیتے ہیں. سدرہ نیچے رہ گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے. کہاں گئے؟ اللہ اکبر. پھر وہاں پر اللہ رب العالمین کا اپنے دیدار فرمایا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ لوٹ کر آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے, چھٹے یا ساتویں آسمان پر دوبارہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ آپ کو رب نے کیا دیا؟ فرمایا 50 نمازیں دی. فرمایا میری امت نے تو کم نمازوں پر بھی بڑی دقت دکھائی تھی, آپ کی امت اس کی پابندی نہیں کر پائے گی, آپ جائیے رب سے معاف کرا کر آئیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر گئے, 5 معاف ہوئی, پھر آئے. یہ بخاری شریف کی صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. 9 دفعہ گئے, 45 نمازیں معاف ہوئی, 5 رہ گئی. جبریل حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب بھی اس میں تخفیف کروائیے. سرکار نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے جاتے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں, اور مجھے امید ہے کہ جو میرا سچا غلام ہوگا وہ ان پانچ نمازوں کی پابندی کرے گا, پڑھے گا پانچ اور اللہ 50 کا اجر عطا فرمائے, پڑھے گا پانچ اللہ رب العالمین 50 کا اجر عطا فرمائے گا. حضرت موسیٰ کو دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے 4000 سال کے قریب کا عرصہ ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی اگر فوت ہو جائیں تو ان کا وسیلہ کام نہیں کرتا اور وہ فوت ہونے کے بعد کوئی کام نہیں کرتے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ کوئی چھوٹا کام ہے کہ 50 نمازوں کو 45 کروانا, یہ تو کروایا حضور نے لیکن سفارش تو حضرت موسیٰ نے کی تھی نا, تو حضرت موسیٰ کے وسیلے سے 50 پانچ رہ گئی. اب اگر آپ یہ بات کریں کہ جو نبی فوت ہو جائیں ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے تو مجھے یہ یاد نہیں اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ 50 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے اور پانچ ہی کیوں پڑھ لیتے ہیں. تو معراج کئی رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور کئی حقیقتوں کو واضح کرتا ہے اور کئی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے. پانچ نمازیں حضرت موسیٰ کے وسیلے سے ہوئی. حضرت موسیٰ نے حضور سے درخواست کی اور حضور گئے اور آئے. پہلی دفعہ جب ہمارے نبی گئے تو رب کے بلانے پر گئے, اور اب گئے تو اپنی مرضی سے گئے. دونوں بلانا رب کا تھا لیکن ایک آفیشیل طور پر نام لے کر تھا. لوگ کہنے لگے چلو جبریل لے کر گئے, لیکن مقام محبوبیت یہ ہے کہ محبوب دروازہ ہمارا کھلا ہے بلا تشبیہ, اور ہماری بارگاہ میں تیری آمد کے لیے ہر راہ کھلی ہوئی ہے بلا تشبیہ. پہلی دفعہ تو ہم نے خود اپنے حکم سے بلایا تھا, اب جب تیری مرضی جتنی دفعہ چاہے تو آ جائے. 9 دفعہ جو حضور بعد میں گئے ہیں یہ بغیر لفظاً ظاہراً بلانے کے گئے ہیں اور مقام محبوبیت سے اپنی طرف سے گئے ہیں, اور آخری دفعہ بھی جاتے تو رب روکتا نہیں, لیکن اس دفعہ جو روکے ہیں وہ حیا کی وجہ سے روکے. یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کے دربار میں آپ کا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے. سرکار لوٹ کر آئے, اب ذرا توجہ سنیے, میں نے شروع سے اوپر تک اور پھر وہاں سے حضور لوٹ کر آئے. جب سرکار وہاں سے لوٹے سورہ بقرہ کی آخری آیات کو لے کر, سورہ بقرہ کی آخری آیات کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو کیا تحفہ ملا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, میرے بچوں سنیے اور نوجوانوں سنیے, میں یہ آپ کے لیے بات کر رہا ہوں, خواص کے لیے بھی میں گفتگو شروع کروں گا. تو نبی پاک کو کیا ملا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے, بخاری شریف کی روایت ہے, قال فاعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو 3 چیزیں عطا فرمائی. جب حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب کی بارگاہ میں حضور نے جس انداز میں گفتگو کی وہ ہے جو نماز میں آپ کرتے ہیں, التحیات للہ, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یعنی میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں اور میری ہر شے کی عبادتوں کا مستحق تو ہے, اور تیری بارگاہ میں ہر شے کا مستحق تجھے جان کر سلام پیش کرتا ہوں. اس سے جامع اللہ کی حمد کے کوئی اور کلمات نہیں. جو نماز کے اندر ایک نمازی پڑھتا ہے التحیات للہ, اور آگے کا جملہ پھر رب کی طرف سے تھا. رب نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین, اے میرے پیارے محبوب ہماری حمد کے حق کو ادا کرنے والے محبوب تجھ پر سلام ہو, اور تجھ پر ہماری خاص انعامات اور برکات ہو, اور جو تیرے راستے پر چلتے ہوئے ہماری توحید کو قبول کر گئے, تیری رسالت کو قبول کر گئے, دین کو قبول کر گئے, تو ہم ان پر بھی تیری جانب سے ان تمام صالحین پر سلام پیش کرتے ہیں. سلامت. تو یہ التحیات کا پہلا جملہ بعض روایت کے مطابق یہ وہ ہے کہ جو رب کے اور حضور کے درمیان, اللہ رب العالمین کے حضور جو رب نے, اللہ رب العالمین کے حضور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی, اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے کرم سے جو جواب ارشاد فرمایا, یہ نماز کی اس کیفیت میں ایک چیز جمع ہوئی. باقی کیا کیا چیزیں تھیں یہ انسان کے عقل کے باہر ہے. سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, ہم نے جو کہنا تھا وہ محبوب سے کہہ دیا, جو اس کو سننا تھا وہ سن لیا. کیا کہا ہمیں نہیں پتا, کیا سنا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ وہ بات ہمارے مطلب اور ہماری عقل ہماری بساط سے انتہائی اونچی تھی, اس لیے اس کو پردے میں استعارے میں بیان کیا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ یہ کہو کہ آئے گئے, فرمانی بات چیت بھی ہوئی ہے. وہ بات چیت جیسے اس کے شاع نشان ہے. رب کا کلام آواز سے پاک ہوتا ہے, رب کا کلام, کیونکہ آواز حدوث ہے فانی چیز ہے, رب کا کلام آواز کا نہیں ہوتا. آپ کہیں گے جب آواز نہیں ہے تو الفاظ کیسے سمجھ میں آئیں گے, تو میں نے کہا یہی تو مصطفیٰ کریم کی شان ہے کہ حضور اس کلام کو بھی سن لیتے جس میں آواز نہیں ہوتی. ارے اس کلام کو سن لے جس میں آواز نہ ہو، تو اس مصطفیٰ جی رحمت کو نہ سنے جس کو لوگ اپنی محبت اور آواز سے ذکر کرتے ہیں. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. رب نے فرمایا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اوحا کا ایک خاص معنی میں یہاں کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے محبوب سے کچھ باتیں کی. ما اوحا کیا باتیں کی؟ کہ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، جو ہم نے کرنی تھی کر لی. یعنی یہ بات کا سلسلہ بھی کروڑوں سال پر محیط ہوگا، لاکھوں سال پر محیط ہوگا. لیکن میرے دوستو یہ معجزے میں سے معجزہ ہے، اتنی جلدی یہ تمام چیزیں مکمل ہوئی. آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن مسعود، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سرکار کو کیا دیا گیا؟ فرما نبی پاک کو تین چیزیں دی گئی. فرما اوتی الصلوات الخمس، پہلی چیز اللہ نے جو تحفہ دیا وہ پانچ نمازوں کا دیا. وعوتی خواتم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا آخر آمن رسول سے لے کر آخر تک جو آیت ہے، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے تحفے میں دیا، اور یہ بڑی کرامت و اعزاز والی ہے، اپنی جگہ پر اس کی منقبت کو سنا جا سکتا ہے. اور فرمایا وہ غفر لمن لا یشرک باللہ من امتہ، اللہ ہر اس بندے کو بخش دے گا جو مرتے وقت اس کا خاتمہ کفر و شرک پر نہ ہوا ہو، وہ گناہگار مرا ہو اور توحید اور نبی پاک کی رسالت کو قبول کرنے والا ہو. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ گناہگار مرا ہوگا ہم اسے بخشیں گے، کافر کو نہیں بخشیں گے تیری امت میں سے، مشرک کو نہیں بخشیں گے. اس کے علاوہ ہم سب کی آج کے سفر کے بدلے ہم تجھے انعام دیتے ہیں کہ ہم تیرے کلمہ پڑھنے والے سب کو بخش دیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی یہ بخشش کو لے کر حضور آئے. جب سرکار لوٹے ہیں میرے دوستو بزرگوں، تو یہ واپسی کا جو سفر ہے سرکار نے جب طے کیا اور سرکار جب تشریف لائے تو آپ نے سیدہ ام ہانی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، ان سے کہا کہ ابھی ابھی رات مجھے معراج ہوئی ہے. اور یہ سارا سفر جو لاکھوں سال بھی کم پڑتے ہیں اس لفظ پر، یہ جو طے ہوا اتنی جلدی طے ہوا کہ میرے نبی پاک، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر میرے بچوں سو رہے تھے، کھجور کی شاخوں کا بستر تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی گرمی ابھی اس بستر سے ختم نہیں ہوئی تھی. سرکار ابھی سفر پر جانے سے پہلے جو حضور نے وضو فرمایا تھا، آپ کبھی اس پر ایکسپریمنٹ کریے گا، تجربہ کیجئے گا کہ گلاس سے پانی گرائے آپ، پانی گرنے کے ساتھ چلنا شروع ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پانی ابھی گرا تھا اس نے اپنی جگہ چھوڑی نہیں تھی، حضور کو معراج ہو گئی تھی. پہلے زمانے میں، ابھی آپ نے تو میرے بچوں کو زمانہ نہیں دیکھا، لیکن کچھ زمانہ پہلے آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ دروازوں کو زنجیروں سے بند کیا جاتا تھا، اور گاؤں دیہاتوں کے اندر آج بھی وہ زنجیریں ہوتی ہیں. سرکار جب دروازے سے نکلے تو دروازے کی زنجیر ہلی ہے. ہلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف جا کر دوسری طرف آنا. آپ دیکھیں کہ لوہے کی زنجیر کو چھوڑیں گے آپ تو اپنے وزن سے فوراً ادھر آتی ہے. گھڑی کو اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ سے پہلے وہ اپنی جگہ پر دوبارہ آتی ہے. لیکن سرکار دو عالم کو سفر معراج، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصا، مسجد اقصا سے ساتو آسمان، وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے لا مکان رب کا دیدار، رب کی بارگاہ میں نہ جانے کتنا عرصہ حاضری، وہاں سے لوٹنا، حضرت موسیٰ سے ملاقات، نو دفعہ پھر جانا، پھر یہ پورا سفر کرتے ہوئے واپس آنا، یہ اتنا طویل سفر جس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، حد حساب میں نہیں لا سکتے، ضبط حصار میں نہیں لا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے ہزار سالوں کا وہ سفر ہے، قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہماری عقلوں سے باہر کا سفر اور یہ شمار سے زیادہ کا عرصہ. میرے بچوں یہ جو طے ہوا اتنی جلدی طے ہوا کہ دروازے کی جو کنڈی لوہے کی تھی وہ ہل کر یعنی چلی ایک طرف اور دوسری طرف وہ آئی نہیں اور حضور آ گئے. یہ باقاعدہ علماء نے اپنی کتابوں میں، یہ بات تو حضرت سید محمود آلوسی البغدادی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں باقاعدہ طور پر اس حوالے کو کوڈ کیا ہے، اور جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں کسی نہ کسی عالم نے لکھا ہے. اور فضیلت کی آج رات ہے، عظمت کی رات ہے، سرکار کی شان کی رات ہے، تو شان کی باتیں کہیں سے بھی ملیں گی. تو آج کوئی کانٹا چننے کی تھوڑی رات ہے، آج تو گلاب کی پتیاں جمع کرنے کی رات ہے. اور جہاں گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں وہاں کیکر کا بیج نہیں ہوتا، کیکر کا کانٹا نہیں ہوتا. اور جس کے دماغ میں کیکر کا کانٹا ہوتا ہے وہ یہ ذکر کو سنتا نہیں ہے، اور جس کے دل کے اندر دل اس کے گلاب کی پتی کی طرح خوشبودار اور نبی پاک کے لیے گلاب کی پتی کی طرح نرم اور گویا کہ شگفتہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک پھر وہ کیکر کے درخت کی کانٹے اور سختی نہیں آتی. تو لہذا یہ پھول جہاں سے عظمت کے مل رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں.
دیکھیں میرے بچوں غور کریں، غور کریں، آج کی رات جائیں امی کو بتائیں، بہنوں کو بتائیں، گھر میں بتائیں کہ آج کی رات ہم مسجد حبیبیہ گئے تھے، وہاں پر ہمیں مولوی صاحب نے بتایا کہ ہمارے نبی، ممی وہ دیکھیے جن کا یہ ہرا گنبد نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، اللہ کی خلق میں سب سے افضل اور اعلیٰ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دی، اتنا بڑا سفر اللہ نے کروایا، اور کرا کر جب حضور آئے تو اتنے مختصر وقت گزرا تھا، اللہ اکبر، کہ ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر میں گرمی چھوڑی نہیں تھی، اور وضو کا پانی گر کر چلا نہیں تھی، ہمارے نبی پاک گئے بھی اور آ بھی گئے، اور سفر تھا براق پر، کس پر تھا؟ براق، براق انتہائی تیز سواری ہے، ہم اگر اپنے بچوں غور کرو، آپ کے والد صاحب اللہ ان کو زندگی دے، جب وہ گاڑی میں بٹھا کر یہ موٹر سائیکل پر بٹھا کر آپ کو لے جاتے ہیں تو 40-50 ہی کی اسپیڈ پر آپ پہنچتے ہیں تو سمت مخالف سامنے سے ہوائیں کتنی تیز آپ کو لگتی ہیں، کار کی رفتار تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس لیے ونڈ اسکرین سامنے ہوتی ہے تاکہ وہ جو ہوا کا جھونکا آپ کا آ رہا ہے کچرا آپ کی آنکھوں میں نہ چلا جائے، آپ کا ویژن خراب نہ ہو جائے، آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، تو 120-140 پر اگر آگے کی ونڈ اسکرین آپ نکال دیں اور 160 پر گاڑی چل رہی ہو تو مجھے بتائیے کہ بندے کے کپڑے بھی اڑ رہے ہوں اور کیا حال ہو رہا ہو، اور یہی اسپیڈ اگر 200 کی ہو جائے، یہی 400 کی ہو جائے، یہی 800 کی ہو جائے، ایروپلین کو دیکھیں میرے بچوں کس طرح بنایا گیا، اس کی ڈاکومنٹری کو آپ دیکھیں کس طرح اس کی ساخت اور بناوٹ ایسی کیوں ہے کہ اس کی رفتار ایسی ہے کہ وہ ایک گھنٹے کے اندر گویا کہ 1000 کلومیٹر کا ہدف رکھتا ہے، اور اونچائی پر جب جاتا ہے تو 32,000 کلومیٹر 32,000 فٹ اوپر چلا جاتا ہے، 40,000 فٹ اوپر جاتا ہے، 45,000 فٹ اوپر جاتا ہے، جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اتنا وہ زمینی ساخت سے اوپر جاتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار وہ براق تھا، ایسے ایروپلینوں کی کیا اوقات ہے اور ان کی رفتار کیا، وہ بجلیوں پر بجلی تھا لیکن سرکار کے سامنے کوئی ونڈ اسکرین نہیں تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اگر تیزی سے سائنس پڑھتے ہیں نا، آپ تیزی سے اگر گاڑی چل رہی ہے تو سمت مخالف سے زور بھی اتنا زور سے آئے گا، ایروپلین جب اڑتا ہے یعنی جو 1000 کلومیٹر ایک گھنٹے میں طے کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے شیشے کتنے مضبوط بنائے جاتے ہیں، اس کی ساخت کتنی مضبوط بنائی جاتی ہے، اس میں ذرا بھی جھول ہو تو ہوا کا پریشر اس کے شیشوں کو توڑ دے گا، اس کو درمیان سے بریک کر دے گا، تو اس کی ساخت بھی اتنی مضبوط بنائی جاتی ہے کہ وہ ہوا کے پریشر کو برداشت کر سکے، تو میں بہت قریب لا کر میرے بچوں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کمال کو تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ایک صرف اس رفتار کتنی ہوگی اس طرف آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ جہاز، یہ ایروپلین ہوا کے پریشر کے لیے اس کو کتنا مضبوط بنایا جاتا ہے، تھوڑی سی اس کی اسکرین جو پائلٹ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ونڈ اسکرین کو تھوڑا سے کم کر دیں یہ تو مجھے دیکھیے کہ وہ شیشہ توڑ کے ہوائیں اندر آ جائیں گی اور وہ جہاز جو ہے کہ وہ خدا نہ کرے وہ گر جائے گا، لیکن آپ غور کریں کہاں یہ ایروپلین کی رفتار، کہاں وہ براق جو بجلی کی رفتار سے زیادہ ہے، اور ہمارے نبی پاک کے سامنے کوئی اسکرین نہیں لگی ہوئی، کوئی آڑ نہیں ہے کہ جو ہوا کو روکے، تو مجھے بتائیے جب سرکار براق یعنی ایروپلین کے اوپر کی جو روف ہے وہ ہٹا دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے بیلٹ آپ باندھ لیں صرف آپ، اور اتنا دیر باندھے کہ صرف فلائٹ ٹیک آف کرے بس، بعد میں پھر ہم آپ کو اتار دیں گے، تو بندے بچ نہیں سکتے، کیونکہ جب جہاز اڑتا ہے تو آپ اس کو پڑھ کے کبھی غور کر کے دیکھیں تو اس کا پریشر سمت مخالف سے اتنا ہوتا ہے کہ اگر پائلٹ مکمل طور پر اس ہدایات پر عمل نہ کرے تو وہ خود اپنی سطح برقرار نہیں رہ سکتا، وہ خاص ڈگری تک جا کر وہ اڑتا ہے، تو اوپر سے اگر اس کی روف ہٹا دیا جائے، چھت ہٹا دی جائے، تو اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ بیلٹ بھی باندھے رہے تو مضبوط کرسیاں آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے بہت مضبوط نٹ کے ساتھ کسی بھی ہوتی ہے، وہ ساری اکھڑ کر نکل جائے صرف اتنی سی رفتار کے اندر، تو مجھے بتائیے سرکار کا براق اڑا ہوگا، قریب جا کر میرے بچوں دیکھیں ذرا اس بات کو، سرکار کا براق اڑا ہوگا تو ہوا کا پریشر کتنا ہوگا، لیکن سرکار کا شملہ بھی نہیں ہلتا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ہمارے نبی پاک کی شان ہے میرے بچوں دیکھیں، یعنی سارے عالم کا اور براق کا سارا زور اس پر ہے، نبی پاک پر ہے، اس سے پتا چلا کہ نبی پاک کی ذات کی توانائی اور آپ کی رفتار، آپ کی قوت یہ ہے کہ سمت مخالف سے آنے والا پریشر آپ تو کیا آپ کے لباس کو بھی نہیں ہلاتا، یہ اللہ نے قوت نبی پاک کو عطا فرمائی ہے، یہ شان اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک کو عطا فرمائی ہے،
تو یہ تو صرف مسجد اقصا تک کا سفر تھا، اس کے آگے تو سرکار کا بدن خود اوپر گیا ہے، بدن مبارک خود اوپر گیا ہے. اور اوپر چڑھنا یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب بھاری پن اس کا ریلیز ہو جائے اور سکالت اور کثافت ختم ہو جائے اور اس کے اندر نرمی اور اس کے اندر خاص قسم کی باریکی اور شفافت آ جائے تو وہ چیز فلائی کرنا شروع کر دیتی ہے، اڑنا شروع کر دیتی ہے. ثقل زمین کی بات کرنے والے اس قانون کو بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک روحوں سے زیادہ اور ہواؤں سے زیادہ اور ہر وہ چیز جو آج کے دور میں اوپر جا کر پھر نیچے آتی ہے، ان تمام لطیف اور الطف چیزوں سے بھی زیادہ الطف اور نرم اور مجھے کہنے لیجئے شفاف اور صاف ہے کہ جب اوپر جاتا ہے تو پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر جاتا ہے. اور یہ اوپر جانا اس سرکار کے بدن کی شفافیت ہے. اس سرکار کے بدن، اس پر غور کریں، اس سرکار کے بدن کی گویا کہ شفافیت ہے، صفائی ہے، لطافت ہے، نرمی ہے. اور یہ آپ کا روح مبارک کی شان ہے کہ جو بدن مبارک کو یہ اٹھا کر اوپر جا رہا ہے. اب نہ بدن یہاں پر نہ روح یہاں پر، بدن بھی مثل روح کے اتنا نرم ہو چکا ہے کہ یہاں روح نہیں جا رہی بلکہ وہ بدن خود جا رہا ہے. میرے دوست بزرگوں، میں اتنا ہی قریب آ کر آپ کو سمجھا سکتا تھا، ورنہ اگر اس کی علمی بات کو سمجھانے چلیں تو پھر اس مثالوں میں ٹائم گزرے گا. اب آپ دیکھیے، اس بات کو ہم قبول کریں گے کیونکہ ہماری دینی کتابوں میں یہ بات آئی ہے میرے بچوں. کیونکہ آپ اگر مثال کے طور پر کے جی پڑھ رہے ہیں یا کلاس ون میں یا پرائمری میں ہیں تو آپ کو فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی کتابوں کے بارے میں بات کی جائے تو آپ ہنسیں گے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو سر ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب آپ اس کلاس تک پہنچے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بے وقوف سے عجیب باتیں کرتے تھے، یہ تو واقعی میں ایسا ہے. تو جیسے جیسے عقل اور جیسے جیسے تعلیم اور جیسے جیسے تجربے ترقی کرتے ہیں تو جو انہونی ہے وہ بھی ہونی ہوتی بھی نظر آ جاتی ہے. تو لہذا ہماری مثال نبی پاک کے سامنے ایسی بھی نہیں ہے جیسے اونچے درجے کے طالب علم کے سامنے کے جی کے بچے کی ہوتی ہے. ہماری مثال نبوی رفتار اور نبوی کمالات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹے سے طالب علم جیسی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا مقام یہ اونچا درس اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو ہماری عقل نہیں پا سکتی. ایک چیز ہے، محبت مصطفیٰ دل میں لے آئے تو جو حضور نے کہہ دیا دل خود ہی مالتا چلا جائے. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات میرے بچوں قرآن کہتا ہے مومن کون ہے؟ جو بن دیکھے پر ایمان لاتا ہے. ارے بن دیکھے کو کیسے قبول کر لے؟ کہ یہی تو مومن ہے. کہ دیکھ کے قبول کریں گے تو کہا پھر فائدہ کیا ہے؟ کہ بن دیکھے قبول کریں گے. بن دیکھے، کہ بن دیکھے کیسے قبول کریں گے آپ؟ فرما بن دیکھے قبول کرو. کہا یہ کیسے قبول کریں جو چیز؟ فرما اس لیے کہ یہ سودے عقل کے نہیں، یہ دل کے ہیں. یہ فلسفے کے نہیں ہے، یہ عشق کے ہیں. یہ شک کے نہیں ہے، یقین کے ہیں. فرما بن دیکھے قبول کرنا یہ ایمان ہے. فرما ہم نے نہیں دیکھا، فرما جو بتا رہا اس پر یقین کرو، اس نے دیکھا ہے. اس پر یقین کر کے اس بات کو سنو. تو میرے بچوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے، آنے کے بعد سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور اپنی بہن سید ام ہانی سے جب یہ کہا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین و آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، تو میں نے شروع میں میرے بچوں بزرگوں یہ کہا تھا کہ یہ واقعہ امتحان ہے، آزمائش ہے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان. سرکار نے فرمایا ام ہانی میں باہر جانا چاہ رہا ہوں اور باہر جا کر یہ باتیں میں مشرکین مکہ جو میرے دشمن ہیں ان کے سامنے کروں گا. کہنے لگے حضور وہ کیسے مان جائیں گے اس بات کو؟ فرمایا یہ واقعہ واقعی میں فتنہ ہے، آزمائش ہے. یعنی فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں. یہ ان کے لیے فتنہ بنے گا، آزمائش بنے گا، اور اہل حق ابو بکر جیسے لوگ وہ بن دیکھے ساری چیزوں کو مان جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچوں میں تمہارے مطلب کی باتیں کر رہا ہوں، تو نبی پاک آئے اور آپ نے سارے کافروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے فلسطین مسجد اقصا تک گیا اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا. کافروں نے آسمان تو نہیں دیکھا تھا لیکن فلسطین ضرور دیکھا تھا، وہ بزنس کے لیے آتے جاتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ وہ تو جانے میں ہی 2 مہینے لگ جاتے ہیں، آنے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں، تو یہ 4 مہینے کا سفر ہے. آپ کہتے ہیں ایک سیکنڈ سے کم میں ہو گیا؟ فرمایا ہاں ہو گیا. ان کو یہ پتا تھا، یہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ان کو بغض تھا کہ ہم مانیں گے بھی نہیں. دیکھو حسد ایسی چیز ہے، تکبر ایسی چیز ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کی بات ہے.
کسی برے آدمی پر ہنسنے سے پہلے تعجب ضروری ہے عبرت کے لیے، ہنسنے سے کہیں ہم خود لاپرواہ نہ ہو جائیں۔ تو ان کو ساری چیزیں پتا تھی لیکن وہ تکبر میں تھے کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملی، یہ شان ان کو کیوں مل گئی، ہم میں کیا کمی تھی، ہم بھی تو اسی خاندان کے تھے، ہمیں یہ شان کیوں نہیں ملی۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالات کرنا شروع کیے۔ توجہ سنیے بچوں، تمہارے مطلب کی بات میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اور بھی کچھ دیکھا؟ فرمایا ہاں۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ کہنے کہ نہیں۔ فرمایا جب میں راستے سے لوٹا نا، جب میرا سفر واپسی ہو رہا تھا نا، کہنے کہ ہاں۔ فرمایا تمہارے تین چار قافلے مکے آ رہے ہیں، ابھی اتنا قریب جا کر سرکار نے پروف کیا اس کو۔ اب ظاہر سی بات ہے استاد آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھتا ہے اور پھر آپ کو سمجھانے کے بعد کہتا ہے کہ خود چوائس کرو، اگر یہ جواب میں تمہیں بتا دوں تو پھر امتحان کیسے؟ اب محنت، تمہیں اگر سبق یاد ہے، محنت یاد ہے، لگن ہے، تو سارے جوابات تم خود کرو گے۔ اب سرکار آگے سے ان کو نتیجہ بھی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے، دو مہینہ ہمیں تیز سواری سے جانے میں لگتا ہے مسجد اقصی فلسطین، دو مہینہ آنے میں لگتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم رات سے تھوڑے سے حصے میں آ گئے۔ سید ام ہانی نے کہا تھا حضور یہ مانے گا کون؟ حضور نے فرمایا یہ تو میں کہوں گا اس لیے کہ میرا معجزہ ہے، یہ کہوں گا اس لیے کہ کون ہے جو اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، کون ہے جو میری زبان پر یقین کرتا ہے۔ تو میرے بچوں دیکھو، ہمارے لیے سب کچھ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ میرے بچوں سنو، جو ہمارے نبی پاک نے کہہ دیا بس وہی حق ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ چیز تجربے میں ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن ہمارے سامنے آنا کوئی دلیل نہیں، ہمارے نبی کا کہہ دینا اور ہمارا قبول کر لینا، یہ ہے اسلام۔ ایسی تو بے شمار چیزیں ہم نے دیکھی۔ یہ دیکھو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے، ہم نے دیکھے اللہ کو، ہم نے دیکھا ہے جنت کو، ہم نے دیکھا ہے دوزخ کو، ہم نے دیکھا ہے قبر کے عذاب کو، ہم نے دیکھا ہے۔ اس سے ہم انکار کرتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کوئی ہم نے اس پر کوئی پریکٹیکل کیا ہے؟ نہیں، حضور نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ تو میرے بچوں اسی طرح یہ سفر معراج کی ساری باتیں نبی پاک نے کی ہے۔ شک دل میں نہ لانا، شک آ جائے فوراً تین دفعہ لاہور پڑھ کے اپنے بائیں کندھے کی طرف تھتکار دینا، کیونکہ شیطان آپ کے دل میں اس یقین کو آنے نہیں دے گا، کیونکہ شیطان جانتا ہے جس نے دل سے اور محبت سے نبی کی شان کو مان لیا وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں، وہ ہمارے لیے وسوسہ ڈالے گا، لیکن ہم حضور سے محبت کر کے اور حضور کی شانوں کو قبول کر کے اور اس پر لاحول پڑھ کے ہم کہیں گے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے۔ تو توجہ سے سنیے، دیکھیے کافروں نے انکار کیا، کافروں نے انکار۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو خواب کا واقعہ تھا، جیسا مولوی سر سید احمد خان کہہ گئے، اسکول کی تعلیموں میں ان کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے کسی خاص مسئلے پر کام کیا بھی ہوگا، لیکن ان کے فالوور اس چیز کو مشکوک بھی کرتے ہیں، گاندھی جیسے لوگ بھی کہتے ہیں یہ تو خواب کی باتیں تھی۔ میں نے کہا خواب کی باتیں دی تو پھر وہ کافروں کو بدکنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب میں تو بندہ نہ جانے کیا کیا دیکھتا رہتا ہے۔ آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں یار خواب میں نے دیکھا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، تو اس کو کوئی تعجب ہوتا ہے؟ آج خواب میں دیکھیں گے یار میں فلاں ملک میں پہنچ گیا، نہ پاسپورٹ نہ ویزا نہ کچھ بھی، نہ امیگریشن، ایسے پہنچ گیا، اسے کبھی تعجب ہوتا ہے؟ بولیے، تو خواب پر کیا تعجب؟ کافروں کا بدکنا اور ان کا سوال کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ یہ بات خواب کی نہیں، فزیکل ہے، پریکٹیکل ہے، یہ حضور اپنے بدن کے ساتھ گئے، بدن اور روح دونوں کے ساتھ گئے۔ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا۔ آگے چلیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ باتیں کی کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ پورا سفر طے کر کے آ گیا، تو میرے بچوں نے سوال کیا کہ راستے میں کچھ اور بھی دیکھا آپ نے؟ کیونکہ وہ کہیں سے بات پکڑ کر شور مچانا چاہتے تھے، بات پکڑ کر شور مچانا چاہتے تھے۔ نبی پاک نے کھل کے بتایا، فرمایا ہاں تمہارے دو یا تین قافلے مکے کی طرف بزنس اور کے سامان کو لے کر، تجارت کو لے کر اور اپنے سفر کا مکمل کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب تو بات پکڑ میں آ گئی۔ تو کہا کس مقام پر ہمارا کون سا قافلہ دیکھ لیا آپ نے؟ سرکار نے فرمایا میں مقام روحا کے قریب سے گزرا۔ فرمایا جب میں گزرا تو اتنی تیز رفتار سے گزرا کہ اس کے پریشر سے ان کے اونٹ بدک گئے، ایک یہ ہوا۔ فرمایا ایک کے قریب سے گزرا تو ان کا اونٹ کھو چکا تھا اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دو، فرمایا تیسرا یہ تھا کہ میں رکھا اور تمہارا تیسرا قافلہ ایسا تھا کہ ان کے قافلوں میں جہاں میں نے رکھا اور میں نے پانی پیا، فرمایا وہاں دو مٹکے تھے، ایک ہرے کلر کا تھا، ایک لال کلر کا تھا. میں نے پیالے سے پانی پیے، انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ تینوں قافلے واپس لوٹنے تھے، ان کا خط آیا تھا، اب اتنا قریب ہو گیا. اب اس بات کو قبول کرنے کے بجائے کتنا بےتکا سوال انہوں نے کیا. میرے بچوں غور کر رہا ہوں، کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ تین قافلے ہیں تو ہم اس کی تحقیق کر لیں گے، لیکن ان میں جو سب سے پہلا قافلہ ہے وہ مکے میں انٹر کب ہوگا؟ مکے میں اب یہ کوئی سوال ہے؟ مکے میں انٹر کیوں کب ہوگا؟ جب بات ساری بتا دی کہ تمہارے قافلوں والوں کا یہ مسئلہ ہے تو مکے میں انٹر کب ہوگا، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس میں ذرا بھی حضور نے تردد نہیں فرمایا، فرما بدھ کا دن ہوگا، سورج غروب ہو رہا ہوگا، تمہارا قافلہ آ جائے گا. بچوں سمجھ میں آ رہے ہیں سارے واقعات؟ میں سٹوری کے کہانی کے طرز میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس حقیقت کو، تاکہ ایک ایک بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور منڈے کو آپ اسکول جائیں تو اپنے اسکول کے ساتھیوں کے سامنے آپ بات کریں کہ تمہیں پتا ہے جو رات جمعے کے دن گزری وہ کیسی شان والی رات تھی اور کیسے مقام والی رات تھی. توجہ کیجئے میرے دوستو، میرے کافی بزرگ ڈاکٹر صاحب وغیرہ دیگر بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے معذرت کرتے ہوئے یہ واقعات ان بچوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی علمی سطحیں اونچی ہیں، تو میں ان سے تھوڑا ادبن یہ بات عرض کر کے آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا، وہ انہوں نے سوال کیا کہ آخری کا ہمارا یہ قافلہ جو تین آپ نے دیکھ لی، یہ مکے میں کب آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا سب سے پہلا قافلہ بدھ کے دن سورج غروب ہو رہا ہوگا، قافلہ آ جائے گا. ارے اونٹ ہے، یہاں تو ٹائم سے فلائٹ نہیں پہنچتی، ٹرین نہیں پہنچتی، ڈاک نہیں پہنچتی، یہ تو اسبابی چیزیں ہیں. جہاں ہر چیز بالکل کنفرم ہوتی ہے، موسم اچانک خراب ہو جاتا ہے، فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، لوگ بزنس مین دیگر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں تو جانور ہے، اونٹ ہے، مر سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، جس رفتار سے وہ چل رہا ہے تو غروب سے پہلے دوپہر میں بھی آ سکتا ہے، عصر میں بھی آ سکتا ہے، ڈھیلا ڈھیلا چلے تو غروب کی کیا بات ہے، وہ عشاء کے وقت آ سکتا ہے. حضور کے ایک ایک جملوں کو انہوں نے پکڑ لیا، کا دن کون سا ہوگا؟ کا بدھ کا. اچھا کا ٹائم کیا ہوگا؟ ارے دن ہے، دن میں کبھی بھی آ جائے گا، اونٹ ہے، وہ اونٹ ہے، مر سکتا ہے، سست چل سکتا ہے، سواری قافلہ ہے، زمینی سفر ہے، کہیں وہ زیادہ دیر موسم کی وجہ سے رک سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کہیں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے ان کا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ بالکل آپ کنفرم پوچھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں بدھ کا دن ہے. کہنے لگے ٹائم؟ تو حضور نے ڈائریکٹ فرمایا سورج غروب ہو رہا ہوگا، قافلہ آ جائے گا. توجہ کرو میرے دوستو، اس کو بالکل غور کرو میرے بچوں، یعنی مغرب کا وقت، یعنی عشاء بھی نہیں، عصر بھی نہیں، جو مغرب کے غروب کا وقت ہے اس سے نہ ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر. توجہ ہے. اب وہ یہ منہ اٹھا کر یہاں سے چل پڑے. جب وہ نکلے تو راستے میں ابو جہل کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں زمین آسمان کی سیر کر کے آ گیا تو تم مان لو گے؟ دیکھو میرے بچوں، ہم کو کیسا مسلمان ہونا چاہیے اس بات کو سمجھیے آپ. دین کی باتوں کو میرے بچوں ہمیں کتنی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اور کتنی سچائی کے ساتھ، کتنے بلیو کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ، کتنے ایمان کے ساتھ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس بات کو میرے بچوں سمجھو. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سفر میں نہیں تھے، اور نہ میرے بچوں اس وقت تھے جب حضور یہ کافروں کو بتا رہے تھے، وہ تو اپنے گھر میں تھے. ابھی وہ حضور کی طرف جانے لگے تو راستے میں جاتے ہوئے کافروں میں جو سب سے بڑا کافر تھا ابو جہل، اس کی ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوئی. اس نے کہا ابو بکر رکو، ایک مسئلے کا جواب دو. کہنے لگے کیا؟ کہا ایک آدمی کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں فلسطین تک چلا گیا، جس کے لیے ہم تیز سواری اگر کر کے جائیں تو ہمیں دو مہینے سے زیادہ خرچ لگتا ہے. کہا چلا بھی گیا، آ بھی گیا، اور اتنی جلدی گیا اور آ گیا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں چلا گیا، کہ یہ تم مان جاؤ گے؟ تو حضرت ابو بکر نے ڈائریکٹ پوچھا، یہ کہتا کون ہے؟ اب دیکھو تمہارے اسکول میں، تمہارے کالج میں، تمہاری یونیورسٹیوں میں، تمہارے فیس بک پر، تمہارے سوشل میڈیا پر کوئی بات آ جائے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، تو آپ پہلے یہ پوچھو یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے؟ وہ کہے گا ہاں. فرما پھر چھوڑ دو، یہی اتھینٹک ہے ہماری. کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ فرما یہ بالکل ہو سکتا ہے. سمجھ، جہاں بات دین کی اور دین کے مسلم ریسورسز اور اس کے ذریعے آپ سورس کے ذریعے آپ کو پہنچ جائے، حوالے کے ذریعے آپ کو پہنچ جائے، تو پھر مومن کا تقاضا کیا ہوتا دیکھیے. حضرت ابو بکر، میرے بچوں، میرے بزرگوں، رسول اللہ کے ساتھ اس سفر میں ساتھ نہیں تھے، اور نہ اس وقت تھے جب حضور یہ واقعہ خود اپنی زبان سے کافروں کو بتا رہے تھے، بلکہ وہ تو اپنے گھر میں تھے. راستے میں ملاقات جب کافروں میں سے کافر ابو جہل سے حضرت ابو بکر کی ہوئی، تو اس نے سوال کیا حضرت ابو بکر سے کہ رکو ذرا ایک بات بتاؤ. کہ کیا؟ کہ ایک آدمی مکے میں یہ باتیں کر رہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں آ گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو یہ کیا بات مان جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر نے اس کافر سے پوچھا، یہ کہتا کون ہے؟ کہہ لگے نہیں نہیں آپ بتاؤ نا کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا بتاؤں گا میں ضرور کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، پہلے تو بندے کو بتا یہ بولتا کون ہے اور گیا کون ہے. بولیے نا سبحان اللہ، بات سمجھ رہے؟ یہ بولتا کون ہے، گیا کون؟ ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے، کتنا سچا مسلمان ہونا چاہیے؟ میرے بچوں غور کرو. اس نے کہا آپ کے نبی کہتے ہیں. تو فرما میرے آقا نے کہا یہ بات؟ کہاں؟ تو فرما واللہ انی لاصدقہ فیما ابعد من ذلک. اے کافر ابو جہل، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ بات تو بات ہے، اس سے بڑی بات بھی اگر میرے نبی کہتے نا تو ابو بکر مان لیتا. تو میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے دوستوں غور کریں، جا کر نہ حضور سے پوچھا نہ بات کی، بلکہ یہ دیکھا کہ شان میرے نبی کی ہے اور ایسی ہے جو میرے نبی کے لیے ممکن ہے. کیونکہ یہ تو بہت رہنے والی بات مسجد اقصیٰ کی ہے، یہ تو روزانہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اور ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کہاں پر ہے، کہاں ملا، کیا کہا. تو ہم تو اللہ کی باتیں ساری نبی کے کہنے پر مان لیتے ہیں. تو فرمایا یہ مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا حیثیت رکھتا ہے یعنی سوال کے اعتبار سے؟ فرمایا کہ اگر میرے نبی پاک فی ما ابعد، ابعد ابعد اس سے بعید بھی، فی ما ابعد من ذلک، اگر میرے نبی پاک اس سے بڑی بات، اس سے دور کی بات، اس سے حیران کن بات بھی کہتے، واللہ انی لاصدقہ، میں ابو بکر نبی کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، ضرور میں اس کی تصدیق کرتا. میرے دوستو فوراً جبریل امین آئے اور نبی پاک سے کہنے لگے، اللہ کو یہ جملہ ابو بکر کا بڑا اچھا لگا. اور یہ تو امتحان تھا معراج میں، اور ابو بکر جو ہے وہ سب سے اونچے نمبر سے پاس ہوا ہے، اور ایسے نمبروں سے پاس ہوا ہے جس پر انعام بھی بنتا ہے. اور انعام یہ ہے کہ آج سے عرش والے ابو بکر کو ابو بکر نہیں صدیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ابو بکر صدیق کہتے ہیں. صدیق یہ انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے، صدیق انتہائی سچا. بولو سبحان اللہ. ایک انسان کو سب سے بڑی نعمت اس کو کیا چاہیے؟ کہ اس میں سچائی آ جائے. کیا آ جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، میرے بچوں سنو اور میرے بزرگوں غور کرو، میرے ساتھیوں، نبی پاک سے کسی نے پوچھا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. فرمایا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ کہا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے. کہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارے گناہوں کو، روزانہ ہم بیچنے میں جھوٹ بولتے ہیں، خریدنے میں جھوٹ بولتے ہیں، گھٹیا چیز ہوتی ہے، نہیں حاجی صاحب یہ بڑی اچھی چیز ہے، بیچتے وقت، لیتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، اپنی سکولوں میں جھوٹ بولتے ہیں، گھروں میں جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ اتنا بڑا جملہ ہے میرے دوستو، اگر ہم میں شرم و حیا رہے اللہ اکبر، تو جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے. نبی پاک سے پوچھا گیا کہ مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے. کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرما ایک خدا کو ماننے والا اور میرا امتی ہو کر جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرما نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آج یہ عزم کرو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. سچ میں برکت ہے. حضرت مولا حسن کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی، مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا جان سے سنا. نانا جان فرما رہے تھے کہ سچ بولو، جو سچ بولتا رہتا ہے خدا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. فرمایا جو جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو
تو مومن کون ہے؟ مومن جھوٹا؟ مومن جھوٹا؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کی تصدیق کر کے کیا خوبصورت بات کی کہ ہاں میرے نبی پاک اس سے بڑی بات بھی کرتے تو میں اس بات کو قبول کر لیتا، تسلیم کر لیتا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے انعام کیا دیا کہ ابو بکر اب صدیق ہیں. تو میں اپنے استاد سے بچپن میں سوال کرتا تھا، میرے بچوں جب میں چھوٹا تھا، کہ میں اپنے استاد سے مدرسے میں پوچھتا تھا کہ ابو بکر نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پہلے آپ کو صدیق کیوں نہیں کہا گیا، آج کیوں صدیق کہا جا رہا؟ ابو بکر صدیق نے، حضرت ابو بکر نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا. سب سے پہلے ایمان لائے، بچپن سے نبی پاک کے ساتھ رہے، بولے نا سبحان اللہ، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے. تو پہلے آپ کو صدیق، صدیق کا معنی پتا ہے میرے بچوں کس کو کہتے ہیں؟ صدیق عربی میں بنا ہے صدق سے، سواد دال قاف صدق. صدق کہتے ہیں سچائی کو. سچائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز جیسی ہو ویسے بیان کر دو، اس میں لگی لپٹی نہ کرو، یعنی ذرا بھی آمیزش، ذرا بھی کسی چیز کو اس میں انوالو نہ کرو، بلکہ جیسی ہے. یہ کیا ہے؟ کالا ہے. نہیں وہ ذرا سا براؤن شیڈ دے رہا ہے. کالا ہے تو بس کالا. جو چیز جیسی ہے اس کو ایز اٹ از ویسی بیان کرنا، یہ صدق ہے. صدق سے بنتا ہے صدیق. صدق سچائی کو کہتے ہیں. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا. بولے سبحان اللہ صدیق. اب اس میں درجے آتے ہیں میرے دوستوں. جو سچ کو پکڑ لیتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ اس کو صدیق کر دیتا ہے. صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا. پھر ایک درجہ آتا ہے صدیق، جو جھوٹ کبھی نہیں بولتا. صدیق جس سے جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے. اور یہ شان حضرت ابوبکر کی. بولیے سبحان اللہ. یہ حضرت ابوبکر کی شان ہے. تو آپ کو کہا گیا کہ اب ابوبکر صدیق ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب استاذ کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ صدیق اس لیے کہا گیا کہ سچ تو بندہ اپنی انفرادی زندگی میں کہتا رہتا ہے اور کہنا چاہیے، لیکن جو سچ سب سے زیادہ زوردار ہوتا ہے نا، وہ جب ہوتا ہے جب وہ دین کے لیے بولتا ہے. جب وہ دین کے لیے بولتا ہے، اپنے رب کی عزت کے لیے بولتا ہے، اپنے نبی کی ناموس و عزت کے لیے بولتا ہے، اپنے نبی کی شان کے لیے بولتا ہے. دنیا غلط بات کر رہی ہو اور اسے غلط طور پر انٹرپریٹ کر رہی ہو اور اس کو اس طرف لا رہی ہو، لیکن وہ کہے چھوڑے اس باتوں کو، جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. یہ تم کارٹون بنا کر، یہ تم خاکے بنا کر، یہ قادیانی مرزائیوں کو تم اٹھا کر، اس مرزا کانے کو جھوٹا نبی بنا کر معاذ اللہ، اور باہر دنیا میں تم اس کو، اس کے پتلے، خبیث پتلے کو لہرا کر، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مسلمان وہ جو اس کانے خبیث کو کہے نبی معاذ اللہ، تو پھر صدیق وہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا تو مر جاؤں گا، لیکن کبھی یہ نہ کہوں گا کہ یہ نبی ہے، بلکہ بھوکا مر کر بھی اگر میں یہ بات کروں تو یہ میرا ایمان ہے کہ جیسے میرے آقا ایسے، جیسے میرے آقا، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. کچھ چہرے مجھے ابھی بھی سناٹے میں لگ رہے ہیں کہ وہ تھکے میں پورے دن کے. آج اگر بڑی رات نہ ہوتی تو میں سٹرڈے کو پروگرام رکھتا تاکہ آپ کے ذہن فریش ہوتے، لیکن اتنی ناتے پڑی اس لیے ہم نے کہ تاکہ دماغ فریش ہو جائے اور ذہن تازہ ہو جائے. کتنے خوبصورت کلام ان بچوں نے پڑھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کون ہوتا ہے حضور کا امتی؟ کیا خوبصورت کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. یہ وہ واقعہ مبارک ہے کہ دشمن رسول کے منہ پر سچائی کو بیان کرنا، نبی کی عزت کو بیان کرنا. اب میرے دوستو بزرگو، یہ قرآن میں کہا آیا. اب آئیے ذرا، یہ واقعہ معراج کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے ایک مختصراً پیش کیا. اس میں سے چند باتیں ہی ضروری عرض کر سکوں گا وقت کی بساط کے اعتبار سے، کیونکہ وقت بڑا تیزی سے جا رہا ہے. اس کے لیے ایک شوق آپ میں بیدار کرنے کے لیے میرے بچوں، ایک اویئرنس دلانے کے لیے اور ایک اس مسئلے سے اویئر کرنے کے لیے، روشناس کرانے کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں، تاکہ پھر آپ اچھے علماء سے مل کر اس بات کو تفصیلی طور پر پڑھیں اور اس پر غور کریں، اس کی طرف آئیں، تاکہ چاہت اس موضوع کی آپ کے ذہن میں بیٹھے. اب سفر معراج اور سیر معراج سے متعلق ایک بات مزید عرض کر دوں. یہ قرآن میں جگہ جگہ پر اس واقعے کا ذکر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی بولیے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ جو پوری آیت سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے میرے بچوں، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، 15واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے. یہ اس ایک آیت میں ہمارے نبی پاک کے سفر معراج کا ذکر ہے. ایک سورہ نجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کی 18 آیتیں ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ اب ذرا اس کے پروف دیکھیں. سورہ نجم کی 18 آیتیں، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، سورہ زخرف کی ایک آیت، سورہ سجدہ کی ایک آیت، یعنی 18, 19, 20, 21 کے قریب واضح آیات سفر معراج کو بیان کرتی ہیں. میں ایک بات یہاں پر کہوں آپ سے، اگر توجہ ہے آپ کی، دیکھو یہ تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، الحمدللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے میرے بچوں جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیا ترجمہ کر دیا امام احمد رضا نے، شک کی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا یہی اصل ترجمہ ہے اس کا، یعنی مسجد شک کی جگہ نہیں ہے، مسجد گندگی کی جگہ نہیں ہے، جو لائے گا اس کے سر پر ہوگا. تو قرآن شک کی جگہ نہیں ہے، جو لائے گا اس کے سر پر ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ اللہ کی کتاب ہے میرے بچوں، اور اللہ کا وہ پاکیزہ کلام ہے جس میں شک. اب آپ اس پر غور کریں، قرآن وہ سچی کتاب ہے اللہ کی جو قیامت تک سلامت رہے گی، ساری کائنات زور لگا دے اس کا مثل نہیں لا سکتی، اس کو بگاڑ نہیں سکتی، اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. آپ کے ایک ایک محلے میں ہزاروں حافظ قرآن ہوتے ہیں. اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت خود اپنے کرم پر لے لی. اب آپ نے دیکھا کہ 22 سے 23 آیت قرآن کی، کتنی، 22 سے 23 کی آیات واضح طور پر سفر معراج، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی آیات جو اس کے اشارے کو ذکر کرتی ہے، سفر معراج کو بیان کرتی ہے. تو میرے بچوں بزرگوں، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، ایک آیت میں بھی اگر واقعہ معراج بیان ہو جاتا تو وہ تو ثابت تھا. جس طرح یہ کہا جاتا نا کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ قرآن میں 200 آیتوں سے ثابت ہے، نمازوں کا ذکر جو ہے زکات کے ساتھ وہ 700 آیتوں سے ثابت ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے نا. تو اس میں کہیں آپ اس کا مفہوم مخالف نہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کہ وہی بات سچی ہوگی جو کئی آیتوں میں آئے گی. نہ نہ، ایسا مطلب نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی بات ایک جگہ پر بھی آ گئی تو سچی ہے وہ، لیکن سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ واقعہ معراج اتنی اہمیت والا واقعہ ہے کہ ایک نہیں 23 جگہ پر بیان ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے جو میں نے آپ کو سمجھایا؟ یعنی قرآن میں ایک بات ایک جگہ پر بھی آ گئی تو بس کافی ہے. یہ نہیں کہ ہم کاؤنٹنگ شروع کر دیں، نہیں نہیں یہ تو ایک جگہ پر آئی ہے، اگر دو جگہ پر ہوتی تو ہم مانتے، چار جگہ پر ہوتی مانتے. نہیں نہیں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کہ یہاں پر ایک بات اس کے خلاف دوسری بات ہے. نہیں، ایک آیت بھی قرآن کے اندر موجود ہو تو وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ کہیں گے پھر شاہ صاحب یہ آیت اتنی زیادہ کیوں آ گئی؟ میں کہوں گا اس لیے کہ یہ واقعہ معراج امتحان کے لیے ہے، اور یہ کافر اور مومن میں فرق کے لیے. جب بھی اللہ نے ہدایت کی بات کی اور مومن اور کافر، یقین کرنے والے اور شک کرنے والوں کو جدا کرنا چاہا، تو پھر ریفرنس کے لیے ان کو جس واقعے کو کوٹ کیا گیا وہ واقعہ معراج تھا. بولی سبحان اللہ. اب جلدی سے سنیے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سورہ نجم کی 18 آیت، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم پارٹ نمبر 3 میں آ گئے، پارٹ 4 کا ہم تقریر ختم کریں گے. توجہ کریں، سورہ نجم کی 18 آیتیں، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، سورہ زخرف کی ایک آیت، سورہ سجدہ کی ایک آیت، 22 کے قریب یہ آیت، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی ابتدائی حدیث، مسلم شریف، نسائی شریف، یہ ہزاروں حدیثیں اس کے بعد آتی ہیں جو سفر معراج کو بیان کرتی ہیں. مجھے ایک دوست کہنے لگا، یہ آپ رات کو معراج شریف کے واقعے کی محفل کیوں رکھتے ہیں؟ ہم، میں نے کہا میرے بچے یہ تو اختلاف ختم کرنے والا موضوع ہے، اس میں بھی تو نے اختلاف ڈال دیا. فیس بک پر بعض نادان یا خپتی یا واقعی میں شرارتی میسج چلاتے، آج بڑی رات ہے، کیا ثبوت ہے آج بڑی رات ہے، کیا بڑی رات ہے. میں کہتا ہوں یہ کوئی مسلمان نہیں، یہ کوئی ہندو ہی ہوگا،
جو مسلمانوں میں تشویش پھیلا رہا ہے، یہ کوئی قادیانی ہوگا جو مسلمانوں میں تشویش پھیلا رہا ہے، مسلمان ہو کر کوئی یہ کہے آج بڑی رات ہے اس کا کیا ثبوت ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تو نبی کی شان کو مانتا بھی کہ نہیں مانتا؟ یہ گھٹیا سوال پاکیزہ ذہنوں میں آ نہیں سکتے. تو میرے بچوں، ایسے شخص کو فوراً آپ نے بلاک کرنا ہے. ہمیشہ خوشبودار، پر امن اور مطمئن ماحول میں رہو. بک بک کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر ایک کی بک بک نہیں دیکھتے. حضرت ابوبکر کے آپ ماننے والے ہیں، آنکھ بند کر کے کہتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، میرے نبی سے بڑی بھی بات کرتے تو میں مان لیتا. ٹھیک ہے میرے بچوں، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہوتا ہے، ہر ایک تمہیں کچھ نہ کچھ بھیجتا ہے، اور نیچے کوئی دینی حوالہ ہے. حوالہ بھی اگر ہو، لوگ کہتے ہیں جی، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں بچوں سے، کہ دینی حوالوں میں آپ دیکھ لیں یہ کتنا اتھینٹک ہے، کتنا مستند ہے. میں نے کہا اس پر بھی بات مکمل نہیں ہوتی. اس بچے کی یہ بساط نہیں ہے، اس شخص کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک حوالہ ورڈ ٹو ورڈ بھی اگر ترجمے کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے لکھا ہو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اس مسئلے کے لیے باقاعدہ طور پر آپ جید علماء سے رجوع کریں اور مسئلے کو سمجھیں. اب آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اب آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، توجہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا. بخاری کی حدیث ہے. اب بہت سے ملا اس کو چلا بھی رہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں بیان کرتے. توجہ ہے آپ کی. اب دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، غیر مستند باتیں بھی پوسٹوں میں آتی ہیں. میں نے کہا یہ بات بھی تو آ رہی، بخاری کا حوالہ نیچے موجود ہے. توجہ ہے آپ کی. پہلے میں اس کا جواب دے دوں کہ محفلیں کیوں رکھتے ہیں. ٹھیک، یہ کسی کو جلانے کے لیے نہیں، تپانے کے لیے نہیں. میرے بچوں تم ہمارا مستقبل ہو، تم اس امت کا مستقبل ہو، تم اس پاکستان کا مستقبل ہو. یہ تفرقہ، یہ انتشار، اس نے ہماری کمر کو توڑ کے رکھا ہوا ہے. تم وہ فریش ذہن ہو، تم سے امیدیں ہیں پاکستان کو، تم سے امیدیں ہیں اس وطن کو، اس اسلام کو، کہ تم اچھا پڑھو. نقلیں نہیں کرنا میرے دوستوں، کاپی نہیں مارنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. پرچوں میں نقلیں کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت شدید گناہ ہے، خیانت ہے. یہ محنت سے پڑھو، اس میں اللہ تمہیں بہت برکت دے گا. محنت سے پڑھو. یہ علم اللہ کی امانت ہے، یہ نور ہے، یہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا. پھر پھر پڑھ کے ڈگریاں لینا اور ہے، علم کا نور لینا اور ہے. علم کا نور خیانت کرنے والے کو نہیں ملتا، امانت دار کو ملتا ہے. اگر فیل بھی ہو گئے، نمبر کم آئے، محنت کرو، ٹیوشن لو، اس پر محنت کرو. لیکن محنت سے اپنے پیپر میں نمبروں کی ذاتی اچھی ہے، لیکن جتنے لو امانت کے ساتھ لو، کیونکہ علم امانت ہے. تم نے آگے چل کر اپنے گھر کی ترجمانی کرنا ہے، اس قوم کی ترجمانی کرنا ہے، اس دین کی ترجمانی کرنا ہے. اگر اس کی بنیادی خیانت پر ہوگی میرے بچوں، اس کی بنیادی جھوٹ پر ہوگی، تو پھر زندگیاں فریب، دھوکہ دہی، خرابیاں، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اللہ نہ کرے کسی بچے کے ساتھ یہ ہو. تو یہ باتیں اس لیے ڈسکس کی جاتی ہیں تاکہ آپ کا ایک سلجھا ہوا پاکیزہ ذہن ہے، وہ صرف مدینے کی یاد میں ہی لگا رہے، وہ اسلام کے معماروں کے ساتھ اور اسلام کی محبت کے ساتھ آباد رہے. کیونکہ اس وقت جس طریقے سے عالم کفر شک پھیلا رہا ہے، حضور کے ختم نبوت پر باقاعدہ دیکھے، اللہ اکبر، آئین میں سے 61 اور 62 کی شک کے اندر سے جناب جو ہے کہ وہ امین و صادق کے چکر میں ختم نبوت کو نکال دیا. اگر بچوں تمہیں شعور نہیں ہوتا تو قادیانی تو کامیاب ہو گئے تھے، لیکن یہ آپ کا شعور تھا، دیکھو کام آیا نا. تو ایسے دجلو، تم نے آگے اسمبلیوں میں پہنچنا ہے، تم نے اعلیٰ اقتداروں میں پہنچنا ہے، تم نے آگے مراحل میں پہنچنا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے، اور حضرت ابو بکر کی طرح نبی پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے. بولو انشاءاللہ. میرے دوستو، یہ ہمیں لمبا قد میرے بچوں کیوں ملا، یہ چوڑے سینے کیوں ملے، اتنی زبردست جوانی، اتنی شوخی، اتنی توانائی کیوں ملی؟ آئینے کے سامنے بچوں جب تم کھڑے ہو جاتے ہو تو تمہیں اپنے آپ پر خود پیار آتا ہے کہ میرا چہرہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، میری پیشانی کتنی کشادہ ہے. کبھی دائیں طرف آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہو، کبھی میرے بچوں غور کیا تم نے، تمہیں اللہ نے اتنا خوبصورت کیوں بنایا؟ اللہ نے تمہیں اتنا پیارا کیوں بنایا؟ تمہارے سینے اتنے چوڑے کیوں؟ تمہارے خد و خال اتنے خوبصورت کیوں؟ تمہارے بازو اتنے مضبوط کیوں؟ تمہارے ذہن اتنے باصلاحیت کیوں بنایا؟ تو امام احمد رضا نے اس کا بڑا جواب دیا.
اس لیے بنایا کہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، عزت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے. یہ ہماری زبانیں رسول اللہ کی عزت کے تحفظ کے لیے. میرے بچوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ سوچو، اس وقت ہم بالکل جہنم کے دہانے پر کھڑے ہیں اور ایک ہی سہارا ہے ہمیں جنت کی طرف لانے والا، اور وہ حضور کے حق کی حفاظت ہے، حضور کے مقام کی حفاظت ہے. واقعہ معراج کا درس سنیے آپ. میرے بڑے بچوں، میرے بچوں غور سے اس بات کو سنو کہ ہم جہنم اپنے اعمال اپنی بدکاریوں کی وجہ سے ہم قریب ہیں کہ ہماری زندگیاں تو تباہ ہو جائیں، اور ہم جہنم کے دہانے پر ہیں. ایک نعمت ایسی ہے کہ خدا اس کے صدقے سارے گناہ معاف کرے گا اور ہمیں جنت میں ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے گا، اور وہ ایک چیز ہے، ہرے ہرے گنبد والے نبی پاک سے وفاداری. نبی پاک سے زبان کھلے تو ان کی شان میں، بولو سبحان اللہ، دل دھڑکے تو ان کی عظمت میں، بازو اٹھے تو ان کے مشن کے لیے، قدم اٹھے تو ان کی منصب کی حفاظت کے لیے، قلم چلے تو ان کی شان کے لیے. فرما دہن میں زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے. زندگیاں گئی، کماتے رہے کھاتے رہے، سب ہو گیا، یہ سب یہی رہ جائے گا. کام آنے والی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اور آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھنا، اللہم انت حسن تخلقی فحسن خلقی، یا رب العالمین. یہ دعا پڑھ کے پھر چہرے کو دیکھ کر کہنا کہ اے خوشوے چہرے، تو امانت ہے مصطفیٰ کریم کی، اے میرے بازو تو امانت ہے مصطفیٰ کی، اے میرا ذہن. آج دیکھو بچہ کتنا ہے، یعنی ایک موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمیں صرف میسج سینڈ کرنا اور اس کو ریسیو کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دو، وہ سارے فنکشن کھول دیتا ہے اور باریکیوں کو جان لیتا. تو یہ قوم کی صلاحیتیں، یہ رسول اللہ کی امانت ہے. یہ اتنی ترقیاں ہمیں حوالہ دے رہی ہے کہ تمہاری اولاد اتنی ذہین ہے، تو یہ ذہانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ اسلام کی حفاظت کی جائے، قرآن کی حفاظت کی جائے، رسول اللہ کی عظمت کی حفاظت کی جائے. میرے بچوں سن رہے ہو، اس نیت سے تم نے کتابیں پڑھنی، چاہے اسکولوں میں ہو، چاہے کالجوں میں ہو، چاہے یونیورسٹیوں میں تم ہو، چاہے مدرسے میں ہو، ہر علم مصطفیٰ کی شان کا علم ہے. بولو انشاءاللہ. اب میرے بچوں غور کرو، کیا خوبصورت بات امام محمد رضا کہہ گئے کہ زبان کیوں ملی، بدن میں جان کیوں ملی، ہم اس دنیا میں آئے کیوں، یہاں سے جائیں گے کیوں؟ تو جواب دیتے ہیں، دہن میں زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے. بولو سبحان اللہ. اور اس عمر میں سستی اچھی نہیں لگتی. یہ عمر اگر ابھی سے دیواروں کی ٹیک لگائیں گے تو آگے پھر کریں گے کیا؟ ٹیک لگانا منع نہیں ہے، لیکن یہ عمر ٹیک لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گردوں کو سہارا دینے کے لیے. اس عمر میں اگر سستی آپ لے آئیں گے تو آگے کام کیسا ہوگا؟ ہر معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کے دوست آپ سے آگے نکل جائیں گے، آپ کے قریبی لوگ ترقی کر جائیں گے، اور ہاتھ ملتے ہوئے بندہ رہ جائے گا. آپ کا دوست دنیاوی اعتبار سے رزق حلال فراوانی سے کما رہا ہے، اور ہم کہیں گے حسد کرنے کی کیا ضرورت، بھائی میدان تھا، اس نے محنت کی، اللہ نے اس کے لیے راستے کھول دیے، اس نے محنت کی، اللہ رب العالمین نے اس کو یہ مقام دیا. اللہ یہ مقام سب کو دیتا ہے، حسد کی ضرورت نہیں، بلکہ یہی کہیں گے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، مل کر تمہارے لیے کہو دہن میں زبان. نبی پاک کا ہرا گنبد تمہاری نظروں میں میرے بچوں ہونا چاہیے، مبارک گنبد، ہرا گنبد نبی پاک کا گنبد. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ ساری آیات کہا جائے، اگر سوال کیا جائے، جلدی جلدی سے آگے چلتے ہیں، وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، کہ اگر یہ کہا جائے کہ آج رات کیوں محفلیں آپ نے سجائی ہے، تو میں نے کہا اتفاق کی رات کو بھی شک میں بدلی کیا جائے. آج کی رات سلوشن کی رات ہے، جن کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آج وہ ذات مصطفیٰ پر ایک ہو جائیں گے، جن کو نسلوں میں بانٹا گیا، جن کو زبانوں میں بانٹا گیا، جن کو صوبوں میں بانٹا گیا، جن کو عصبیت میں بانٹا گیا، جن کو فرقوں میں بانٹا گیا، یہی تو آج موضوع ہے کہ ہر بندہ کھینچا چلا آ رہا ہے. کہاں جا رہے ہو، کس کی طرف جا رہے، پر یہ نہیں پتا کہاں جا رہے، کس کی طرف جا رہے. ہاں آج نبی کی شان ہے، سننے جا رہے ہیں، سنانے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں. سنا، صحت بخش بات کرو، توانا بات کرو، جو معاشرے کو فائدہ دے. میں نے کہا غور کرو، اس میں تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو بےچارا ایسی
ایسی بس کسی کی
بھیڑ چال میں چل پڑا،
آپ کو پوسٹ بھیج دیا، اس بچے کو تو میں کچھ نہیں کہتا. ایک باقاعدہ شرارتی ہے جو اس کا مدر مائنڈ اور ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک گودام بنایا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی عظمت والی چیز، سلوشن والی چیز، یہاں تک کہ پاکستان کے لیے 14 اگست آ جائے تو پھر باتیں. مظفر شاہ نے تو مسجد حبیبیہ میں ترانے شروع کرا دی. میں نے کہا میں تو اس ممبر پر ترانہ پڑھانے والا ہوں، یہ ممبر بنے ہی اس لیے کہ پاکستان کا ترانہ یہاں پڑھا جائے، کیونکہ یہ مسجد، یہ ممبر فخر کرتے ہیں اس پاک سرزمین کے اوپر، تو ہمیں بھی لوگ بات کرتے ہیں. آپ نے اگر بات آپ پر نہیں ہوگی تو کیسے پتا چلے گا آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں جب تک چوٹ نہیں لگے گی، کہیں سے چیخ نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب کام آپ نے زور سے کیا ہی نہیں ہے. کام جب زور سے ہوتا ہے تو اپنے کچھ، پھر ہمارے وہاں بھی تعریف کرنے والے تھوڑے بخیل بھی ہوتے ہیں. آپ صحیح کام کریں گے، پذیرائی بہت کم ہوتی ہے، پذیرائی کم ہوتی ہے، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جائے تو وہی اپنے بھی آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کوتاہی اور غلطی سے معاف کرے اور محفوظ رکھے. لیکن آپ کا کام اگر کسی دشمن کو لگے نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کام ٹھیک کیا ہے؟ آپ کے گھر کا دروازہ چور کو بھی اچھا لگے اور دوست کو بھی اچھا لگے تو اس کا مطلب دروازہ بڑا کمزور ہے، آپ کو اپنی دولت سے محبت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے گھر کا دروازہ مضبوط رکھا اور چور دشمنی میں کہیں کہ بہت مضبوط دروازہ لگایا ہے، بڑا ظالم آدمی، بڑا سخت آدمی ہے، تو اس کا مطلب آپ نے کام بڑا ٹکا کر کیا ہے نا. سمجھ رہے میرے بچوں؟ ایک مثال میں نے آپ کو دی، کام اچھا کیا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں اس سادے بچے سے ہٹ کر، اس ذہنی تخریب کار سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو کسی جماعت میں نہیں لینا جانا چاہتا، ہم سب حضور کی طرف جانا چاہتے ہیں. لوگ اپنی جماعت کے چکر میں کئی مسئلوں سے کمپرومائز کرتے ہیں، ہمیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. بڑی بڑی تبلیغی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ختم نبوت پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا ایک جملہ نہیں بولا ان لوگوں نے، اور اس کو کہنے لگے یہ سیاسی ایشو ہے. میں نے کہا اچھا، اس لیے تو قادیانی کے لیے پھاٹک نانوتی صاحب نے کھولا تھا کہ بالفرض زمانہ ہے بعد زمانہ نبوی، کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمتی محمدی فرق نہیں آئے گا. میں نے کہا نوجوانوں کو یہ سیاسی موضوع نہیں، یہ اسلامی موضوع ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ ہاں، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے آئین میں ختم نبوت کی شق دوبارہ آ گئی. محنت کرنے والوں کے ہم شکر گزار ہیں، اور یہ ہو گیا. اب ہم نے وہ رویہ اختیار نہیں کرنا جو پہلے ہم نے کیا تھا، کیونکہ کام تو ہو گیا نا، لیکن جاگتے رہنا ہے، جاگتے اور اپنے علم کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے اور اس ملک کے قانون کے ذریعے اس کی حفاظت پہ کوشاں رہنا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی وہ رویہ تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ ختم نبوت کی شق تو دوبارہ داخل ہو گئی. تو ختم نبوت کی شق داخل ہونے کی وجہ سے خدا کا یہ شکر ہے کہ الحمدللہ جن نیک ہستیوں کی کوششوں سے اللہ نے یہ کیا، اور ہر بندے نے اس میں کوشش کی، جس نے کی ہم ان کے جوتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کو عظمت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے محبوب کی عظمت سے محبت ہے. تو حضور کی مشن کا کام جس نے بھی کیا ہے تو ہم بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی اختلاف کے، سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی بخش دے، اور اللہ رب العالمین جل والا ہمارے ان جملوں کو قبول فرمائے. لیکن میرے دوستو، ذہنی طور پر، تعلیمی طور پر اپنے کالجوں میں بھی ہوشیار رہنا ہے آپ کو، میڈیا کو بھی بڑی ہوشیاری سے دیکھنا ہے، اور قانونی طرز پر میرے بچوں آپ نے پڑھنا ہے. موضوع آپ نے دل کے اندر رکھنا ہے حضور کی محبت کا، اسی کے لیے آپ گریجویٹ بنیں گے، اسی کے لیے آپ ڈگریاں لیں گے، اسی کے لیے آپ اعلیٰ عہدوں پر جائیں گے. کام اسی فکر کا کرنا ہے، اس فکر سے تمہیں دنیا بھی ملے گی اور خدا آخرت بھی دے گا، اور دنیا بھی اتنی دے گا کہ تم شمار نہیں کر سکو گے. اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اور آپ نکل کر کوئی ختم نبوت اور عزت رسول پر کام کریں، لیکن جو کر گیا وہ نصیب والا ہو گیا، حفاظت خدا کرتا. توجہ ہے میرے بچوں. اب آئیے تو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، سورہ نجم کی 18 آیت، سورہ سجدہ کی ایک آیت، سورہ زخرف کی ایک آیت، جلدی سے چلیے. میں نے کہا یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کہ جی ہے. میں نے کہا بخاری شریف میں حضور کی سفر معراج کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کہ لگے ہیں. میں نے کہا صحیح احادیث میں ہے کہ نہیں؟ کہ لگے ہیں. میں نے کہا پڑھیں گے کب؟
ایک سمپل سا سوال ہے. ہے جی جی بالکل ہے. تو میں نے کہا ہلا ہوں تو پوچھ کہتے ہیں رجب کے چار جمعے نکل گئے آپ وضو پر ہی اٹکے ہوئے تھے. وضو کا مسئلہ اپنی طرف ضروری ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ذہن اگر تقریب کا ہو تو رجب کے چار جمعے نکل گئے 30-29 راتیں نکل گئی ایک رات بھی آپ نے نہیں بتایا کہ نبی ہمارے بڑی شان نہیں بنایا تو ان میناروں کا کیا مقصد ہوتا ہے, اس ممبر کا کیا مقصد ہوتا ہے, اس محراب کا کیا مقصد ہوتا ہے, ان دیواروں کا کیا مقصد ہوتا ہے. ایسا تو ہمارا گھر بھی ہوتا ہے دیواروں والا چھت والا. یہ مسجدیں ہوتی اس لیے ہے کہ دین کی حفاظت یہاں سے کی جاتی ہے, دین کی بات یہاں سے کی جاتی ہے. سمجھ رہے میرے بچوں؟ تو اب میں نے آپ کے سامنے یہ سفر معراج کا ایک مختصر سا میرے بچوں بزرگوں خلاصہ ذکر کیا. اب آئیے میں اس کے خاص نظیر جو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے تاکہ جو ہمارے موضوع کا اہم گوشہ ہے اور اس کے حصول کا ایک اصل حاصل ہے وہ کیا ہے. سرکار کو معراج کب اور کیوں ہوئی؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ یہ سفر نہیں یہ سیر ہے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات. اس آیت کا صرف ترجمہ سنیے سبحان الذی, سبحان پاک ہے ہر کمزوری سے, ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر کمی سے, ہر کمی سے, ہر نقص سے, ہر عیب سے, کسی سے کچھ نہ ہو سکے اس بات سے, ہر عیب سے پاک ہے. کون؟ الذی, وہ کون؟ وہ اسرا جس نے سیر کرائی. کس کو؟ بعبدہ, ہی اپنے پیارے بندے کو. اب اس آیت پر غور کرو میرے بچوں. دیکھو اتنا طویل سفر ابھی آپ نے سنا, میں کتنا مختصر کر رہا ہوں لیکن ٹائم کتنا نکل رہا ہے. اور اس کو اگر واقعی میں تقریر کی دنیا میں کہا جائے کہ تقریر ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کی, یہ تو صرف عنوان آپ کو گنوا رہے ہیں. تقریر سے مراد بالضبط ایک ایک سلسلے کو لے کر چلنا. میں ناظرین اور ناظریات سے بھی کہوں گا کہ آپ ناراض مت ہوئیے گا, ہماری مجبوری بھی آپ سنیں. اس لیے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے شاہ صاحب آپ نے 3 گھنٹہ تقریر کر دی. میں نے کہا میں تیرے سامنے 5 گھنٹے بیٹھنے تیار ہوں, تو سفر معراج کو بیان کر دینا. اس میں بولنے کا شوق ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ سینہ چیر کر یہ دل بھی ان بچوں کے سامنے لا کر رکھ دیں اور اس بات کو بیان کریں کہ نبی ہمارے بڑی شان والے, نبی ہمارے. اب ذرا ترجمہ سنیے آیت کا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آپ دیکھیے. 15واں پارہ شروع ہوتا, اللہ فرماتا سبحان. یہ پورا واقعہ آپ نے سنا, اتنا بڑا واقعہ, اتنا طویل سفر کتنے مختصر سے عرصے میں ہوا کہ بستر گرم تھا اور اس سے گرمی ختم نہیں ہوئی, وضو کا پانی گرا اور چلا نہیں, زنجیر ہل کر اپنی جگہ پر نہیں آئی. عقل اس بات کو مانتی نہیں کیونکہ تیز سے تیز سواری اور ترقی سے ترقی یافتہ دور میں ایسا نظام نہیں ہو سکتا, ایسا نظام نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ہم بھی کہتے نہیں ہو سکتا لیکن بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا, ہمارے لیے کر سکتے ہیں. ہم نے کبھی یہ کہا کہ ہمارے مصطفیٰ نے یہ سفر کیا؟ ہم نے کہا ہم نے کرایا. بولے سبحان اللہ. کس طرح پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اپنے محبوب کی شان کو, کس طرح محفوظ کیا جا رہا ہے اپنے محبوب کی شان کو. یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت. اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں بالکل, کوئی ایسا سفر نہیں کر سکتا, کوئی ایسا جا نہیں سکتا. لوگ کہنے لگے یہ خواب کی بات تھی. میں نے کہا خواب میں تو کہیں بھی جانا ممکن ہے لیکن بدن سے جانا ممکن نہیں. اس لیے تو رب نے فرمایا انسان کے لیے ممکن نہیں, بندے کے لیے ممکن نہیں, لیکن ہم ہر عیب سے پاک ہیں, ہر کمزوری سے پاک ہیں, ہر بے بسی سے پاک ہیں. کیوں؟ سبحان. واقعہ معراج شروع ہو رہا ہے اس اعلان کے ساتھ میرے بچوں, سبحان پاک ہے وہ ذات جو انسان نہ کر سکے اس عیب سے, اس کمزوری سے پاک ہے. کون سی ذات پاک ہے؟ یعنی فرمایا سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ نے اپنا نام نہیں لیا, اللہ نے اپنا, بات اللہ ہی کی ہے لیکن طرز کلام کو آپ دیکھیں نا. آپ کالج یونیورسٹیوں میں شعر شاعریاں بھی پڑھتے ہیں, علم عروض بھی پڑھتے ہیں, آپ کو سوال آتا ہے, آپ کے ٹیچر سوال کرتے ہیں, کہ شاعر کا خیال ذرا بیان کریں آپ. سوال آتا ہے شاعر کا خیال بیان کریں تو یہ آپ کے ذہن کی اس کلی کو کھولنے کے لیے آتا ہے تاکہ آپ علم کی سطح گہرائی گرائی پس منظر تحریک جذبے اور اس طرف کا منظر بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہا جاتا ہے شاعر کا خیال اس کے فکر کو بیان کریں. تو بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر. اب دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے, اپنا نام نہیں لیا بلکہ اس میں موصول کے صلے اور ابہام کے ساتھ اس کو بیان کیا. فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات. کون؟ الذی, وہ. سبحان اللہ نہیں کہہ رہا, سبحان الذی کہہ رہا ہے. اور یہ الذی میرے بچوں عربی گرامر کے اندر اس میں موصول ہے. اس میں موصول اس کو کہتے ہیں جب تک اس کا صلہ نہیں آتا تو شک باقی رہتا ہے. جب تک اس کا صلہ نہیں آتا, اس کا واسطہ جب تک, اس کا کنیکشن جس کے ساتھ ہے جب تک وہ نہیں آتا تو بات مبہم رہتی ہے, ابہام رہتی ہے, ایک سسپنس ہوتا ہے کہ کیا ہوگا وہ. سمجھ رہے؟ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا سبحان اللہ, فرما سبحان الذی. یہ اللہ کا کلام ہے, ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف میں حکمت ہوتی ہے میرے بچوں. غور کریں سبحان اللہ نہیں, سبحان الذی. سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا؟ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. لیکن یہی بات کو دوسرے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا سبحان پاک ہے وہ رب ہر کمزوری سے ہر نقص سے. کون پاک ہے؟ سبحان. کون؟ فرمایا سبحان پاک ہے. کون پاک ہے؟ الذی, وہ. کون وہ؟ اسرا, جس نے سیر کرائی. اب بھی نہیں پتا چل رہا. اسرا سیر کرائی, موضوع کھل رہا ہے بعبدہ, اپنے مصطفیٰ کو. یہاں سے قرینہ کیا نکلا؟ دیکھو ہم روزانہ میرے بچوں میرے بزرگوں یہ جملہ کہتے ہیں, اللہ ہر شے پر قادر ہے, اللہ ہر شے پر, اللہ ہر ممکن پر قادر ہے. لیکن اس کی جامع مثال کہاں سے لائیں گے؟ یعنی ایک مثال دیں آپ کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے, ایک مثال آپ دیں. تو ان جامع مثالوں میں سے ایک مثال سفر معراج بنتی ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے, خدا کی قسم وہ قادر ہے, ورنہ ایسا سفر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. واقعی میں وہ قادر ہے کہ سیر اس نے کرائی. سمجھ رہے میری بات؟ کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا, اچھا اچھا اگر آیت کے شروع میں سبحان کا لفظ نہ ہوتا تو حضور کی معراج کو سمجھنا شک والا اور مشکل ہو جاتا. میں نے کہا نہیں, ایسا نہ کہو, یوں کہو کہ اگر واقعہ معراج نہ ہوتا تو سبحان کا ظہور کہاں سے لے گا؟ بات کرنے کا پہرا ہے. ہر عیب سے پاک ہے وہ رب. اس کا اظہار, اس کا ظہور, اس کی دلیل کمال پر واقعہ معراج کو بیان کرتی ہے. فرمایا ہر عیب سے پاک ہے وہ رب اور ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے وہ رب. کہ کونڈی ہل رہی تھی, بستر نے گرمی نہیں چھوڑی, اربوں سال کا سفر اتنی جلدی طے ہو گیا. فرمایا قادر ہے کہ نہیں؟ فرمایا سبحان. توجہ ہے میرے بچوں, دیکھو یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اب جس کی سیر کو اتنے اہتمام سے بیان کیا جا رہا ہے وہ شخصیت کتنی عزت والی ہے, کتنے ریسپیکٹ کے ساتھ, کتنے ادب کے ساتھ جملے کیسے لائے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے آپ ہمارے نبی پاک کا مقام بھی دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں. نبی نبی ہے, خدا خدا ہے, اس فرق کے ساتھ. کوئی نبی کو خدا یقین نہیں کرتا, اللہ کا شریک یقین نہیں کرتا, اللہ کا محبوب مانتا ہے, اللہ کا غیر نہیں مانتا, اللہ کی بارگاہ سے وصل مانتا ہے. غیر وہ ہے جس سے جڑو تو بندہ خدا سے دور جائے, محبوب وہ ہے جس کا نام لو تو خدا اپنے قریب کر لے. بولیے سبحان. اب میرے دوستو آگے چلیے. فرمایا سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات. توجہ ہے, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو سیر کرانے. ایک بندہ کہنے لگا سفر تھا, میں نے کہا نہیں سیر تھی. اسرا ہے رات کو چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور سیر کے معنی میں بھی آتا ہے. جملے تمام الفاظوں کی مانوی مطابقت کے ساتھ. توجہ ہے،
غور کرنا میرے دوستو.
اب گنبد خضرا کو دیکھنا تمہیں بڑی لذت آئے. ایسا نہیں کہا جاتا کہ شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ. بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مکا تاجدار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. بولنا سبحان اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. بنا آسماں منزل ابن مریم، شہر سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے نا، ابن مریم. حضرت مولا حسن رضا بریلوی کیا پہ آپ بات کر گئے، فرمایا بنا آسماں منزلے، یعنی حضرت عیسیٰ کا سٹاپ تھا آسمان، حضور کا سٹاپ آسمان نہیں ہے، حضور وہاں نہیں رک گئے. فرما بنا آسماں منزل، منزل کہتے جہاں ڈسٹینیشن، جہاں سفر مکمل ہوتا ہے. توجہ ہے، کیا لفظ لاتے ہیں بریلی والے بھی. صدیاں گزر جاتی ہے، معنی ختم نہیں ہوتے. کمال کرتا ہے اللہ کا خاندان. دیکھیں جملہ، دیکھیں میرے دوستو، شعر ایسے نہیں آتے، فکر سے آتے ہیں. فکر کتنی پاکیزہ ہے جو شعر ایسے نکل رہے ہیں. توجہ ہے، اس پر ایک جملہ میں عرض کروں، شعر شاعری سے اگر تھوڑا سا بھی لگاؤ ہو نا، اور آپ تو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، غالب کا کلام پڑھایا جاتا ہے، میر تقی میر پڑھایا جاتا ہے، اکبر الہ آبادی کو پڑھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ آپ کے وہاں کتابوں میں باقاعدہ ابھی اے لیول کے اندر بھی یہ چیزیں شروع کر دی، میٹرک کے اندر بھی ساری چیزیں ہیں، میں اپنے بچوں کی بھی دیکھتا ہوں، اکبر الہ آبادی کے شعر. تو وہ ذوق کو ابھارنے کے لیے، اندر سے صلاحیت کو ابھارنے کے لیے، بشرطے کہ شرعی الفاظ ہوں، شریعت کی رعایت کرتے ہوں، اور حقیقت کے غماز ہوں، اللہ کے دین قانون فطرت کے مخالف نہ ہوں، تو وہ چیزیں ذوق کے لیے، کیونکہ ہماری طبیعتوں کے اندر بھی ایک ترنم ہے، ہمارے طبیعتوں کو بھی ایک مزاح ہے، انسان خشکا نہیں ہوتا. بولو نا سبحان اللہ. وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، کہیں پر وہ پہاڑ سے زیادہ پتھر ہوتا ہے، اور کہیں چشمہ صافی کی طرح سخی ہوتا ہے. کہ چشمہ دیکھو نا، کوا بھی پی رہا ہے، جانور بھی پی رہا ہے، انسان بھی پی رہا ہے، حرام جانور بھی پی رہا ہے، حلال جانور، چشمے کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. چشمہ صافی، مومن چشمہ صافی بھی ہوتا ہے اور پتھر کی طرح سخت بھی ہوتا ہے، وہ پھول کی طرح نرم بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہماری قدرت کا ماڈل جو ہے نا وہ مومن ہے، اور ماڈل وہ ہوتا ہے جو ہزار پیس میں سے ایک کو آگے کیا جاتا ہے. اسی رب نے آسمان کو بنایا لیکن اس کو ماڈل نہیں کہا. آسمان دیکھو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ نہ اس کا کنارہ ہے، نہ اس کا اختتام ہے، نہ پلر ہے. بولنا سبحان اللہ. کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی احسن تقویم اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو کہاں نہیں گیا. پہاڑ کو بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے، سمندر کے کنارے پر آپ چلے جائیں تو اس کی رنگ، اس صحرا، اس کے ساتھ صحرا کا سلسلہ، اس کا کنارہ، سمندر کے پانی کی رنگت، آسمان کا شیڈو جو اس کے اوپر آ رہا ہے، پھر جب آپ سمندروں کے اندر جاتے ہیں، اس کی اپنے حسن، اس کی گہرائی، اس کی گیرائی، دشت و صحرا اور ڈیزرٹ، یہ سارے معاملات خدا کی ایک ایک چیز ہے. یہاں تک کہ پھول کی پتیوں کی رنگ اگر آپ دیکھیں، خدا کی قسم اپنی جگہ پر قدرت کا ایک شاہکار اور ماڈل ہے. لیکن رب نے مومن کو کہا احسن تقویم، کہ میری قدرت کا ماڈل جو ہے وہ مومن ہے. یہاں سے مراد حضور ہیں دراصل، احسن تقویم سے مراد، احسن تقویم سے مراد کون ہے؟ حضور. حضور کی وساطت سے اہل ایمان ہے. کیا مطلب؟ فرمایا یہ کائنات سماوی اور علوی اور اوپر والی زمین کائنات اور نیچے والی کائنات، یہ سب ہماری قدرت کا شاہکار ہے، لیکن اس سب کو سمیٹ کے ہم نے حضرت انسان میں رکھا. اس میں سمندر کی گہرائی بھی رکھی، پہاڑ کی مضبوطی بھی رکھی، پھول کی شگفتگی بھی رکھی، چشمہ صافی کی روانی اور سخاوت بھی رکھی، پہاڑوں کی سلابت بھی رکھی، شہد کی مٹھاس بھی رکھی. فرمایا کہ ہماری ساری تخلیق کو ایک جگہ پر دیکھنا ہے تو وہ انسان کو دیکھیں، ایک جگہ پر دیکھیں کہ خود انسان اپنے ظاہر ہو. قرآن نے اس لیے بار بار کہا ہے اپنے میں غور کرو، خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، خود کو غور کرو. تمہارے ناخنوں کی تخلیق کو دیکھو، تمہارے بالوں کی تخلیق کو دیکھو، تمہارے اندر کے معاملات کو دیکھو. فرمایا اپنی مویشیوں کو دیکھو. تو کہنے کا مقصد میرے دوست بزرگوں، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ سیر ہے، سیر کیا ہے بولیے، کیا ہے؟
سیر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو رات میں یہ سیر کرائی گئی. کسی نے کہا سفر ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ سیر ہے. کہا خود کی ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ نے کرائی ہے. کہاں سے کرائی ہے؟ میں نے کہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کرائی ہے. اور اس کے بعد وہ 18 آیتیں سورہ نجم کی ہیں، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا پھر فاؤہا الی عبدہ ما اوہا پھر علمہ شدید القوا. یہ تمام آیات اس پردے کو بیان کر رہی ہے چھپ چھپ کے، یعنی ہمیں ہم اس کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے اشار البا ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتد اللہ پس وہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین وادنا وہ دونوں اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمانے قریب ہو جاتی ہیں. یہ اشاروں میں بات ہو، فاؤہا الی عبدہ ما اوہا، بس بات کچھ بات کی اور جو کرنی تھی. یہ اتنے استعارے اتنے پردے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ بات کھل کے بیان ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے کوئی نہ کوئی برتن ہے جو اس کو اپنے اندر رکھ سکے، نہ کوئی دماغ ہے جو اس کو سمجھ سکے. یہ اتنی اونچی سطح کی بات ہے. یہ سیر کرائی گئی اور اس سیر کے اسرار، رموز، اس کے باطن کا معاملہ جو ہے وہ ان 18 آیتوں کے اندر بیان کیا گیا. اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر رکے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ، یہ منزل ہے ان کی، رک گئے وہاں پر. فرمایا میں شعر شاعری کی بات کر رہا تھا آپ کے سامنے. شاعر جب گفتگو کرتا ہے تو جو آپ کا مزاج ہوتا ہے اس مزاج کو وہ انتہائی نرمی سے بیان کرتا ہے، اور شاعر بڑا نازک مزاج ہوتا ہے. میں کبھی، ہمارے کچھ دوست ہیں قصائی، ان کو محبت میں کہتا ہوں کہ قصائی کبھی شاعر نہیں ہوتا، اور شاعر جو ہے نا وہ مرغی بھی نہیں کاٹ سکتا. مزاجوں کی ایک فرق ہے. یہ میں شعبوں کی بات نہیں کر رہا، دونوں میرے بھائی ہیں، توجہ ہے؟ او جاگ رہے ہو میرے بھائی، کبھی ہمیں اپنے بھی دل کی بات کرنے دیں. غور کریں ذرا کہ شاعر جو ہے وہ انتہائی نازک، شرمیلا، نازک مزاج آدمی ہوتا ہے. ہاں سے میں نے کہا وہ نازک نہ ہو تو یہ تباہیاں مچائے کیسے پھر وہ؟ یہ اس کی نزاکت تو ہوتی ہے جو سینے کے اوپر سے دل کو پھاڑ دیتی ہے. یہ نزاکت اگر اس کی طبیعت کے اندر نہ ہو تو پھر وہ چنگاری کیسے لگائے، وہ انقلاب کیسے لائے؟ بغیر تلوار دیے ہوئے بندے کو فولاد بناتا ہے، یہی تو اس کی نزاکت کا کمال ہے. چھپی ہوئی محبت کو ایک دم وہ چنگاری دیتا ہے. اور جو سخت دماغ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں مضمون آتا بھی نہیں، وہ کہتا ہے کیا پڑھ رہے ہو بھائی، سیدھی سیدھی بات کرو. اور جو نازک دماغ کے ہوتے ہیں وہ صرف اشارے سے 25 بات سمجھتے ہیں. جو موٹے دماغ کا ہوتا ہے وہ سیدھی بات کو پوچھتا ہے کیا سمجھایا آپ نے. تو دو قسم کے ذہن ہوتے ہیں. ایک ذہن اتنا غبی ہوتا ہے کہ سیدھا بولو تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیوں کیا کیوں مطلب. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک پی اے سیکرٹری رکھا جائے جو اس کو سمجھائے، کیونکہ اگر سارا اسی کو سمجھائیں گے تو پھر ہم تقریر کیا کریں گے. اور ایک مجمع وہ ہوتا ہے کہ صرف اشارہ کیا جائے تو وہ اس کے آگے کے انتہائی مضمون کو سمجھتے ہیں. یہ تو عشق مجازی میں گمراہ لوگ ہیں، لیکن جو عشق حقیقی کا جام پیتے ہیں نا، ان میں جہاں امام بوسری جیسے لوگ ہیں، جو حضرت حسان بن ثابت کا فیض لیتے ہیں، جہاں سرکار مولانا روم جیسے لوگ ہیں، جہاں سرکار شیخ سعدی جیسے لوگ ہیں، جہاں امام احمد رضا جیسے لوگ ہیں، جو صاحب مولانا حسن رضا جیسے لوگ ہیں، جہاں میرے آقا مفتی اعظم علیہ السلام سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب جیسے لوگ ہیں، جہاں تاج الشریعہ جیسے لوگ ہیں، یعنی انتہائی نزاکت کے ساتھ ایسا شعر پڑھے کہ اردو زبان اس پر واری جائے. بولیں سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور. جملہ آپ سنیے میرے دوست، جملہ آپ سنیے کہ اس کو دیکھیں فصاحت کیا کہتے ہیں. مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے. اس کو کہتے ہیں فصاحت کلام. بولیے نا سبحان اللہ. ایک منقبت کا شعر میں حضرت کا سناتا ہوں، ذرا اس پر آپ غور کریں. تیرے ہی ہاتھ لاج ہے اے پیر دستگیر. لفظ دستگیر پر غور کریں آپ. تیرے ہی ہاتھ لاج ہے اے پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد. ایک لفظ کو پھیرنا دیں. یہ آپ دیکھیے، میں کہتا ہوں غالب بھی آئے تو اس نزاکت پر وہ ہائے ہائے کرتا رہ جائے. یہ مقام. اب ادھر دیکھیں، مولانا حسن خان فاضل بریلوی نے جو بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن جو ہے، یعنی آپ کے بدن کو جب خدا نے عروج دیا
تو وہ زمین سے اٹھا، آسمانوں میں پہنچا اور چوتھے آسمان پر رک گیا. اور سرکار کا بدن اتنا لطیف اور اتنا طاقتور تھا کہ یہ اونچا ہوا تو ساری کائنات سے اوپر گیا.
اس کو بیان کرتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ. مختار سنیے، شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو، معراج کے واقعے کو سامنے رکھیں، سب نے پیچھے نمازیں پڑھی، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، ارے وہی ہے حسن افتخار مدینہ. یہ جو مدینہ مدینہ ہم کر رہے ہیں نا، اس کا فخر حضور ہے، افتخار مدینہ حضور ہے. فرمایا شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے میرے دوستو، کہ لے گئی وہ ذات ہر عیب سے پاک ذات اپنے بندے کو سیر کرانے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی. یہ سفر نہیں تھا جو ہبڑ دھبڑ میں ہوا ہو، سفر ہبڑ دھبڑ میں ہوتا بس پہنچو اور آؤ، سیر ہبڑ دھبڑ میں نہیں ہوتی. ہم اکثر پروگرام کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں، صبح کی فلائٹ سے گئے شام سے واپس آ گئے، کہنے لگے آپ کا بڑی اچھی سیر کر گیا. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ سیر تھی کہ بندہ گھر میں آئے تو پھر کہے کہ پینوڈال یا کوئی گرم چائے پلائیں آپ، کہ دو گھنٹہ جانے کا دو گھنٹہ آنے کا ایئرپورٹ پر ہے. تو یہ سفر تو ہبڑ دبڑ کا ہوتا ہے، لیکن اسی اسلام آباد یا کشمیر یا آپ اس قریبی علاقے، اللہ رب العالمین اس ملک کو سلامت رکھے، بندہ جا کر ہائے ہائے کرتا ہے. دنیا کے کئی خوبصورت ممالک جس کا نام لیا جاتا ہے، قریب جا کر ہم نے دیکھا، خدا کی قسم پھیکا لگا بغیر کسی جذباتیت کے. لیکن آپ جب اس طرف اوپر کے علاقوں میں آئیں تو تھوڑی سی قدر اور واقعے میں منصف مزاج ذہن بنائیں، اور یہ ذرا ایجنٹوں سے جان چھوٹ جائے تو پاکستان سے خوبصورت وطن دیکھنے میں نہیں آ سکتا. وہ حسن و جمال اللہ رب العالمین نے کہ پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، بولیے سبحان اللہ. تو ایک سفر ہوتا ہے، ایک سیر ہوتی. اسی اسلام آباد صبح کی فلائٹ سے گئے شام کی آ گئے، یہ جلدی آ گئے، صبح کی فلائٹ سے گئے شام کو لاہور سے آ گئے، صبح کی فلائٹ سے پشاور گئے شام کو واپس آ گئے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک مہینے کے لیے اسی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا لو جی، ہم تو صبح شام آنا جانا کر رہے ہیں، آپ اسی جگہ پر مہینہ لگا رہے ہیں. کہہ رہے کہ شاہ صاحب آپ سفر میں گئے تھے، ہم تو پکنک کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا اس میں کیا فرق ہوتا ہے، گیا تو میں بھی وہاں پر ہوں، میں تو گیا اور واپس آیا، کچھ دن پہلے انہیں علاقوں میں میرا جلسہ تھا وہاں واپس آیا. کہہ کہ شاہ صاحب یہ ہبڑ دبڑ تھا، آپ نے اپنا پروگرام کرنا تھا واپس آنا تھا، ہم ایسا تھوڑی کہ صرف گاڑی سے اترے اسٹیج پہ چڑھے، اسٹیج سے اترے گاڑی میں بیٹھے چلو واپس ایئرپورٹ، نہیں ہم تو سیر کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا وہی تو پوچھ رہا ہوں سیر کیا ہوتی ہے. کہ سیر میں بھاگم بھاگی نہیں ہوتی ہے، ہر قدم پر رک کر دس دفعہ دیکھنا پڑتا، ارے بھائی یہ کیا ہے، ارے بھائی یہ کیا ہے، ارے بھائی یہ کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو سیر، آپ غور کر رہے ہیں اس جملے پر، میں آپ کے قریب آ کر آپ کے مزاجوں کے اعتبار سے میرے بچوں میں مثال دینا چاہ رہا ہوں. تو یہ سافرا نہیں ہے، اسرا ہے. رب نے سیر کرائی، پوری کائنات کی سیر کرائی. میں اگر اسلام آباد جاؤں آ جاؤں، آپ گئے مہینے کے بعد آئے، میں نے کہا بیٹا کتنی دفعہ گئے آپ؟ کہنے لگے شاہ صاحب پہلی دفعہ میں گیا وہاں. میں اگر توجہ ہے میری طرف، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنی پہلی دفعہ گئے ہیں یہاں مری کے علاقے میں، سوات کے علاقے میں، آپ کہیں گے جی بالکل پہلی دفعہ گیا. مجھ سے آپ کہیں گے کتنی دفعہ گئے؟ میں نے کہا یہ تو میں ایک مہینے میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی دفعہ گیا، یعنی اتنا سفر رہتا ہے. اس نے کہا اچھا شاہ صاحب آپ نے اتنا سفر کر لیا، میں تو پہلی دفعہ گیا. اچھا آپ نے وہ بازار دیکھا؟ میں نے کہا نہیں. اچھا آپ نے وہ جھیل دیکھی؟ میں نے کہا نہیں. آپ وہ فلاں مشہور جگہ پر گئے؟ کہہ لگے نہیں. آپ وہ میوزیم میں گئے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا بھائی گیا تو میں سو دفعہ ہوں، تو پہلی دفعہ گیا. کہ یہی تو فرق ہے، آپ سفر کرنے گئے تھے، میں سیر کرنے گیا تھا. تو جب میں سیر کے لیے گیا تو وہاں کی جو اصل چیز، جو اس علاقے کا وقار تھا اور جو اس علاقے کا حسن تھا جس کی وجہ سے وہ علاقہ پہچانا جاتا تھا، وہ تو ساتھ میں خاص اسی کو دیکھنے گیا. آپ اپنے کام کے لیے گئے تھے، میں تفریح کے لیے گیا. تو سرکار سفر کے لیے نہیں گئے، سیر کے لیے گئے. کائنات کی سیر تھی تو کیا چیز بچی ہوگی؟ خود نہیں گئے، اللہ لے کر گیا.
خود بھی اگر آپ کسی باغ میں کسی علاقے میں سیر کے لیے جائیں اور کر کے آ جائیں، 10 دفعہ آپ جائیں کسی علاقے میں پکنک میں اور آ جائیں، ایک جو اس علاقے کا جو ماہر ہو یا جس کا وہ باغ ہو جو اس کا مالک ہو، وہ کسی خاص دوست کو دعوت دے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی اسکول کا ساتھی بھی چلا گیا اور آپ کو آ کے کہنے لگا تو کتنی باغ گیا تھا اس باغ؟ کہا میں تو 10 دفعہ گیا. کہا اس باغ میں فلاں چیز دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی. کہا کیا کیا؟ کہا میں تو ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ خود جا کر خود دیکھتا ہے، لیکن جب اس کا مالک بلائے تو پھر وہ اپنی شان کے لیے وہ چیزیں بتاتا ہے جو اوروں کو نہیں دکھائی جاتی. تو قرآن کہہ گیا یہاں پر اسرا، مصطفیٰ نے خود سیر نہیں کی، ہم نے سیر کرائی. اب یہ سوال بنتا ہے میرے بچوں کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے، حضور وہ نہیں جانتے. آج جمعے کی تقریر میری سننا، آج اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 142 یہی تھی کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کی دھوکے کی سزا دیتا ہے. وہاں سے ہم نے خاص حضور کے علم پر، کیونکہ ہر جمعے ایک ایک آیت کی تشریح ہوتی ہے سورہ نساء کی، وہ ہم نے بیان کی. ذرا اس فیس بک پر جا کر آپ اس کو دیکھیے گا کہ علم مصطفیٰ پر تانا کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر. لیکن میرے بچوں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں اور اس دین کے اور اس وطن کی امیدیں آپ سے وابستہ. غور کریں اس ساری بات کو ذہن میں رکھ کر، ہمارے نبی نے خود سیر کی، اللہ نے کرائی. اور جب خود سیر کرانے والا علاقے کا مالک خود سیر کرائے تو پھر اس کو کراتا ہے جو خاص محبوب ہوتا ہے. اگلے کو تو تالے بند نظر آتے کہ وہ کہتے ہیں نو گوری، آپ وہاں نہیں جا سکتے، وہ خاص مہمانوں کے لیے. لیکن آج بلاؤ وہ رہا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے پوری پروٹوکول کے ساتھ، اور پوری فوج ہے استقبال کے لیے فرشتوں کی، اور انبیاء قبروں سے آئے ہوئے تشریف فرما ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایک ہے سفر کرنا، ایک ہے سیر کرنا، پھر ایک ہے سیر خود کرنا، ایک سیر کروانا. سیر اس نے کرائی جس نے یہ کائنات بنائی. تو مجھے بتاؤ اگر حضور سے کوئی چیز رہ گئی تو رب نے سیر کیسے کرائی؟ جب سب چیز بتا دی تب تو سیر کرائی. اسی کو شاہ عبدالعزیز صاحب کہہ رہے تھے جو میں نے شروع میں کہا کہ سرکار نے یہ کہا کہ یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو اتنا عظیم لہن دے دیا، سلیمان کو بادشاہی دے دی. حضرت سراج الامت، امام اہل سنت، سراج الہند شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ سوال معراج سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ معراج کے بعد تو حضور کو اتنی نعمتیں ملی کہ اس کا 10واں حصہ بھی کسی نبی کو نہیں دیا. فرما عشر عشیر بھی کسی نبی کو نہیں ملا. تو یہ ہمارے نبی ہیں جو بڑی شان والے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. تو توجہ کرو میرے دوستو بزرگو، اب جب نبی پاک کو سیر رب نے کرائی تو کچھ چیز رہ گئی ہوگی؟ بولو نا، کچھ چیز رہ گئی ہوگی؟ تو جب کچھ چیز رہی نہیں اس کا مطلب حضور نے دیکھ لی. اب جب دیکھ لی تو حضور کے مشاہدے میں آ گئی. اب اگر کوئی کہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور کے اس بات کا علم نہیں تھا، یہ سوال بنتا ہے؟ اس لیے تو واقعہ معراج نہیں بیان کرتے میرے بچوں، آپ کو ایسی کنفیوز کرتے ہیں. کہاں لکھا ہے، کیوں بیان کریں، مسجدوں میں کیوں بیان کریں؟ میں نے کہا مسجدوں میں 6 روزے چلے کی باتیں ہو سکتی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سفر کی باتیں نہیں ہو سکتی. توجہ ہے آپ کی؟ تو غور کرو میرے دوستو، یہ کوئی تفرقے کی بات نہیں، یہ تو اتحاد کا موضوع ہے. آپ کے پاکیزہ ذہن میرے بچوں اس بات کے متحمل نہیں کہ ان تفرقے اور ان مفروضوں کے پیچھے چلیں. آؤ آج وہ شان بیان کریں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول. ایک سوال کا یہاں پر جواب دیتا ہوں، غور کریں ذرا، جو اس کی بنیاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی؟ معراج بولیے نا، کیوں کرائی گئی؟ سیر کیوں کرائی گئی؟ آخر سیر کی کوئی وجہ ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے. سیرت پڑھنے والے بچے ذرا غور کریں، اور جنہوں نے ابھی تک سیرت کا یہ مطالعہ نہیں کیا وہ خاص طور پر اٹینشن اور بالکل غور کریں کہ یہ بنیادی نقطہ ہے ایک مسلمان کو جاننے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں آنکھ کھولی اور جس مبارک گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ گھر خاندانی اعتبار سے عروج والا گھر ہے، مقام و بزرگی والا گھر ہے، روئے زمین پر ایسا گھر کوئی نہیں. بولو نا سبحان اللہ، ایسا خاندان کوئی نہیں، ایسے ماں باپ کسی کے نہیں. بولو نا سبحان اللہ، ایسے دادا کسی کے نہیں. میرے دوستو بزرگو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال تک ہونے تک حضور کی امانت اور صداقت خود آپ کی نبوت کی گواہی دیتی تھی.
کافر اپنے قریبی دوست کے پاس بھی اپنا مال نہیں رکھواتے، وہ جانتے تھے کہ یہ منہ سے میٹھا ہے، بعد میں یہ چوری کرے گا، خیانت کرے گا، وہ اپنے مالوں کو لا کر حضور کے پاس رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر واقعی میں ہمیں کوئی بندہ مثل آئینہ کے شفاف نظر آتا ہے تو وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور انسان کا سب سے بڑا تعارف صداقت اور امانت ہے. وقت نہیں میرے پاس، ورنہ میں امانت کا فلسفہ آپ کے سامنے بیان کرتا، جو علم نفسیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ امانت جو ہے وہ اصل اخلاق میں سے، صداقت اصل اخلاق میں سے. توجہ کریں، امانت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. ہم پر دو حق ہیں، اللہ کا حق اور بندوں کا حق. اب اس میں تفصیل ہو جاتی ہے کہ حق اسی طرح دینا جس طرح کہ اس کا حق ہے، اور بال برابر بھی اس میں پسو پیش تبدیلی نہ کرنا، یہ امانت کا حق ہے. اور اس کو حق کو جس نے ادا کیا بندوں کے حقوق میں بھی اور اللہ کے حقوق میں بھی، وہ میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول کریم کی ذات مبارک. محبت سے کہیے سبحان اللہ. توجہ کیجئے میرے دوست بزرگوں، آپ کے منہ نہیں چلنے چاہیے، یہ موضوع نماز کے انداز میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، منہ میں کوئی چیز نہ ہو، پان نہ ہو، چونگم نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. میں بارہا اس کو ذکر کرتا ہوں، یہ طبیعتوں میں ایک عجیب سا رجحان پیدا کرتی ہے اور بے ذوقی پیدا کرتی ہے. سنیے میری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی؟ طلباء اس کو سنیں، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، آپ ہر مسئلے کی لاجک کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیادی لاجک نہیں بلکہ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے جب اعلان نبوت کیا تو سارا مکہ بغض میں مخالف ہو گیا. وہی جو امین و صادق کہتے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے. اب سیرت کا مطالعہ کرنے والے وہ لوگ جو سرکار دو عالم نے 13 سال مکہ میں گزارے، کتنے بولیے؟ 13 سال، یعنی اعلان نبوت کے بعد اپنی اصل عمر شریف کے 53 سال، 53 ایئرز، 10 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں، تو جو 13 سال حضور نے پہلے گزارے اسے نبوی سال کہتے ہیں، اور جو مدینے میں گزارے اس کو ہجرت کے سال کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ 23 سال کے عرصے کو آپ کاؤنٹ کس طرح کریں گے؟ شریف کی سیرت میں کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ایک زمانہ نبوی، 2 زمانہ نبوی، 3 زمانہ نبوی، 4 زمانہ نبوی، 5 زمانہ نبوی، 6 زمانہ نبوی، 7 زمانہ نبوی، 8 زمانہ نبوی، 9, 10, 11, 12, 13 زمانہ نبوی، اور پھر 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری. یہ انداز سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہجری تو بعد میں رکھی گئی فاروق اعظم کے دور میں، لیکن حضور کے اعلان کا عرصہ کتنا گزرا اس کو 1, 2, 3 کر کے زمانہ اعلان نبوت سے اس کو گویا کہ اس کا اندازہ لگایا گیا. سمجھ رہے میری بات؟ آپ غور سے سنیے، آپ چہروں پر تاثرات سناٹے گئے میرے بچوں، نہ لاؤ، غور کرو اور اپنی طبیعتوں کو تازہ رکھو، یہ مبارک ذکر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سارا مکہ آپ کا مخالف ہوا، لیکن دو ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے سرکار کو بہت تسلی دی اپنے رفقا کے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق تو ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ تو ہیں، لیکن ایک گھر کے اندر آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے چچا ابو طالب، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ تسلی دینے والوں میں سے تھے. ابو طالب کیونکہ اپنے خاندان میں سب سے بڑے تھے نا، اور بنو ہاشم بنو عبد المطلب جو ہے یہ خاندان قریش کے اور خاندانوں کے مقابلے بڑا عزیز تھا، اور حضرت عبد المطلب کی اولادوں میں یہی رہ گئے تھے، حضرت مولا مرتضیٰ کے والد ابو طالب یہ رہ گئے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، آپ بھتیجے ہیں، تو برادری کے اندر عمر کے اعتبار سے بھی بڑے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ عمر کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، اور ایک بزرگ خاندان کے فرد تھے، اس وجہ سے مکہ کے اندر کفار کی نظروں میں ان کی بڑی عزت اور توقیر تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشن میں آپ نے ساتھ دیا، اور کفار کے براہ راست وہ حملے جو حضور کی ذات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، ابو طالب آگے آئے اور اپنی سیاسی قوت کے ذریعے اور جو ان کا اثر و رسوخ اس علاقے کے اندر تھا اس کے ذریعے آپ نے ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ان کی فکر کو پیچھے دھکیلا. اور گھر کے اندر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ اذیت کے تیر جو آپ کی جانب چلائے جاتے تھے تشریف لاتے، تو ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر حضور کو تسلی دیا کرتی تھی. بولو نا سبحان اللہ، سرکار کو تسلی دیتے. 10 رمضان کو اگر زندہ رہا انشاءاللہ العزیز تو میں ماں کا مرتبہ آپ کو بتاؤں گا. ویسے ہر سال رمضان کو ہم
ذکر کرتے ہیں. اللہ نے اگر عمر میں برکت دی اپنے فضل سے اور عمر میں احیاء نصیب ہوئی اللہ کے فضل سے, تو انشاءاللہ پھر یہ ساری راتیں ہی اہل اللہ کے ذکر کے لیے نا. میرے امام کبھی, میں نے شعر اس کا مفہوم بھی آپ کو بتایا کہ یہ عمر کیوں ہے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں حجاں. میرے بچوں بولو, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. توجہ کریں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچواں سال ہوا, پانچواں, یہ جب یہ پانچواں سال, میرے بزرگ دوستو اور تاریخ کے جو طلباء ہیں وہ اس بات کی طرف غور کرے, پانچواں سال نبوی, پانچواں سال نبوی, اعلان نبوت کا پانچواں سال. مشرکین نے مسلمانوں کے قریب دائرہ تنگ کرنا شروع کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکمل خبر اللہ کی جانب سے اور پھر اللہ کے فضل سے جو اللہ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی, بولو نا سبحان اللہ. بات عقل کی آ گئی ہے تو ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر, ہمارے منطق کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عقل, علم کس کو کہتے ہیں, علم, علم جو ہے نا, علم کس کو کہتے ہیں, علم کب پیدا ہوتا ہے؟ تو ایک بڑی مثال ہم بچپن میں منطق کے پڑھتے آئے تھے, سورۃ الشیء, حصول سورۃ الشیء عند العقل, کہ عقل کے قریب جو سورت آتی ہے اس کو علم کہتے ہیں. جان رہے ہیں آپ تھوڑا سے, اب تو دو گھنٹے میں آپ کی سطح اونچی ہونی چاہیے نا, میں جہاں پر بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ باتیں آپ سن رہے ہیں یہ ایک مکمل درس ہے, اس کو ایک دفعہ بیان کیا جاتا ہے پھر پورے سال اس کے ایک ایک گوشے کو یاد کیا جاتا ہے. یہ اس لیے لائیو جا رہا ہے, دیکھیں آپ, یہ اس لیے جاتا ہے لائیو تاکہ یہ ایک محفوظ ہو جائے, پھر اس کے ایک ایک گوشے کو ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آہستہ آہستہ سنیں, غور کریں اور اپنی نالج کو بھی بنائیں بڑھائیں اور اپنے رشتے کو حضور سے اور مضبوط کریں. بولنا سبحان اللہ. اسی لیے میں نے مولانا حسن رضا بریلوی کا شعر پڑھا تھا آپ کو کہ بنا آسماں منزل ابن مریم, منزل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیسٹینیشن ہے, سرکار کی منزل کیا ہے, فرما گئے لا مکا تاجدار مدینہ, اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. بولو نا سبحان اللہ, اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا جا سکتا. فرما شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو, کچھ لوگوں نے دماغ میں کیکر کے بیج لکھے, یعنی کانٹے ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جنت کا رتبہ گھٹا دیا مدینے کو بڑھا دیا. میں نے کہا جب آپ کو شہر سمجھنے کی تمیز ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں جنت کی تحقیر ہوئی ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ او سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ اگر بزرگوں کے شہر کو چھیڑیں گے تو میں آپ کے مدرسے سے نکلنے والے فتووں کی غلطی بتاؤں گا, تاکہ آپ سطح پر آئیں. اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عام لوگوں نے نہیں لکھے, یہ وہ لکھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے عالم تھے. کیا فرمایا کہ شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ میں مدینہ مدینہ کہہ کر جو بڑا کہتا ہوں تو اصل افتخار مدینہ کو کہہ رہا ہوتا ہوں, اور افتخار مدینہ ذات مصطفیٰ ہے اور وہ وقینا جنت سے اعلیٰ ہے. بولیے نا سبحان اللہ. تو میرے دوست بزرگوں, جب بات چل پڑی اور سن پانچ نبوی, سن سرکار کے اعلان نبوت کا جب پانچواں سال اللہ اکبر آیا, تو اس وقت مشرکین مکہ نے پوری تیاری کر لی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی لوگوں کو قتل کر دیا جائے. سرکار نے اپنی عقل اور اپنے فیصلے سے بھی اس بات کو جانا, اور عقل کے قریب علم ہوتا ہے, لیکن وقت بہت ہو گیا میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں, لیکن یہ سرکار کی بہت بڑی شان والا مسئلہ ہے کہ کائنات میں سب سے کامل عقل حضور کی ہے. اس پر قاضی یاز نے اتنی بنیادی بات کی ہے کہ اس کے لیے شوق بہت جوان ہونا تو پھر وہ مسئلہ بیان کیا جائے, ورنہ میں طلبا سے کہتا ہوں قاضی یاز نے جو پہلا باب باندھا ہے عقل مصطفیٰ پر, اس کو پڑھ کر آپ دیکھیں. قاضی ایاز رحمہ اللہ امام احمد رضا سے 1000 سال کے قریب پہلے گزرے ہیں, انہوں نے جو بات کی امام احمد رضا نے اپنے کلام میں وہی باتیں کی. اس لیے امام احمد رضا امام ہے, امام وہی ہوتا ہے جو چوریاں نہیں کرتا, امام وہ ہوتا ہے جو ان کی بھی لاج رکھتا ہے, پچھڑوں کی امانت کی بھی حفاظت کرتا ہے. خیر, وقت کیونکہ اصل موضوع کی طرف ہے, میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاریخ کے تناظر کے اندر. جب پانچواں سال تھا نبوی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا خاموشی کے ساتھ, اور جمع کر کے سرکار نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ, اور مجھے خبر آئی کہ حبشہ کا بادشاہ, ایتھوپیا جو افریقہ کا علاقہ, حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا لیکن اصل نظریے پر تھا اور دین و توحید پر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق, وہی نظریہ ہے جو قرآن سورہ مریم کے اندر بیان کرتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ نجاشی بادشاہ حبش کا جو ہے وہ بڑا نیک ہے، اپنی رعایا پر بڑا نرم دل ہے اور مسافروں کو پناہ دینے والا ہے، تو میرے صحابہ تم ایسا کرو کہ تم نکلو اور مکہ سے سفر نکلو یہاں سے، کیونکہ مجھے پورا ادراک ہو گیا کہ تمہیں الگ الگ کر کے کافر گلیوں میں قتل کر دیں گے، اور مجھے اور اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، تم نکلو یہاں سے جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے. توجہ ہے آپ کی. یہ اعلان نبوت کا پانچواں سال ہے. میرے قریب اگر آپ ہوتے نا تو میں آپ کو ایسا ہلا کر کہتا آپ سن رہے ہیں میری بات، کیونکہ یہ بہت اونچی بات ہے، یہ بہت اونچی بات ہے. بولنے کا شوق نہیں، تقریر لمبی کرنے کا شوق نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ بات اس محفل میں نہ کی جائے تو زمین پر قرضہ رہتی ہے. ایک شوق مطالعہ بھڑکانے کے لیے، ایک بات کرنے کے لیے. اور سفر معراج ہے بھی نہیں کہ جو پانچ منٹ میں بیان ہو جائے. پانچ منٹ میں کیا، ایک لفظ میں صرف وہ یہ بیان ہو سکتا ہے کہ وہ تو لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہی مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جل بگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. لیکن میں جو اہل علم ان سے کہوں گا، میرے سامنے تو وہ بچے بھی موجود ہیں جو شعر بھی نہیں سمجھتے، تو پھر مجھے نیت تنزل کرنا پڑتا ہے ان بچوں کے لیے، کیونکہ پہلی دفعہ بھی آئے ہیں تو محفل مصطفیٰ میں آئے ہیں نا. کوئی ہم نے باہر شناختی کارڈ تو نہیں چیک کرنا کہ ڈگریاں چیک کرنا کہ اگر آپ کو ڈگریاں ہیں تو آپ آنا ہے، بس حضور کی محفل سب آئیے، جب آ کر بیٹھ گئے تو پھر سرکار کی شان سنیں گے، اس کو بھی سنائیں گے جو پہلی دفعہ آیا، اس کو بھی سنائیں گے جو بار بار آیا. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے، پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اعلان نبوت کا میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بڑے بھائیوں، پانچواں سال جب ہوا، کافروں نے ایک خفیہ میٹنگ کی کہ نبی پاک کے قریبی جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرو اور ان کو قتل کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم ہجرت کرو یہاں سے حبشہ کے لیے، اور حبشہ نکلو اس لیے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسافروں کو پناہ دینے والا ہے اور بہت نرم دل ہے. اس پہلی ہجرت کے اندر حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ اور رسول اللہ کی بیٹی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ، بولو سبحان اللہ، یہ ساتھ میں تھی. پہلا قافلہ روانہ ہوا، کافروں کو خبر ہو گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ سمندری راستے سے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے پیچھا کیا، لیکن ان مسلمانوں کی قسمت تھی، زندگی تھی، قافلہ تیار تھا، اب شپ ابھی روانہ ہونے والا تھا اور یہ لوگ پہنچ گئے. یہ بیٹھ کر نکلے، ابھی اس نے ساحل چھوڑا، پیچھے سے کافر پہنچ گئے، لیکن یہ قافلہ جا چکا تھا. سن پانچ ہجری کو یہ قافلہ چلا گیا. یہ پہلی ہجرت تھی کس کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا تھا، میرا عثمان وہ ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ راہ اسلام میں، اگر جس نے لوط علیہ السلام کے بعد اگر راہ خدا میں جس نے پہلی ہجرت کی ہے تو وہ میرا عثمان ہے. بولنا سبحان اللہ. تو پانچ ہجری میں یہ پہلا سفر ہوا، چھ پانچ نبوی میں یہ پہلا واقعہ، اتنے خطرات منڈلا رہے ہیں مکہ کے اندر. چھ نبوی کے اندر سرکار کے چچا حضرت حمزہ ایمان لے آئے. حضرت تین دن کے بعد حضرت عمر نے کلمہ پڑھا. یہ چھ نبوی کا واقعہ ہے. اور اس طرح قافلے تیار ہوئے، چنانچہ اس دفعہ 83 مرد اور 18 عورتیں، یہ دوسرے سال ہجرت انہوں نے کی ہے سیدھا حبشہ کی جانب، اور ان کو روک دیا گیا، فرمائیے وہیں پر رہے. تقریباً ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی. سرکار نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم نے لوٹ کر نہیں آنا ہے. حضرت عثمان تو ہجرت کے بعد ڈائریکٹ مدینہ ہی آئے. اس تمام قافلے کے کمانڈر اور حضور کی طرف سے مبلغ مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار تھے، جن کو حضور نے اپنا نائب بنا کر وہاں پر بھیجا تھا. اگر یہ سوال کوئی اٹھائے کہ سرکار نے مدینے کے اندر حضرت علی کو اپنا نائب بنایا تو وہ پہلے خلیفہ ہیں، تو میں نے کہا اگر انہی اصولوں پر چلو گے تو سرکار نے حضرت جعفر طیار کو بنایا تو پہلے خلیفہ پھر ان کو قرار پانا، مسلح حضرت عبداللہ بن مکتوم کو دیا تھا تو کیا پھر خلیفہ وہ ہوں گے. یہ باتیں جزوی باتیں کرنا اچھا نہیں، یہ خامخواہ شک پھیلانے کی ضرورت نہیں. صدیق اکبر کی خلافت اتنی اٹل ہے کہ اس کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ فیصلہ قرآن کا ہے، وہ حدیث کا ہے، وہ اجماع امت کا ہے. سنیے میرے دوستو، اس دفعہ 83 مرد دوسرے سال، یعنی پانچ نبوی کے بعد چھ نبوی، اعلان نبوت کے چھٹے سال، اور 18 عورتوں نے ہجرت کی. سرکار نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تو تم نے واپس نہیں آنا. تقریباً ان میں سے 90% لوگ لوٹ کر کب آئے؟ جب سرکار مدینہ ہجرت کر چکے تھے اس وقت آئے. حضرت جعفر کی تبلیغ پر حضرت نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت جعفر نے جب نجاشی نے بلایا, کافروں نے جب دیکھا کہ سب حبشہ چلے گئے تو ان کو باقاعدہ طور پر حبشہ کے بادشاہ کو کہا جائے یہ باغی لوگ ہیں ہمارے علاقے کو چھوڑ کے بھاگیں, ان کو ہمارے سپرد کیا جائے اور ان کو بلایا جائے جس طرح کہ آج کل انٹرپول کے ذریعے بلایا جاتا ہے. تو باقاعدہ انہوں نے سفارتی معاملات کیے اور کہا ان کو بلایا جائے. تو نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار کو بلایا, تو کیوں تمہیں بلا رہے ہیں؟ تو کہا ہمارا جرم یہ ہے ان کے نزدیک کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہا. تو کہا آپ کے نبی کون ہیں اور وہ کیا درس دیتے ہیں؟ فرمایا وہ صدق کا درس دیتے ہیں, سچائی کا درس دیتے ہیں, امانت کا درس دیتے ہیں, پاکیزگی کا درس دیتے ہیں, حیا کا درس دیتے ہیں اور وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے کہا آپ کے نبی عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نبی کیا کہتے ہیں آپ کے, کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار نے کہا ان پر جو قرآن اترا ہے نا رب کا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تو دربار تھا, زبان جاننے والے لوگ تھے. کیا کمال کا واقعہ ہے, بڑا دربار ہے. حضرت جعفر طیار مبلغ اعظم کھڑے ہو گئے اور آپ نے جب سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا حضرت, تو نجاشی دھاڑوں مار کے رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور انہیں کہا اللہ کی عزت کی قسم محمد عربی اور ان کا رب صلی اللہ علیہ وسلم و عزہ و اسمہ جو حضرت عیسیٰ کے مقام کو بتا رہا ہے, حضرت عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے, یہی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. نجاشی نے اسلام قبول کیا. جب ان کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا مدینہ پاک میں جنازہ پڑھایا. جنازہ اس طرح پڑھایا کہ جبریل امین نے ان کو پروں میں اٹھا کر حبشہ سے اڑا کر مدینہ سرکار کے پاس لایا گیا. سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی نے انبار لگائے, نماز جنازہ غیبانہ طلباء اس کو پڑھیں تو وہاں پر ایک شان ہے میرے امام کی تحقیق فقہ کی, اور اس میں خاص طور پر یہ حوالہ کہ آپ کے سرکار کے سامنے آپ کا جسد مبارک رکھا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چار تکبیریں پڑھی. میرے دوستو لیکن جب چھٹے سال حضرت حمزہ اسلام لے آئے, حضرت عمر اسلام لے, ساتواں سال بڑا تشدد کا سال تھا. کافر اتنے سخت دل ہو گئے کہ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ اب تم کچھ بھی کرو ہم تمہاری مانیں گے نہیں, تم تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرو, اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو آج سے اور ہمارا اور تمہارا بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم سے ہمارا سوشل بائیکاٹ ہے, ہم نہ تم سے شادیاں کریں گے, نہ تم سے خرید و فروخت کریں گے, نہ تم سے سلام دعا کریں گے, نہ تم سے کوئی دنیاوی رسم و رواج, کھانا پینا یہ وہ کچھ بھی نہیں رکھیں گے, اور ہم موقع کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں جیسی موقع ملا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تنہا کہیں ملے تو پھر ہم معاذ اللہ اپنے حملے سے باز نہیں آئیں گے. اس وقت ابو طالب کو یہ خوف لگ گیا, کافروں نے یہ معاہدہ پورا لکھا کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ, بنو عبد المطلب کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ کھانا پینا لین دین نکاح شادی بیاہ سب کی مخالفت کرتے ہیں, اور جو اس کی مخالفت نہیں مانتا اس کو ہم اپنے قبیلے میں رہنے بھی دیں گے. یہ پورا معاہدہ لکھ کر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک صندوقچی کے اندر چمڑے پر لکھا ہوا معاہدہ بند کر کے رکھ دیا. یعنی بند کر, ان کا مطلب کیا ہوتا تھا, خانہ کعبہ میں رکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ ہمیشہ یہ قانون رہے گا, اب یہ تبدیل نہیں ہوگا, کیونکہ کعبے کی حرمت کو کسی طریقے سے آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی کسی نسبت سے وہ تسلیم کرتے تھے. رکھ دیا گیا. ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے گھر سے نکالا, توجہ ہے آپ کی, گھر سے نکالا اور نکال کر منا کی وادی کے قریب یا مکہ شریف سے تھوڑی باہر, منا تو کافی دور ہو گیا, حرم خدا کی تھوڑی باہر شعب ابی طالب نامی یعنی درہ, وہ وادی وہ ایک پلاٹ تھا جو ابو طالب کی ذاتی جاگیر تھی. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو وہاں پر جمع کیا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے محلے سے نکل گئے, اب یہ جو میری ذاتی پراپرٹی ہے اس میں یہ آ چکے ہیں اور میں نے ان کو امان دی, تم قریب بھی نہیں آنا اور اگر تم نے یہ حرکت کی تو یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہوگا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم براہ راست تو نہیں ہوں گے لیکن ہم تم سے سلام دعا لین دین کھانا پینا یہ کچھ نہیں کریں گے. اب ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا, یہ بہت واقعہ ہے آپ اس کو پڑھیے, بہت یعنی اسلام کے لیے بڑی آزمائش کا دن تھا یہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے بہت بڑی بظاہر دنیاوی مصیبت تھی. منڈی میں اگر کوئی مال آ جاتا, آٹا آ گیا, گندم آ گیا, کاغذ آ گیا, کھجور آ گیا, تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے سے پہلے سارا خود ہی اٹھا لیتے تھے. اور تاجر پہ پابندی ہوتی تھی. اب آپ سختی دیکھیں, جو تاجر یمن سے آ رہا ہے, شام سے آ رہا ہے, کسی علاقے سے, اس کو ایک ہوتی تھی کہ وہ شاب ابھی طالب کے اندر نہیں جائے گا, اگر چلا گیا تو پورا مکہ اپنی منڈی کے اندر اس کو گھسنے نہیں دے گا اور اس سے مال نہیں خریدے گا. تو بزنس کے رول کے حوالے سے وہ پابند تھے, کیونکہ اس علاقے کے بڑوں نے یہ کہہ دیا, تو وہ ڈائریکٹ منڈی میں آتے اور منڈی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی ترجمان, یہ پابندی تھی. یعنی باقاعدہ دکان والوں کو وہ دے کر جاتے تو دکان والوں پر پابندی تھی کہ جو نبی پاک کا مخلص ہے, ان کا متبع ہے, ان پر ایمان لا چکا ہے, یہ دلی ان سے محبت کرتا ہے, ایمان نہ لایا کسی بھی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا ہے, اس کے قریب وہ اگر خریدنے کے لیے تمہارے پاس آ جائے تو تم نے اس کو فروخت نہیں کرنا. توجہ ہے آپ, یہ آسان بات نہیں تھی. صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, کیونکہ کھجوروں پر پابندی, آٹے پر پابندی, روٹی پر پابندی, اناج پر پابندی. سعد بن ابی وقاص کا ایک واقعہ گزرتا ہے اللہ اکبر, جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی, میں گھاٹی کے اندر گیا پیشاب کرنے کے. وہاں سے پیشاب کر کے جب میں نکلا تو کہتے ہیں ہمارے بدن سے پیشاب کا اخراج مینگنیوں کی طرح ہوتا تھا, کیونکہ پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں اور پتے کھانے کی وجہ سے ہاضمے کا یہ حال ہے. کہتے ہیں جب میں نکلا جیسی وہاں سے فارغ ہو کر, تو اٹھنے کے ساتھ ہی میرے پاؤں میں کوئی نرم سی چیز آئی. تو کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ کوئی کیا تھا, میں نے اٹھا کے ایسی منہ میں ڈالا, اس کو چبا کے اندر لے لیا. یعنی یہ حال تھا بھوک کا. کہتے ہیں چمڑے کو پانی کے اندر جوتے سے پھاڑ کر چمڑے کو پانی میں ہم بھگاتے, چمڑا نرم ہو جاتا تو اس کو دانتوں سے کریدتے تھے. یہ بھوک کا عالم تھا. اگر پتا چل جائے کہ فلاں شخص نے کھجور صحابہ تک پہنچا دیا یا نبی پاک تک پہنچا دیا, اللہ اکبر, تو اس میں اس شخص کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی. 3 سال کا یہ عرصہ گزرا. کتنا؟ 7, 8, 9, یعنی 10, 8, 9, 10, یہ 3 سال گزر گئے. جب تیسرا سال شروع ہوا, اعلان نبوت کا 10واں سال جب شروع ہوا میرے دوستوں بزرگوں, تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بلایا کہ چچا جان آئیے. آ گئے, کہ جائیے قریش مکہ سے کہیے کہ جو معاہدہ تم نے کیا تھا نا, وہ پیٹی کے اندر بند دمک نے کھا لیا ہے. توجہ ہے. اب یہ سوال بنتا ہے, حضور نہیں جانتے کسی چیز کو. ایسے کتنے خطرناک سازشی سوالات عاشقوں کے ذہن میں نہیں آتے. آپ بھی بار بار کہ شاہ صاحب یہ کیا باتیں آپ کرتے ہیں, آپ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا دیکھو یہ تمہارے پاکیزہ ذہن ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں میرے بچوں جو اس بات کو سننا بھی چاہتے ہیں, ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے. تو ان کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے, ان کے بنیادی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے, ان کے نظریے کو واضح کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے اور کسی اور رخ کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی. اب آپ دیکھیں سرکار اس کھلے آسمان کے نیچے ابو طالب کے اس درے کے اندر موجود ہیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا کو بلایا, چچا سے کہا کہ چچا ابو طالب جا کر کہیے قریش سے کہ اپنے غصے کو تھوک دو, اور جو تم نے میرے خلاف معاہدہ تیار کیا تھا نا, وہ معاہدہ اس صندوقچی کے اندر جو تم نے رکھا تھا باکس میں, اور اس باکس کو خانہ کعبہ کے اندر رکھا, اللہ نے اس باکس کو تو سلامت رکھا ہے, یعنی باکس تو سلامت ہے, لیکن دیمک اس کے اندر اتر گئی اور دیمک نے میرے نام سے متعلق جو باتیں تھیں, کچھ باتیں بچی ہوئی ہیں جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, اس کو دیمک نے نہیں کھایا. جہاں سرکار کا نام تھا اس کو دیمک نے نہیں کھایا, اور جتنی شکیں نبی پاک کے خلاف لکھی ہوئی تھی دیمک نے اس طرح کھائی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ حصہ کبھی چمڑے میں موجود تھا. بولو نا سبحان اللہ. وہ حصہ کبھی موجود تھا. ابو طالب نے آگے سے یہ نہیں پوچھا کیسا ہوا بھی کہ نہیں ہوا, حضور پر کامل بھروسے کی وجہ سے وہ چل پڑے. جب وہ آئے تو قریش مکہ جن کی چودراہٹ کی جگہ ہی حرم صحن کعبہ تھا, جب ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے تم کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کچھ بات کرنی ہے تم سے. کہا کرو. کہا بات یہ کرنی ہے تم سے کہ تم نے میرے بھتیجے کے خلاف جو معاہدہ کیا تھا نا, تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ خانہ کعبہ کے اندر وہ باکس نکال کر آؤ, اس میں وہ تحریر سلامت نہیں ہے, اس کو دیمک نے کھا لیا ہے. انہوں نے کہا ابو طالب یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ سال بھر کے کئی دہائیوں کے معاہدے ہمارے پڑے ہوئے ہیں, دمک کیسا پہنچے گا کھائے گا؟ ابو طالب نے کہا کہ اگر نہ کھایا ہونا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نہ کھایا ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا. انہوں نے کہا دیکھو شرط ہے. انہوں نے کہا بالکل منظور ہے. دروازہ کھولا گیا اور جب باکس کو کھولا گیا تو اسی طرح جب اس کو اٹھایا گیا تو چمڑے میں باقاعدہ طور پر شغاف تھے. اللہ کا نام موجود ہے, سرکار کا نام موجود ہے, باقی ساری تحریر کو دمک نے کھا لیا. آپ سنیے میرے دوست بزرگوں کو, خاص طور پر دمک نے اس کو کھا لیا. ابو طالب نے کہا کہ تھوک غصہ تھوک دو. اب تو یہ فیصلہ ایسا ہوا وہ کنارے پر گئے اور اپنے قریبی مشیروں سے کہنے لگے آج تک نہ ہمارے بڑوں میں کبھی ایسا ہوا نہ ہمارے سامنے کبھی ایسا ہوا. ایسی کبھی ایسا کام ہوا ہو, اگر ہوا بھی ہے تو ان کو کیسے خبر ہوگی؟ ان کا تو اس علاقے میں آنا بھی نہیں ہے. لیکن تعصب اور ہٹ درمی ہے کہ تین کے قریب جو تھے وہ تو ٹوٹ گئے اور انہوں نے پیچھے آ کر یہ کہا کہ ہم اپنی شک کو واپس لیتے ہیں. اور ہم ابو جہل وغیرہ کو کہا کہ ہم اس فیصلے میں نہیں, اس میں کوئی غیبی بات نظر آ رہی ہے, کیونکہ دمک کا حرم میں پہنچ جانا, خانہ خدا کے اندر پہنچ جانا, ڈبا اسی طرح باقی ہے, ان کا نام باقی ہے اور شک ساری کھا گیا, مہر کو کھا گیا, اللہ کا نام باقی ہے, ڈبا بھی سلامت ہے, یہ دمک آیا کہاں سے گیا کہاں سے؟ اس میں 10 رکنی اگر کمیٹی تھی تو 3 سے 6 بندے تو باز آ گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے. چار نے کہا کہ نہیں ہم اس پر ڈٹے ہوئے. خیر اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ ضرور ہوا کہ جو محاصرہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب اتنی اجازت مل گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینے مکے آ سکتے تھے, مکے کی گلیوں میں آ سکتے تھے, کھانا پینا خرید سکتے تھے. 3 سال کے اس عرصے کے بعد اب جب 10واں سال گزرا تو اس امتحان کے 3 سال گزرے اور یہاں سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا. یعنی 3 سال سرکار کو دلاسہ دینے والی, صحابہ کو وہ ماں, کبھی وقت رہا تو پھر ہم اس کو ذکر کریں گے, اس مشفق ماں نے رات کے اندھیروں میں صحابہ دور پردے میں بیٹھتے اور وہ اللہ کی آیات اور سرکار سے راز کی باتیں جو کمرے میں ہوتی وہ باقاعدہ صحابہ کو بتاتی, ان کو تسلیاں دیتی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ان باتوں کو سن کر ایسے ہوتا کہ جیسے بہت لذیذ کھانا ہم نے کھا لیا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا کہ میری ازواج نے میرے ساتھ وفاداریاں کی ہیں لیکن جو مقام میرے دل میں خدیجہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جس وقت اعلان نبوت سے لے کر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال سے لے کر اب تک 10واں سال اعلان نبوت کا جب شروع ہوا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وصال کیا گھر کی مشفقہ اور معتمدہ. بیوی کا انتقال یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑا قلق تھا. اور اس کے چند دن کے بعد یا اس سے چند دن پہلے سرکار کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے. یہ 2 مضبوط سہارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سرکار کا بظاہر ساتھ چھوڑ گئے اور دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. میرے دوستو ذرا توجہ کیجئے یہاں پر. اس کے بعد سرکار نے اپنے چند صحابہ حضرت مولا مرتضیٰ سے, حضرت ابوبکر صدیق سے, دیگر سے مشورہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت مکہ شریف سے یہ 120 کلومیٹر کے قریب کی یہ وادی طائف کی جو وادی ہے میں یہاں پر جاؤں. یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اپنے بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کے پاس جاؤں اور بنو ثقیف قبیلے سے تو ایسی میری بھی خاندانی رشتہ داری ہے, میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو میں اپنا نظریہ بتاؤں اور نظریہ بتانے کے بعد ان کو میں اپنے ساتھ ملا کر مکہ کے کافروں کے مقابلے پر ان کو کھڑا کروں. یہ سرکار کا ارادہ تھا. صحابہ نے کہا حضور بالکل ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. توجہ ہے آپ کی. سرکار جب روانہ ہوئے تو علماء لکھتے ہیں کہ 1 مہینہ حضور طائف میں رہے. کتنے؟ طائف کو طائف اس لیے کہتے ہیں وہ اس پسماندہ دور میں وہ اتنی تہذیب یافتہ اور اس پسماندہ تہذیب میں وہ اتنے ترقی یافتہ تھے. طائف کہتے ہیں یعنی قلعے کی جو سراؤنڈنگ میں باؤنڈری ہوتی ہے نا جس سے قلعہ محفوظ ہوتا ہے, بڑی بڑی اونچی دیواریں اور عمارت, یہ طائف اس عمارت کو حصار کو کہتے ہیں. دراصل ان کے ریلیشن اور تعلقات کسرا سے بہت اچھے تھے ایرانیوں سے, کیونکہ ان کا باقاعدہ طور پر تعلیم کے اعتبار سے, خوراک کے اعتبار سے ایک رابطہ رہتا تھا. کسرا نے ان سے کہا کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی اپنے خاص انجینئر بھیجئے اور ہمیں طائف میں قلعہ بنا کر دیجئے تاکہ کبھی کوئی دشمن ہمارے لیے آئے تو ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کسرا, اس نے اپنے 5000 سال سے حکومت کرنے والا روم اور کسرا کے، اس نے اپنے ماہر انجینئر وہاں بھیجے اور اس نے طائف کے گرد میں ایک قلعہ بنایا. توجہ ہے، قلعے کے دروازے پر انہوں نے اپنے بت کی ایک مورتی بھی لگائی. یہ اس وجہ سے اس کو طائف کہا جاتا، اس کے اندر انگور کے باغات، انگور کی بیلیں، کھجور، اور اربوں پتی لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو لکھنا جانتے تھے اس زمانے میں، پڑھنا جانتے تھے، اور اس دور کی جو بڑی بڑی ریاستیں کسرا اور روم قیصر، ان سے براہ راست ان کا سفارتی معاملہ تھا، ان کے لوگ یہاں آتے، ان کے لوگ وہاں جاتے، تجارتی معاملات. یہ اس دور کی ترقی، سرکار نے اس چیز کو دیکھا، فرمایا اتنی ترقی یافتہ قوم ہے، یہ ضرور اس مسئلے کو سمجھ جائے گی کہ جس گمراہی کے اندر یہ موجود ہے. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیے، ہندو راکٹ بنا رہا ہے، پرتھوی بنا رہا ہے، فلانا بنا رہا ہے، کمپیوٹر میں ماہر ہو گیا، انجینئر، لیکن آج بھی اتنے سے بندر کو آگے رکھ کے پوج رہا ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان میں، اتنے بڑے بڑے انجینئر ہیں، اتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں اگر آپ دیکھیں، لیکن وہ اتنا سے بندر، اور ایک اتنا سے اس کے منہ کے اوپر نہ ہاتھی کا سر ہے، اس کو آگے اتنا سے رکھتے ہیں اور اس کو پوج رہے ہوتے ہیں. تو کوئی سمجھدار آدمی سمجھاتا ہے تو واقعی میں جس کا علم ہوشیار ہے نا، وہ کہتا واقعی میں یار، جس کو ہتھوڑی سے میں خود بناتا ہوں وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ جو میرے قبضے میں آ جاتا ہے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میری مٹھی میں آ جائے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنی ناک کی مکھی نہ اٹھا سکے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا رنگ پھیکا ہو جائے جب تک میں لال پنی اس پر نہ چڑھاؤں اس کی دھوتی پر، تو وہ جناب وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو واقعی میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ فطرت کی بات کو قبول کر کے دار اسلام میں آتے ہیں. اور جنہوں نے لکیر کے فقیر بن کر کفار مشرکین کے، ہمارے باپ نے ایسا کیا تھا، دادا نے ایسا کیا تھا، وہ بھی بڑے عجیب ہیں، امریکہ تک میں پہنچ گئے بڑے بڑے عہدوں میں، لیکن جیب میں بندر لیے پھرتے ہیں. جا پہ 5 منٹ ذرا پوجا کرتا ہے، وہ واش روم سے نکل کے بندر سامنے رکھا، اس کو یوں کہ پھر بندر کو جیب میں رکھ لی. ہم نے کہا تم اتنی ترقی یافتہ تہذیب میں آ کر بھی تمہارا ساتھ بندر سے نہیں چھوٹا. توجہ ہے. تو اسلام بڑی نعمت ہے میرے دوست، یہ فطرت کا بہت بڑا غماز ہے، یہ فطرت کا بہت بڑا غم، یہ ضمیر کا سب سے بڑا قرار ہے. اب سنیے میرے دوست، بات اختتام کی طرف چل رہی ہے. سرکار دو عالم طائف گئے، طائف کے ایک ایک گھر میں حضور نے دین کی تبلیغ پھیلائی، لیکن انہوں نے بدبختی اور شقاوت کو اپنے سر پر رکھا، حضور کے پیغام کو قبول نہیں کیا. ان کے خاص رؤساء کی مجلس میں حضور نے اللہ کی توحید کو بیان کیا، جناب ان سے کچھ نہ بن سکا، لیکن جب حضور نکلے تو انہوں نے اپنے لونڈے اور غلاموں کو پیچھے لگا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کیا، معاذ اللہ، سرکار پر جب سنگ باری انہوں نے شروع کی، الیاذ باللہ، پاؤں کے نشانات پر معاذ اللہ وہ مارتے. سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سرکار کے نالے نے پاک پوری خون سے بھر جاتی. ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس حضور بیٹھے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد کے بعد، غزوہ اور جاگرے میرے بھائیو، غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد بڑا سنگین جنگ تھی، اللہ اکبر، قرآن نے ذکر کیا سورہ آل عمران، بہت سنگین جنگ تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اس میں شہید ہوئے. سرکار کے دندان مبارک پر باقاعدہ تلوار ماری گئی، جس سے دندان مبارک بلا تشبیہ میرے ہاتھ اور میرا منہ سے لائق نہیں، سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، توجہ ہے. او جاگ رہے ہو، ہمارے گھٹیا ہاتھ اس لائق نہیں، نہ ہمارے بدن میں یہ تاثیر کہ ہم تشبیہ دیں، لیکن سنایا، سنایا ان دانتوں کو کہتے ہیں جو منہ میں سب سے آگے دو نظر آتے ہیں. ان دانتوں کی کناریوں پر تلوار کا زور اتنا تھا کہ یہ آیا اور ان دانتوں کی جو نچلی کناریاں ہیں وہ ٹوٹ گئیں. وہ شہید ہوئے، مسلم امام احمد کے اندر موجود. توجہ ہے. سرکار دو عالم زخمی ہوئے، آپ کا خود مبارک، لوہے کی وہ ٹوپی، اس کی سلاخیں جو تھیں جو تلوار کو روکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی ہیں، وہ ٹیڑھی ہو کر، یعنی سرکار علیہ السلام، جو خندقیں کھودی گئی تھی جس پر گھاس ڈال کر کافروں کو گرانا تھا، بھگدڑ ایسی مچ گئی کہ سرکار کا پاؤں اس پر آیا اور بدن مبارک اس خندق کے اندر آیا، اس گڑے کے اندر آیا، سرکار کا سر مبارک زمین کی طرف لگا. تو وہ خود مبارک جو تھی نا میرے دوستو، خود کے مبارک کے آگے جو سونے، جو لوہے کی چھوٹی چھوٹی سلاخیں کندیلے نما نکلی، جو تلوار کے وار کو ناک کی طرف سے روکتی ہے، وہ ٹیڑھی ہو کر حضور کے چہرے میں پیوست ہو گئی. آج بھی وہ غار موجود ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے امام خصاص الکبریٰ میں اس غار کا بالکل نشان کیا، جس کو آج کل بند کر دیا گیا ہے. سرکار دو عالم کو بعد باقاعدہ صحابہ نے اٹھایا اور اس غار میں لے کر گئے، وہ غار آج بھی خوشبو دیتا ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا نے چٹائی کو جلا کر اس کی رات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم میں رکھا، توجہ ہے. اور سرکار کا چہرہ، داڑھی مبارک پر خون مبارک تھا، دو خوش نصیب صحابہ وہ تھے جنہوں نے وہ کڑیاں سرکار کے چہرے سے نکالی تھی. ایک تو مالک بن سنان تھے حضرت ابو سعید خدری کے والد. بولو سبحان اللہ. یہ معراج کی برکتیں ہیں کہ واقعے پر واقعے ہیں میرے دوست. حضرت مالک بن سنان کو حضور نے فرمایا کہ آؤ یہ میرے گوشت کے اندر یہ پیوست ہو گیا ہے اس کو نکالو. مالک بن سنان کہنے لگے کیسے میں نکالوں. سوچنے لگے اپنے آپ سے کہ اگر کھینچ کے نکالوں تو سرکار کو رخسار میں تکلیف ہوگی اور یہ بھی ہمارے نزدیک ادب کے خلاف ہے. آگے بڑھے اور آپ نے گویا کہ اپنے ہونٹوں کا زور سرکار کے رخسار پر دیا اور قریب تھا کہ آپ سلاخ جو چہرے کے اندر اتر گئی ہے. بلا تشبیہ ہاتھ بار بار میرا اٹھ رہا ہے لیکن آپ میرے گندے ہاتھ کو پرواہ نہ کیجیے گا. اس مبارک تصور کی طرف جائیے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں. جن کے نالین مبارکہ کے ذرے جھڑیں اور عزت والوں کے اور بلند مرتبے والوں کا تاج اس سے زینت پائیں تو جن کے تلووں پر لگنے والی چپل نالین یہ شرف پاتی ہو تو ان کا چہرہ کتنا عزت والا ہو. بولو نا سبحان اللہ. تو حضرت مالک بن سنان تو تھوڑی دیر رک گئے. سرکار نے فرمایا مالک کیا کر رہا ہے. ابو سعید بھی بڑے اہل بیت کے عاشق تھے. آج بھی بقی کے اندر سیدنا مولا مرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے قدموں میں ہے بالکل. دو ہی قبریں. بولو سبحان اللہ. اور جنگ صفین ہو یا دوسرے معاملات ہوں یا خوارج کے ساتھ لڑنا ہو مولا علی کے ساتھ کھڑے رہے وہ آخر تک. حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان تھوڑی دیر رکے رہے. سرکار نے فرمایا سلاخ نکالتا کیوں نہیں ہے. تو ان کے ہونٹ حضور کے گال پر ہل رہے تھے. سرکار نے فرمایا تو کر کیا رہا ہے. انہوں نے کہا حضور خون اتنی تیزی میں آ رہا ہے میں اپنے معدے میں پیٹ میں جتنا اتارنا چاہ رہا ہوں اتار رہا ہوں. اور یہ مدارج میں بھی ہے خصائص میں بھی ہے. حال میں ہمارے بہت بڑے بزرگ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد اشرف صاحب قادری کھاریاں والے سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل ان کا غیر مقلدین سے بہت زوردار مقابلہ مناظرہ حدیث شرب بول النبی پر ہوا اور کمال سے آپ نے دلائل سے مناظرے کو فتح کیا. تو یہ مستند دلائل سے یہ چیزیں ثابت ہیں. سمجھ رہے. آپ گجرات میں کھاریاں میں تشریف فرما ہے. اللہ رب العالمین آپ کے وجود کو سلامت رکھے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد اشرف قادری کھاریاں والے سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں اور اجلہ خلفاء میں سے ہیں. بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت معمر ہیں. اللہ ان کو صحت دے ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پتا دے قائم و دائم رکھے. آج بھی اگر یوٹیوب پر اگر آپ مفتی اعظم لکھیں گے تو ان کی ویڈیو کھل جائے گی اور ان کے ایسی نایاب معلومات جو آپ کو کہیں نہ ملے وہ مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملالیہ کی زبان سے آپ کو ملیں گی. توجہ کیجئے. تو یہ سرکار نے فرمایا کیا کر رہا ہے مالک. کہنے کہ حضور خون بڑی تیزی سے نکل رہا ہے تو میں اس کو اپنے پیٹ میں اتار گیا. سرکار نے فرمایا آگے آ جا. آگے آئے فرمایا جا اللہ تیرے پیٹ میں درد نہیں کرے گا. اللہ تیرے پیٹ میں. اور علماء نے لکھا کہ سرکار کا بول مبارک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم مبارک اس کی تطہیر کے علماء قائل ہیں. توجہ ہے. اس کے لیے دیکھنا ہو تو قاضی آز کی مستند کتاب کا بالکل مقدمہ دیکھ لیا. انہوں نے دلائل کے رسوخ کو وہاں پر ذکر کیا. توجہ ہے آپ کی. غور کریں میرے دوست. اور اس میں شک میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کا پسینہ خوشبودار ہے کیونکہ پسینہ بھی بدن کا فضلہ ہوتا ہے نا دیگر فضلات میں سے. سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے بدن میں 80% پانی ہوتا ہے جو مختلف ذریعوں سے نکلتا ہے. پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے پسینے کے ذریعے خارج ہوتا ہے تھوک کے ذریعے خارج ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میرے دوستوں روح افزا شربت بھی اگر پی لیں خوشبو آتی ہے اس سے لیکن پسینہ بدبو والا بن جاتا ہے. سرکار چشمے کا پانی پی لیں سادہ تو پسینہ خوشبو والا ہو جاتا ہے. یہ سرکار کے باطن کا کمال ہے اور یہ ہمارے باطن کی خرابی ہے کہ ہم خوشبو والی چیز پیئیں تو بدبو والی بن جاتی ہے. سرکار سادہ پانی پیئیں تو وہ خوشبو والا بن جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو بول مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا جو پسینے کا مسئلہ ہے وہی تو بول کا مسئلہ ہے. سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے. جہاں اس کی تطہیر اور پاکیزگی واضح ہے اس کی بھی واضح ہے. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ جاؤں اور حضور کو دیکھوں کہ انسان کو جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. کہتے آپ انسان نہیں مانتے. میں نے کہا ملا جی میرے امام کا شعر ذرا غور سے سنیں. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. انسان مانتے ہیں لیکن انسان نہیں کوئی انسان. بولو سبحان. جو حضور کو انسان نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں، اور جو اپنی طرح مانے وہ بھی مسلمان نہیں.
انسان ہی انسان،
وہ انسان ہے نا، نہیں سمجھے آپ؟ ایسی بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں. انسان ہی انسان، اگزامپل دینے کے لیے انسا انسا اس جیسا، تو انسان ہی انسان وہ انسان ہے نا، مسئلہ واضح ہو گیا. انسان ہے لیکن کون سے انسان؟
کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے، یہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں.
میری آواز میں تو یہ تاثیر نہیں، زبیر بھائی پڑھیں گے تو بڑا کمال آئے
گا کہ وہ کمال حسن حضور ہے. اس لیے ہمیں نعت کی بھی تمیز ہے اور نعت خانوں کا بھی ادب ہے. ہم تقریر شروع کر کے کیکر کا درخت دماغ میں نہیں لگاتے، پگڑی پوری پہنتے ہیں تو پھول کی پتیوں کو نظروں کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ.
حضرت مالک بن سنان نے حضور کا خون پیا، سرکار نے فرمایا جا تیرے پیٹ میں درد نہیں ہو. میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ انسان جب پانی پیتا ہے تو اس کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، نبی پاک کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہنے کہ میں گئی، بیوی ہیں، زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں. بولو نا سبحان اللہ. کہتے میں گئی، جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ دو درختوں نے بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دیا. یہ بالکل قاضی اعظم نے بالکل شروع میں لکھا. میں چھوٹی کتاب نہیں لا رہا، وہ کتاب لا رہا ہوں جو امت کے نزدیک اجماعی ہے. کوئی کہا جی مدارج کا درجہ، مدارج خوش رتب یا بس کا مجموعہ ہے. میں نے کہا میں قاضی اعظم کی بات کر رہا ہوں. اس پر واقعی شفافے کا اجماع بھی نقل کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ. موضوع میرا یہ نہیں، ورنہ پورا متن پڑتا آپ کے سامنے، سنیے کیونکہ ہم تو اپنے مطلب کی باتیں یاد کریں گے نا. کہتے آپ کو مسئلہ پتا ہے، میں نے کہا وہ مسئلہ نہیں پتا، یہ مسئلہ پتا ہے. میں سے بندے کو جس چیز سے ذوق ہوتا ہے بندہ اسی چیز کو یاد رکھتا ہے. تو میرے دوست بزرگ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار جب حاجت سے فارغ ہوئے، کہتے میں گئی، میں گئی اور میں نے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی، مشک سے زیادہ اور امبر سے زیادہ خوشبوئیں کے بھپکے اٹھ رہے تھے. تقریر میں کر رہا ہوں لیکن مبالغہ غیر حق نہیں کر رہا، تجاوز نہیں کر رہا، بنڈل بازی نہیں کر رہا، مکھی پر مکھی نہیں مار رہا، تکے نہیں مار رہا، تقریر کر رہا ہوں لیکن دلائل کے پورے ضابطے کے ساتھ کر رہا ہوں. توجہ کرو میرے دوست. کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے اٹھے جہاں حضور نے استنجا فرمایا تھا، کہتے ہیں وہاں سے میں نے دیکھا، ام المومنین کہتی ہیں کہ خوشبو کے بھپکے نکل رہے تھے. تو مفتی صاحب مجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ سیدہ عائشہ نے خود حضور سے پوچھا. گئی کہ لگی حضور میں وہاں گئی، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اور خوشبو کے بھپکے آ رہے تھے. اس پر حضور کا جواب سبحان اللہ، سرکار نے جملہ فرمایا اوما علمتی عائشہ. یہ اوما تعجب کے لیے ہوتا ہے. اوما علمتی عائشہ، اتنے دن ہو گئے میرے ساتھ، تجھے مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا؟ بولو نا سبحان اللہ. اوما علمتی عائشہ، ارے عائشہ تجھے ابھی تک یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا کہ انبیاء کے بدن سے جو نکلتا ہے رب کا حکم ہے کہ زمین اس کو ظاہر نہ کرے، نگل جائے. زمین اس کو ظاہر نہ کرے، نگل جائے، اور خوشبو اسی طرح برقرار ہے. یہی حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا کہ سرکار نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو تو مجھے غسل علی تو دے گا. یہ قاضی اعظم آگے لکھتے ہیں. کہتے ہیں سرکار سے میں نے کہا حضور کوئی اور؟ فرما کوئی اور میرے بدن کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں چلی جائیں گی. یہ مولا مرتضیٰ کا خاصہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے بدن مبارک پر پانی ڈالے تو یوں لگتا تھا جیسے جیسا لوبان ڈالا جاتا ہے. بلا تشبیہ لوبان ڈالا جاتا ہے تو کیسے خوشبو کا دھواں نکلتا ہے. کہتے ہیں میں نے سرکار کے بدن پر پانی ڈالنا تھا کہ خوشبو کے بھپکے نکل رہے تھے. مولا مرتضیٰ فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، علم کا دروازہ بھی ہیں. خود کہتے ہیں کہ میں نے کئی میتوں کو غسل دیا، میت کے منہ سے پانی نکلتا ہے، اور ہمارے فقہا نے لکھا کہ میت کے منہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. سبیلین سے چیزیں خارج ہوتی ہیں. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے اپنے محبوب سے. سبیلین سے چیزوں کا اخراج ہوتا ہے اور منہ سے رطوبت نکلتی ہے. سبیلین سے جو نکلا یعنی پیشاب کے مقام سے جو دونوں جگہ سے نکلا وہ تو ناپاک ہے، لیکن میت کے منہ سے جو رال نکلتی ہے وہ بھی ناپاک ہے. وہ نجس ہے پیشاب کی طرح. اللہ اکبر, وہ رال بھی نجس ہوتی ہے. یہ ساری فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں لیکن جب میں حضور پر بدن پر پانی ڈالتا تو خوشبو کے بھپکے آتے ہیں. کہتے ہیں میں نے حضور کو دائیں طرف بھی کیا بائیں طرف بھی کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ کہنے پر آ گیا کہ آپ ہمارے درمیان رہے تو خوشبو والے تھے, مزار مقدس میں جا رہے ہیں تو خوشبو والے ہیں. حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے ایسی خوشبو, عربی ہیں قریشی ہاشمی ہیں, خوشبو کے سب سے زیادہ دلدادہ لوگوں میں سے ہیں, لیکن کہتے ہیں ایسی خوشبو نہ کبھی بدن پر لگائی نہ سونگی جو سرکار کے بدن مبارک سے اس رات اٹھ رہی تھی. بولیں سبحان اللہ. اور سرکار کی یہ حیات مبارک ہے. موت صرف ذائقے کے لیے آتی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات, انبیاء کو بھی اجل آنی لیکن ایسے آنی کے فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. انبیاء کو موت یعنی روح مبارک کو اٹھایا جاتا ہے موت کے وعدے کو پورا کرنے کے, پھر بدن مبارک میں رکھا جاتا ہے. جیسے سرکار نے فرمایا کہ میں کسیف احمر کے قریب براق سے جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے, میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ وہاں پر بھی موجود ہیں. یہ ساری حیات کی دلیل ہے. کس کی بولیے, کس کی دلیل ہے؟ سرکار آج جہاں پر موجود ہیں وہ عالم عالم برزخ ہے, آپ کی حیات حیات دنیاوی ہے. حیات حیات برزخی نہیں, کیا ہے بولیے؟ دنیاوی حیات. دنیاوی حیات سے مراد کیا؟ کہ لذت بدن حاصل کرتا ہے. توجہ ہے, لذت بدن مبارک حاصل کرتا ہے. برزخی یہ ہے کہ لذت روح حاصل کرتی ہے. اور یہاں یہ کہ بدن مبارک بالکل سٹل وہ اس طرح حیات ہے, وہی دیکھتا ہے جو مدینہ منورہ میں بدن مبارک سے سر کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. درود وہی کان سنتے ہیں جو سر مبارک کے ساتھ آپ کے گوشہ مبارک ہے, وہی کان سنتے ہیں. حیات بدستور ویسی ہے جیسے سیدہ خدیجہ کے گھر میں, سیدہ عائشہ کے گھر میں حضور اپنے بستر پر لیٹے ہوتے اپنی ازواج سے بات بھی فرماتے اور ان کی گفتگو کو بھی سنتے. بولیے سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں, طائف والوں نے اس قدر اذیت دی. سرکار جب وہاں سے لوٹے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے احد کے مسئلے, جنگ احد کے بعد ایک رات گزرنے کے بعد طبیعت میں جب تک تھوڑی قرار آیا, تسلی آئی تقاضہ بشری سے, تو میری ماں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے احد کے بعد یعنی جنگ احد ہو گئی اس کے چند سالوں کے بعد, ام المومنین سیدہ عائشہ نے کسی ایک رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, حضور میں قرآن پڑھ رہی تھی, احد کا واقعہ بڑا شدید تھا, کیا آپ پر احد سے بڑی بھی کوئی مصیبت بظاہر طاری ہوئی؟ تقاضے بشری کے اعتبار سے مصیبت بظاہر لفظ کے, یعنی پریشانی آئی؟ سرکار نے فرمایا ہاں, جو تیری قوم نے میرے ساتھ کیا. یہ حضور اکثر لاڑ میں ام المومنین کو جملہ کہتے تھے, لاڑ میں, سمجھ رہے؟ شیعہ فرم بھاگی, یہ دیکھو کہہ دیا. اور میں نے کہا چپ کر, یہ جملے حضور نے حضرت علی کو بھی کہے ہیں. یہ عربی لہجے میں لاڑ کے جملے ہوتے ہیں اور درد بیان کریں گے, جو تیرے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا. بندہ دوستوں سے بھی کہتا نا, جو تیرے محلے والوں نے کیا. تو یہ اس کو ڈانٹنے کے لیے نہیں ہوتا, محلے والوں کی برائی بتانے کے لیے ہوتا ہے, سمجھ میں آئی بات؟ ان کے اور اس سے چاہت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کہ بات سرکار نے فرمایا ہاں, جو تیرے قبیلے والوں نے کیا. کہا حضور کیا؟ فرما طائف کی رات جو کیا. میں جب نکلا تو مجھ پر پتھر برسائے. اور فرمایا عائشہ ایک بات بتاؤں تجھے؟ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا جبریل اس وقت میرے پاس آئے تھے, میں جب سر جھکا کے جا رہا تھا نا اور میں اپنے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھ جاتا تو وہ میرے سر پر مارتے پتھر. اللہ, فرمایا جب میں سر کو اوپر کر کے کھڑا ہوتا تو ان کے لونڈے میرے پاؤں پر مارتے, لیکن میرا غلام, میرا بیٹا زید بن حارثہ, وہ آگے بھاگ بھاگ کر آ جاتا تھا کہ پتھر مجھے لگ جائے, تو وہ پیچھے سے مارتے, وہ پیچھے بھاگ کر جاتا, وہ حضور کے پاؤں کے اوپر لپٹ جاتا کہ پتھر مجھے لگے, تو وہ سرکار کی سر پر مار رہے ہوتے, معاذ اللہ. تو یہ سارا سلسلہ حضور نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میں سر جھکا کر چل رہا تھا عائشہ, مجھ پر ایک بہت بڑا بادل آ گیا. اس شام مجھ پر ایک بہت بڑا بادل آیا, میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل تھے. میں نے کہا جبریل تم کیسے آئے؟ فرمایا یہ میں نے ہوا کے فرشتوں کو اپنے ساتھ لایا ہوں. فرمایا عائشہ ہوا کے فرشتے نے مجھ سے کہا کہ آپ حکم دیں, آپ حکم دیں. آپ کے رب نے کہا ہے کہ محبوب سے حکم لو. حضور اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو ایسے ہوا میں اڑاؤں کہ جیسا ان کا کبھی وجود ہی نہیں تھا. سرکار نے فرما, جبریل کہنے کہ حضور یہ پہاڑ کا فرشتہ بھی میں لائیں. سرکار واقعہ خود سنا رہے ہیں سیدہ کو. پہاڑ کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں اور آپ اگر راضی ہوں تو مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ محبوب کہہ دیں ہاں تو پہاڑوں کو ملا دینا اور ختم کر دینا. او بھائی کرنا تو خدا نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہے آپ بولیں نا. یہ مقام محبوبیت ہے, یہ ہے مقام مصطفیٰ. بولنا سبحان اللہ. اس کو میرے امام نے کہا ایمان ہے قال مصطفیٰ, قرآن ہے حال مصطفیٰ. یعنی کرے گا تو خدا, توجہ ہے, کرے گا خدا. لیکن اللہ فرما رہا ہے فرشتو بول میرے محبوب کو, محبوب حکم کر, اگر تو راضی ہو تو کرے گا خدا, لیکن جس میں تو راضی ہو یہ ہے مقام مصطفیٰ. لوگ کہتے جی وجاہت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا اس سے بڑی وجاہت کیا ہوتی ہے, اس سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے. وکان عند اللہ وجیہا, قرآن نے حضرت عیسیٰ کو ذکر کیا کہ عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں بہت عزت والے ہیں, وجی ہیں, لیکن اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا جو وجاہت مصطفیٰ کریم کو عطا ہوئی. یہ سرکار نے واقعہ بیان کیا. جب سرکار علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر آئے تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مکہ میں داخل کیسے ہوں, کیونکہ مکہ والوں نے تو نکال دیا. مکہ میں کیسے آئے؟ زید بن حارثہ نے کہا کہ حضور مکہ میں کیسے آئیں گے؟ سرکار غار حرا کے قریب پہنچے, دو بندوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے. یہ سب تربیتی معاملات چل رہے ہیں, اب عروج کا دن آ رہا ہے. دروازے کھٹکھٹائے گئے تاکہ ہر صدمے کے قریب لے جایا جائے, ہر درد کے قریب لے جایا جائے. آپ کی سیرت ہر جہت سے ہر بندے کے لیے, خوشحال بندے کے لیے بھی اور غمگین بندے کے لیے بھی نمونہ کامل بن جائے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا, جی کون ہے؟ زید بن حارثہ نے کہا میں ہوں اور میرے ساتھ میرے آقا ہیں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے وہ ہم طائف گئے تھے, آپ ہماری ہمیں امان لے دیتے ہو کہ مکہ میں آ جائے؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے. امان دینے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا وکیل بن جائے, تو پھر مکہ کا کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے. تیسرے شخص نے یہ کہا ہاں میں امان دیتا ہوں. اس کے ساتھ لڑکے تھے. صبح کے وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ خدا کے اندر آیا اور کہا کہ آپ طواف کریں. سرکار نے طواف کیا, خاندانی وجاہت کے قریب اس نے لحاظ کر کے سرکار کو کہا کہ میں آپ کو مان دیتا ہوں. سرکار نے طواف کیا, کافر جمع ہو گئے, یہ کیسے تو ان کا متبع ہو گیا ہے؟ ان کا متبع نہیں ہوا ہوں لیکن امان میں نے دی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے پھر یہ رہ سکتے ہیں. یعنی صدمے پر صدمہ تھا. سرکار رات کو اپنے گھر پر آئے, سارا طائف کا واقعہ ذہن کے اندر ہے, ساری پریشانیاں ذہن. طبیعت تقاضا بشری کے اعتبار سے بہت مضطرب ہے. اب اس لفظ کو سمجھو, اس کے نیچے کے جملے میں نہیں کہہ سکتا یہ مقام مصطفیٰ ہے. تم اپنے چہروں پر تاثر لاؤ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا جو طارق جمیل جیسا بندہ کہہ جاتا. میں بے باک آدمی نہیں ہوں, مجھے ایسی بھونڈی تبلیغ نہیں آتی. توجہ آ رہی ہے آپ کی؟ ہم ایسے جملے نہیں کہہ سکتے یہ بھیگی بلی بن گئے, یہ فلانا ہو گیا, ڈر گئے, ابراہیم 90 سال کا بڈھا. میں ایسے جملے نہیں کہہ سکتا. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی تبلیغ کے اوپر کہ جس میں انبیاء کے لیے گھٹیا بات ہو. لوگ کہیں مولانا بڑے نیک ہیں. ایک ٹٹو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک بدماش پوچھ رہا تھا کون ہے وہ, اور میں نے کہا بدماش کی اولاد, یہ زندگی ہمیں مصطفیٰ کی تعریف کے لیے ملی ہے. اب تم ہمیں ڈرا کر روکو گے؟ اس کو جا کر تمیز سکھاؤ نا کہ بڑے سے بڑے کے لیے جملے کیسے بولے جاتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں آپ کو بدماشی نظر آتی ہے, آپ کو گولیاں نظر آتی ہیں. ہم گولیاں تو نہیں چلاتے لیکن ہجڑوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. اگر ڈرنا ہوتا تو پھر سرکار کی شان بھی ہم نہیں بیان کرتے. او میرے بچے اگر تجھے دین سننے کا اتنا جذبہ ہے تو اس کو خط لکھ کہ خچر ادب سے بات کر, وہ حضرت ابراہیم خلیل ہے, ان کو تو بڈھا کہہ رہا ہے, حضرت عمر کو تو بھیگی بلی کہہ رہا ہے. ایک دیوبندی مولوی نے میرے خلاف تقریر ڈالی کہ بھیگی بلی بولنے میں کیا حرج ہے, یہ تو ایک محاورہ ہے. میں نے کہا لو اب بھیگی, یہی تو آپ سے ہمارا اختلاف ہے. وہابیوں ادب تمہارا شعبہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ادب تمہارا شعبہ نہیں ہے, کیوں لوگوں کو ایسی الٹی گنتی کھلا رہے ہو اور بیچاروں کو گمراہ کر رہے ہو؟ ادب کے جملے بولو. میں اگر آج تمہارے مولوی کے لیے کچھ بول رہا ہوں تو کیسے بے چین ہو رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی جب نبیوں کے لیے ایسی بات کی گئی؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں, پھر بھی اگر تو پھر پھر کرتا ہے تو بیٹا جا جو کرنا ہے کر لے، ہم رسول اللہ کے
جنت رسول اللہ
جنت رسول اللہ. توجہ کریں، یہ سارا تقریر کا تسلسل ہوتا ہے. وہ لوگ جن کے دماغ پر یہ گراں گزر رہا ہے میں ان سے معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کی طبیعت اور آپ کی شرافت سے گراں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا اس کو کہاں کلیئر کروں میں. توجہ ہے آپ کی.
اب آئیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر وہ گھبراہٹ تقاضے بشری کے اعتبار سے، اور وہ ذہنی آزمائش اپنے احساس منصبی کے اعتبار سے. اب کیا ہوگا؟ جو سمجھدار لوگ تھے ان ہر ایک کے پاس میں گیا. توجہ سے سننا، گفتگو ختم ہو رہی ہے، دیدار الہی کے مسئلے کا وقت نہیں میرے پاس، لیکن یہ حق ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا. توجہ ہے، یہ حق ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا. کئی کمالات کے ساتھ اس عنوان پر میں، وقت کافی طویل ہو گیا میرے دوست، اس پر میں بات کو اس انداز میں ختم کروں گا کہ سرکار کو معراج کیوں ہوئی. تقاضے بشری کے اعتبار سے جب ذہن اس بات میں پریشان ہوا، پریشانی کس چیز کی تھی؟ یہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ کہ کام کیسے ہوگا، اللہ کا دین کیسے پھیلے گا، یہ قرآن جو میرا اتر رہا ہے سینے پر اس کو نافذ کیسے کروں گا. یہ جو وڈیرے قسم کے بدماش ہیں ان کے پیچھے جو سادہ اللہ کے بندے ہیں ان تک میری اپروچ کیسے ہوگی، ان تک میں، یہ احساس ذمہ داری، بولیں سبحان اللہ، یہ احساس ذمہ داری، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ احساس ذمہ داری تھی. رب نے تسلی دی اور یہ اشارہ فرمایا گویا محبوب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو صرف پتھر مارے گئے آپ کو، ابھی تو صرف 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا ہے آپ کا، ابھی تو صرف ختیجہ کا وصال ہوا ہے، آگے تو بدر ہے میرے محبوب، بہت خطرناک ہے وہ، وہاں تیرے جگر کے پارے بدر میں شہید ہو جائیں گے محبوب. اب تو احد آئے گی اور احد میں تیرا دل حمزہ شہید ہوگا، اور اس طرح شہید کیا جائے گا کہ انسانیت کانپ جائے گی اس سے. تیرے قریبی لوگ کہ تو رات ان کو نہ دیکھے تو تیرا اشتیاق بڑھ جائے، اب وہ قبروں کے اندر ہوں گے اور بدر کے میدانوں کے اندر ہوں گے، احد کے میدانوں کے اندر ہوں گے. جس وقت حضرت وحشی آئے، کسی نے کہا حضور وحشی آئے ہیں، سرکار فرما اس کو کہو میرے پاس نہ آئے، اس سے کہو میرے پاس، یہ نبی کا عمل ہے، یہ خلاف سنت نہیں ہوتا، خلاف عمل نہیں ہوتا. مودودی صاحب نے ایک بڑی گندی بات لکھی ایک جگہ پر، وہ اپنی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو کہنے لگے اتنا بڑا نبی بھی جہالت کے گڑے میں گر گیا، یہ لفظ لکھا ہے. اس جملوں کی توقع وہابیوں ہم سے نہ رکھو، ہم تم سے لڑ بھڑ سکتے ہیں، گستاخی نہیں کر سکتے، یہ جملے نہیں بول سکتے. ایسی جماعت اسلامی کو ماننے سے ہماری پناہ ہے، یہ اگر اسلام ہے ایسے جملے، جب ادب ہی نہیں رہا تو پھر کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ صحابہ والی نماز تو آپ لے آئے، وہ لحاظ کہاں چھوڑا ہے، وہ محبت کہاں چھوڑا ہے؟ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں صرف آپ کو اویئر کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہمیں بھی پتا ہے اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس میں آپ کو بتائیں گے، ہم بتائیں گے اس لیے کہ یہ دین ہے، آپ سمجھیں، تحقیق کریں. ہمارا منصب اس بات کا ہی تقاضا کرتا ہے، ہمارا منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ درست انداز میں خیانت کے بغیر آپ کو بات پہنچا دی جائے، الجھانے کے لیے نہیں، سولوشن کے لیے، سلجھانے کے لیے، ترقی کے لیے، نقد برائے نزول کے لیے نہیں، نقد برائے تعمیر اور بلندی کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے جی فلانا نہیں بولتے، مجھے میں نے کہا ان سے پوچھے کیوں نہیں بولتے، ہمیں نہیں پتا، آپ ان سے پوچھو، وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. کہا انہوں نے تو کچھ نہیں بولا، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا ان سے پوچھے، میں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا، آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن پوری زندگی میں باپ کے مسائل نہیں بیان کر سکتا، حضور کے مسائل مجھے بیان کرنے ہیں. پوری زندگی میں پڑوس ہی کا رکھا نہیں لگ سکتا، وہ بھی ضروری ہے، مجھے صحابہ کی عزت بھی بتانی ہے. میں پوری زندگی ماں کی ہی حرمت نہیں بتا سکتا، مجھے اہل بیت کی حرمت بھی بتانی ہے. میں پوری زندگی بازار میں خرید و فروخت کے مسائل ہی نہیں بتا سکتا، وہ اپنی جگہ پر ضرور ہے، لیکن میں دین کا سودا مصطفیٰ کے ہاتھ پر کیسے ہوتا ہے اس اخلاص کی بات بھی میں بتاؤں، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. توجہ ہے، ہم دماغ رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کب کیا بات کرنی چاہیے، لیکن حالات کہتے ہیں یہی بات کرنی چاہیے. توجہ ہے، آم ہو اندر سے کیڑا کھا جائے تو سڑے ہوئے آم سے تم نے کرنا کیا؟ یہ درجنوں آم آپ نے سمجھائے ہیں. میں نے کہا جب نظریہ ہی نہیں ہے تو ان آم اور انڈوں کو پال کے کرنا کیا ہے آپ نے؟ آپ بولیں کہ لوگ بھاگ جائیں گے، میں نے کہا نہیں بھاگتے، ادعو الی سبیل ربک، آپ اللہ کی طرف بلائیں دلائل کے ساتھ.
جو بات غلط ہے اس کو غلط بتائیں، پیچھے پڑھنے کے لیے نہیں، اس سے ہدایات کو واضح کرنے کے لیے بتائیں. جھگڑے دشمنی کے لیے نہیں، غلطی ہوئی ہے توبہ کر لو. خدا نہ کرے ہم سے ہو جائے، ہمیں بتاؤ، ہم توبہ کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی ذات اللہ، اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کی ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم میں کوئی شخصیت پرست نہیں. اگر کوئی لکھ کر یہ دے دے کہ آپ نے فلاں جگہ پر یہ جملہ بولا، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یہ شان رسالت کے خلاف ہے. میں بھرے مجمع میں اس بندے کا ہاتھ چوم کر معافی مانگوں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے. تو یہ مطالبہ جو کیا جا رہا ہے نا میرے بچوں، یہ الجھاؤ کے لیے نہیں، صرف بتانے کے لیے. کل کو یہ نہ کہنا کہ بتایا نہ گیا، لیکن سخت جملے اس لیے کہتے ہیں کہ بتانے کے بعد اگر آپ دھمکی دیتے ہو تو پھر لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے کہ آپ خود سمجھو، آپ مظفر شاہ کے پاس نہیں آئے، آپ رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے. آپ کون آئے؟ مجھے تو اپنے محلے کے لوگوں کے نام نہیں پتا ابھی تک. یہ پیچھے جو لوگ رہتے ہیں مجھے نہیں پتا ان کے نام کیا، بس بیٹھے آپ اچھے لوگ ہیں، ان کے نام یاد ہونے چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، میرا آپ سے تعلق اس مسلح اور دین کا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے سن لیا، آپ میرے بھائی ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں آپ کے ناموں ہی کو یاد کرتا رہوں اور یہاں پر چوری کھاتا رہوں تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ میرے بھائی جب تک ہیں اور ہیں، آپ کی میری دوستی قریب میں رہنے، باہر سے رہنے میں نہیں، اصل آپ کی دوستی اس سراؤنڈنگ، اس ماحول میں ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے. اس لیے ہم نے جلسہ کیا. اللہ تمام کو برکت عطا فرمائے، جو بنگلوں میں رہ رہے ہیں، جو فلیٹوں میں رہ رہے ہیں، جو جھونپڑوں میں رہ رہے ہیں، جس کے دل میں عشق رسول ہے، تکبر سے بچائے اور ترقی اللہ عطا فرمائے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ صرف اویئر کرنے کے لیے، یہ صرف آپ کو ذہنی طور پر پریپئر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ بہت فاسٹ زمانے کے اندر موجود ہیں. ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں تو کچھ باتیں ہمیں کرنے کی اجازت بھی آپ دیں، اور جو اجازت بات کی ہے وہ بڑوں کی عزت کے حوالے سے کی ہے. آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. آپ توبہ کریں، نہیں کرتے پھر آپ سامنے آئے، آپ کے خلاف بولنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ بغض بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے. مسئلہ اتنا نازک ہے نا، مسئلہ اتنا نازک ہے. اب میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رات کو بہت ملول ہے تقاضۂ بشری اور احساس ذمہ داری سے، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے گویا یہ فرمایا، محبوب ابھی تو کچھ نہیں ہوا، اب تو بدر بھی ہوگی، اب تو احد بھی ہوگی، اب تو خندق بھی ہوگی، اب یہ کافر دوڑ آئیں گے مدینے کے اندر، آپ پر حملے ہوں گے. محبوب فرما تسلی رکھیے، کہ مولا تسلی دے. یہ میرے اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، سرکار کے مقام کی بات ہو رہی ہے. سرکار کا نام سن کر ہر غمگین تسلی پاتا ہے. سرکار کو تسلی میں اور آپ کیا دے سکتے تھے؟ سرکار کو تسلی وہی دے گا جس نے آپ کے سر پہ تاج رسالت رکھا ہے. رات اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ اختلاف ہو، سرکار کو معراج کہاں سے ہوئی؟ کسی نے کہا جی حتیم میں سو رہے تھے. لاجک سمجھ رہے ہیں آپ؟ حتیم میں سو رہے تھے. کسی نے کہا ام ہانی کے گھر تھے، کسی نے کہا مسجد حرام میں تھے، تینوں جگہ پر تھے. یہ طبیعت میں جو یہ ذمہ داری کا احساس تھا، سرکار تھوڑے دیر حتیم میں رہے، پھر وہاں سے اٹھے، یا اللہ کیا ہو؟ سمجھ رہے آپ؟ تو جس نے حضور سے پہلے سنا سرکار معراج کہاں سے ہوئی، سرکار نے ایک جگہ کا ذکر کر دیا، حتیم میں تھا. حضور وہاں سے اٹھے، حرم صحن خدا میں آ گئے اور اللہ کے حضور، یا اللہ، طائف والے اس دور کی سب سے بڑی تہذیب ہے، میں نے ان تک کے دروازے کھٹکھٹا لیے، یہ تو مکہ کے لوگ انتہائی ڈھیٹ اور متعصب ہیں، یہ ترقی یافتہ لوگ میرا یہ حال کر رہے ہیں، آگے وہ قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، یا اللہ یہ ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ یہاں سے تقاضۂ بشری کے احساس ذمہ داری کی جو گویا کہ ایک مزاج ہے، اس میں اور پریشانی پیدا ہوئی. سرکار یہاں سے اٹھے، ابو مہانی کے گھر گئے. یہ تین جگہ جو حضور گئے ہیں اسی احساس میں، توجہ ہے؟ اس لیے کسی نے پوچھا حضور معراج کہاں سے ہوئی؟ فرمایا حتیم سے ہوئی. ایک جگہ کو ذکر کیا، بات ٹھیک تھی. حضور سفر معراج میں کہاں سے گئے آپ؟ فرمایا مسجد حرام میں تھا. حضور سفر معراج میں کہاں سے گئے آپ؟ کہ ام ہانی کے گھر میں تھا. سر سید اور گاندھی جیسے کہنے لگے، دیکھو یہ واقعہ ہی ٹھیک نہیں، یہ واقعہ ہی ٹھیک ہے، ایک جگہ تو ہے نہیں کہ کہاں سے گئے تھے. میں نے کہا جو ساری باتیں صحیح ہیں وہ تو قبول کر لے، جس کو تو ہلا نہیں سک رہا، یہاں سے کیوں شک پیدا کر رہا ہے؟ اور یہ واقعہ بھی خلاف نہیں، یہ تین کیفیات ہیں. توجہ ہے؟ آپ عشاء کے وقت کہاں تھے؟ کا مسجد میں تھا. ایک دوست کو آپ نے کہا، تھوڑے آگے آئے، یار رات کو عشاء کے بعد کہاں تھے؟ یار گھر میں تھا میں. ایک دوست آگے پھر مل گیا دوسرے دن آپ کو، یار منگل کے دن عشاء کے بعد آپ کہاں تھے؟ یار میں اپنی بیٹی کے پاس گیا ہوا تھا. تو آپ نے مسجد کا بھی ذکر کیا جیسے حالات آئے اس وقت مسجد میں تھے گھر میں گئے تھے آپ اپنی بیٹی یا کسی رشتے دار کو جو آپ نے ذکر کیا واقعتاً وہاں گئے ہوں گے تو سرکار نے بھی یہ واقع یہ کوئی سوال بنتا ہے یہ کوئی اعتراض بنتا ہے میرے دوستو تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ واقعہ معراج اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس میں خرابی ہوتی تو یہ ہمیں گردن سے پکڑتے دراصل اتنی جو چھوٹے موٹے یہ کرود رہے ہیں چندی چور بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کو ہلا ہو نہیں سکتا یہ چندی چوری جو ہے نا یہ پاکٹ ماری یہ نہیں ہے کیسے وہ تو حرم میں سو رہے تھے وہ تو حتیم میں سو رہے تھے یہ تو ہوئی نہیں میں نے کہا جتنے گھٹیا اعتراض تم کر رہے ہو اور جتنی چھوٹی سطح پر کر رہے ہو نا پتا چلا کہ تمہیں آگے تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس کی ماں ابھی تو سفر شروع نہیں ہوا آگے کی باتیں سونا چھوڑ اس سے کروڑ ہا گنا بڑی ہے اس کو تو ہلا ہی نہیں سکتا یہاں جو چھوٹے موٹے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا یہ تیرے بیٹے کے سوال بتا رہے ہیں کہ تجھ سے سوال بن نہیں رہا ایسے ہی اگر بھائی اگر دشمن بھی ہوتا ہے آپ کا مخالف بھی ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہ بولے تو پھر کیا بولے وہ کچھ تو بولے گا ہی نا ایک پہلوان نے دوسرے کو گرا دیا اس نے کہا جی میں بھی جیت گیا میں بھی جیت گیا بولے میری ٹانگ اوپر تھی وہ کچھ تو بولے گا نا اپنے چیلوں کو خوش رکھنے کے لیے لوگ بولے دلی آپ کو تو اتنا دڑم سے زمین پر گرایا اور آپ کے سینے پر اچھڑ گیا آپ کی سانس نکال دی اس نے کہا بھائی یہ نہیں دیکھا کہ میری ٹانگ کتنی طاقت سے اس کے اوپر آئی تو کہ ٹانگ طاقت سے آنے کا فائدہ کیا تھا ہار تو گیا توجہ ہے تو اس قسم کے یعنی بالکل سطحی اعتراضات یعنی بالکل بیکار اعتراضات لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دوستو یہ کیفیت تھی احساس ذمہ داری تھی اور اللہ یہ فرما رہا محبوب آگے کا سفر بہت مشکل ہے تسلی رکھیے تسلی رکھیے اس خیال میں رب سے التجا ہے التجا ہے التجا ہے حتیم میں لیٹے ہوئے ہیں وہاں سے آگے سہن خدا میں سہن خدا سے ام ہانی کے گھر جب بے چینی بہت بڑھ گئی احساس ذمہ داری کی رب نے فرمایا جاؤ جبریل لے آؤ میرے محبوب جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ اب کعبہ اس کو دیکھ کر تسلی دیتا اب اس کو مطمئن کرنا ضروری ہے اور مطمئن جب ہوگا کہ جب یہ اپنے مطلب کی چیزوں کو دیکھے گا کیونکہ اطمینان جب ہوتا ہے جب بندہ اپنے مقام اور اپنے محبوب اور جو اس کے دل کو خوش کرنے والی چیز ہوتی ہے فرما جاؤ ایسے شادیانے کے ساتھ جاؤ کہ ایسا استقبال کسی کا نہ ہوا جبریل جاؤ اور اعلیٰ طریقے سے جاؤ ام ہانی کے گھر کی چھت کو پھاڑ کے جاؤ دروازے سے نہ جاؤ ایسے تم طرح سے جاؤ تاکہ پتا چلے کوئی عام نہیں ہے یہ سفر بہت عجیب و غریب ہے انداز بھی غریب اور جاؤ جبریل پاؤں کو چوم کر اٹھاؤ جاؤ جبریل یہ سارے انوار لے جاؤ آج انتہا کر رہے ہیں ہم بھی فرما جاؤ یہ انوار لے جاؤ اور انوار لے جاؤ اور محبوب کے سینے سے دل نکالو اور سارے انوار ڈالو آج بغیر حجاب کے اپنا جلوہ محبوب کو دکھائی دیتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دیتے ہیں سرکار دو عالم کو اب دولہا بنا کر لے جایا گیا اب دیکھیں سرکار بھی دیکھیں توجہ ہے سرکار مسجد اقصیٰ پہنچے جبریل کہتے ہیں حضور یہ مسجد اقصیٰ ہے حضور یہ آدم ہے حضور یہ ابراہیم ہے حضور یہ پہلا آسمان ہے اچھا کہ حضور یہ دوسرا آسمان پر آپ اترے ہیں آقا کہتے ہیں اچھا حضور دیکھیے یہ تیسرے آسمان پر آپ کو کون نبی مل رہے ہیں کون ہے یہ کہ ان کا نام یہ اچھا کہ حضور یہ ساتواں آسمان آ گیا اچھا کہ وہ دیکھیے ابراہیم آپ کے دادا بیٹھے ہوئے اچھا دیکھ رہے ہیں اچھا یہی ابراہیم کہاں یہ ابراہیم ہے اچھا یہ اب یہاں پر سوال ہوا کہ بار بار حضور کو کیوں بتایا جا رہا ہے اور توجہ کرو سنیے ہو یہ بہت بڑا مقام اللہ علی قاری نے لکھا مرقات کا فرمایا جس طرح انوار بھیجے گئے نا اس نے بھی پھر کسی کو نہیں دیکھنا جب آپ کی توجہ مرکز پر ہوتی ہے تو سامنے کوئی نظر نہیں آتا اور بھائی میں آپ کے سامنے کھڑا تھا یار معاف کرنا میں تجھے دیکھ رہا ہوں لیکن توجہ میری تیری طرف نہیں تھی آنکھیں تیری طرف تھی توجہ نہیں تھی کیونکہ جو جہاں پہنچنا تھا وہاں توجہ تھی ملا علی قاری لکھتے ہیں کاہنا نبینا فی استغراق تام میں اس وقت حضور استغراق تام میں تھے اور اللہ کے مشاہدے اس کی ملاقات کے شوق کے منتہا پر تھے غافلا عن الانام مخلوق سامنے آتی تھی آپ کی توجہ ان پر نہیں ہوتی تھی حتی احتاج جبریل علیہ السلام بالسلام اس لیے جبریل کو پروٹوکول آفیسر لگایا گیا کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن نیچے والوں کی معراج کراؤ کہ یہ ان پر تھوڑی توجہ کر دیں کہ جبریل کو اس لیے رکھا گیا جبریل کو رکھا اس لیے گیا تھا کہ وہ حضور کو کہیں حضور ان کو دیکھیے آپ کو اپنی معراج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی تو معراج کرا دیں, ان کی معراج تو آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کی معراج رب کو دیکھنا ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے, وہی نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں جب حضور معراج سے آئے نا, جب سرکار معراج سے آئے, ریح عروس و اطیب من ریح العروس. سبحان اللہ, جواہر البحار شریف میں امام اہل سنت علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ نے حضرت انس ابن مالک سے یہ قول نقل کیا کہ جب حضور معراج سے آئے نا, عرب دلہے کو ایک خاص خوشبو لگاتے تھے, مارکیٹ میں خاص خوشبو دلہے کو ملتی تھی. توجہ ہے, بولو نا سبحان اللہ. جو طلبا ہیں وہ پرانی چھٹی جلد فتاوی رضویہ شریف میں جائیں, اس کے انڈیکس دیکھیں. اعلی حضرت سے سوال ہوا تھا کہ آپ کعبے کو دلہن کہتے ہیں, حضور کو دلہا کہتے ہیں, یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس پر اعلی حضرت کا پورا ایک رسالہ موجود ہے کہ کعبے کو دلہن کہنا, حضور کو دلہا. جو اپنے قصیدہ معراجیہ کے بارے میں سوال اعلی حضرت سے ہوا وہ پڑھنے جیسا ہے. لیکن میرے دوستو, حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں جب حضور معراج سے لوٹ کر آئے تو کہتے ہیں سرکار کا بدن پھر وفات مبارک تک ایسے مہکتا تھا جیسے دولہے سے مہکتا ہے. فرما ریحہ اطیب من ریح العروس, رب سے مل کر آئے تو وہ انوار کی چمک آپ کے بدن میں تھی. ہائے ہائے ہائے, وہ قرب الہی کی خوشبو آپ کے اندر تھی, قرب الہی کی خوشبو آپ کے اندر تھی. اور حضرت انس تو باقاعدہ سرکار کے خادم ہیں, وہ کہتے ہیں سرکار کا مہک, سرکار کا بدن ایسے مہکتا تھا دھوپ میں بھی, پسینے میں بھی, سائے میں بھی. کہتے جب میں چومتا تھا, حضرت انس کے ساتھ شاگرد ہیں حضرت ثابت, وہ محفل میں گھوم گھوم کے آتے آپ کے ہاتھ چومتے تھے. ایک دن حضرت انس نے پوچھا تو بار بار میرا ہاتھ کیوں چومتا ہے؟ کہتے آپ نے حضور سے ہاتھ ملایا نا اس لیے. بولے آپ نے حضور سے ہاتھ ملایا نا, سبحان اللہ, تو میں آپ کا ہاتھ چومتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں کہ معراج سے واپس ہونے تک موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر رب کو نہ دیکھ سکے, لیکن تجلی کا ایک جھلک دیکھنے کے بعد علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ آپ دن کے وقت باہر نہیں آتے, چہرے پر نقاب ڈالتے, چہرے پر انوار ایسے چمکے حضرت موسیٰ کے. توجہ ہے, صفاتی نور کی تجلی, اب تم سمجھنے میں گھنٹوں لگے گا بس سنتے جاؤ, صفاتی انوار کی تجلی کا ایک اپنے درجے میں ادنا عکس حضرت موسیٰ کے چہرے نے جس طرح دیکھا بس دیکھا, اس چہرے کے عکس اور اس کی کشش آپ کے چہرے پر اتنی آئی کہ حضرت اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ آپ دن کے وقت باہر نہ نکلتے, گھر میں بھی چہرے پر نقاب رکھتے. سیدہ صفورہ آپ کی اہلیہ نے کہا باہر آئیے نا, فرما میں نہیں آتا. کہا کیوں نہیں آتے؟ فرما جب سے کوہ طور سے آیا ہوں منع کر دیا گیا, باہر نکلوں تو اس پر اتنے انوار ہے کہ سورج کی ٹکلی, قرص جس کو عربی میں کہتے ہیں, اس کی ٹکلی وہ میرے چہرے کے انوار کے سامنے کالی پڑ جائے. علامہ طبرانی نے لکھا کہ وہ صفاتی, توجہ ہے, صفاتی نور کی ایک جھلک اپنے درجے میں ادنا سی جھلک جو دیکھا لیکن حقیقت میں نہ دیکھنا تھا, ہاں وہ جھلک آپ کے چہرے پر آئی تو چہرہ اتنا منور ہوا, آنکھیں اتنی روشن ہو گئی کہ کالی چونٹی اندھیرے میں چلتی 40 میل دور بھی تو موسیٰ دیکھتے. تو جس نے بغیر حجاب کے اللہ کو دیکھا ہے اس کی آنکھیں گنبد خضرا سے حبیبیہ مسجد نہیں دیکھتی, کائنات کے کونے کو نہیں دیکھتی. توجہ ہے, عشق کی بات کریں جناب, مفتی صاحب کوئی خوشبو والی بات کریں یار, اور کوئی ذوق والی بات کریں یار, اور زبان پہ کلمائے توحید دل میں بغض رسول, ارے یہ بے وفا ہیں کسی با وفا کی بات کرو, اور کوئی خوشی کی بات کرو, کوئی فضیلت کی بات کرو, کوئی انعام کی بات کرو. جو صفاتی انوار کی ایک جھلک پائے اس کا چہرہ اتنا منور ہو جائے کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے مان پڑے, آنکھوں کا نور اتنا بڑھ جائے رات کے اندھیری میں وہ کالی چونٹیوں کو دیکھے جو عین ذات کو دیکھ آئے, اور قرآن کہہ اٹھے ثم دنا, پس وہ قریب ہوا, فتدلّا پس قریب ہوا. کون قریب ہوا؟ پوچھیے حضرت انس سے، بخاری میں موجود ہے، دن الجبار، رب اپنے شان شان محبوب کے قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ فرما فکان قاب قوسین او ادنا، دو قوس، جیومیٹری باکس کے اندر جو آپ بی کا شیپ دیکھتے ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں، جو تیر ہے قوس، وہ دو قوس کے فاصلے سے بھی قریب، کہ جہاں اس کے دھاگے سلامت رہ جائیں، اور اس کے آگے کا جو ڈی کا شیپ ہے، اس کے آگے چہرہ جو ہے گولائی، وہ بالکل آپ مخالف سمت ملا کر رکھیں، تو اللہ فرماتا فکان قاب قوسین او ادنا، ہم اپنے محبوب کے اتنے قریب ہوئے جتنے دو کمان ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. فرما او ادنا، اس سے بھی قریب. فرما کتنے قریب کا نہیں بتا سکتے، بس ادنا میں ہی ساری باتیں ہیں. وہ کتنے قریب؟ فرما ادنا. لوگ کہنے لگے یہاں دنا کا فائل اللہ نہیں ہے، دنا کا فائل جبریل ہے، جبریل قریب ہوا. میں نے کہا اچھا سنو میری بات، فاؤہا اس کا فائل کون ہے؟ کہنے کا اللہ. تو میں نے کہا وہی تو ربط ہے کہ دنا کا بھی فائل اللہ ہوا، یہ کیسے؟ فاؤہا الی عبدہ ما اوہا، پس وحی کی اس نے جو کرنی تھی. میں نے کہا کس نے وحی کی؟ اللہ نے. تو میں نے کہا جب اوہا کا فائل اللہ ہے تو اسی کے ساتھ آیت دنا کا فائل بھی تو اللہ ہی، اور کون ہے؟ یہ کیسے کر سکتے ہو کہ ایک آیت میں مانا، ایک آیت کا فائل آپ جبریل لے رہے ہو، اور ایک آیت کا فائل آپ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین کی ذات کو لے رہے ہو. بلکہ مفسرین نے یہی فرمایا جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ گئے تفسیر مدنی شریف میں، فرمایا جبریل تو قدموں میں آ کر مل کر گئے ہیں، اب اسی جبریل سے ملانے کے لیے عرش سے برا لے جایا جا رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور بندے کی بندے سے ملاقات ہے تو ایک آیت اترے نا، 18 آیتیں اتر رہی ہیں یہاں پر، 23 آیتیں صرف قرآن میں موجود ہیں، 23 آیتیں. تو یہ بندے سے بندے کی ملاقات ہے، یہ بندے سے بندے کی نہیں، عبد خاص کی معبود برحق سے ملاقات. حضرت انس کہتے ہیں جب حضور لوٹ کر آئے تو پھر بدن مبارک ایسے مہکتا تھا، بولنا سبحان اللہ، وہ کیا شعر ہے، یوں مہکتے ہیں، یوں مہکتے ہیں مہکنے والے. واہ سبحان اللہ، یوں مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. صحابہ کرام باقاعدہ حضور اگر کسی جگہ پر ہوتے تو صحابہ کسی سے پوچھتے نہیں، گلیوں میں لمبی سانسیں لیتے. بولی سبحان اللہ. لمبی سانسیں لیتے، جہاں سے خوشبو آتی، اور وہ خوشبو پھر عام خوشبو نہیں، باغ سے تو کھجور کے درخت سے بھی خوشبو آتی ہے، کھجور کی بھی خوشبو ہوتی ہے، پھولوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے، عطر کی بھی خوشبو ہوتی ہے، مدینے کی پاک مٹی کی بھی خوشبو ہوتی ہے، لیکن جو حضور کے بدن کی خوشبو ہے اس کو سمجھنے والے ہی لوگ الگ ہوتے ہیں. غبار خاک طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر. میرے شیخ نے یہ بات اس لیے کہ سرکار جب آئے، اللہ اکبر، آپ دیکھیے بدن مبارک پر حضرت موسیٰ کا چہرہ اتنا چمکا کہ سورج مان پڑ جائے. بازید بستامی لکھتے ہیں کہ سرکار کے چہرے پر خدا نے ہزار پردے رکھے. امام حضرت یوسف نبھانی کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے کہ لوگ اس کے دیکھنے کے متحمل نہ ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ان کی نظروں سے چھپایا گیا، قیامت کے دن کھل جائے گا وہ چہرہ، اور دیکھنے والے جو دیکھیں گے اللہ ان کے قدموں کے ذریعے. صدقے ہمیں بھی حضور کی نالین کی زیارت عطا فرمائے. چہرہ دیکھنے والے تو غوث اعظم ہیں، چہرہ دیکھنے والے تو چار یار ہیں، ان کے صدقے اللہ رب العالمین محبوب کے قدموں کی نشانی ہم جیسوں کو دکھا دے، محبوب کے قدموں کا تلوہ ہم جیسوں کو دکھا دے. اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں لوٹ کر آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن وفات مبارک تک ایسے مہکتا تھا جیسے دولہے کا بدن مہکتا ہے. فرمایا دولہے سے بھی زیادہ وہ بدن مہکتا تھا. سرکار جنت بھی گئے، دوزخ بھی گئے، بے نمازیوں کے عذابوں کو حضور نے دیکھا، سود خوروں کے عذابوں کو حضور نے دیکھا، بے حیاؤں کے عذابوں کو حضور نے دیکھا، بے پردہ بھٹکنے والی عورتوں کے عذاب کو حضور نے دیکھا. نیکی کی بات کر کے خود عمل نہ کرنے والے جو لوگ ہیں، مبلغین ہیں، ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کٹتے ہوئے حضور نے دیکھا، بے نمازیوں کو جو نمازیں چھوڑتے ان پر جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں میں ان کو جلتے ہوئے دیکھا، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں انہیں جہنم کے شولوں میں جلتا ہوا دیکھا،
بے پردہ عورتوں کو جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے فرمان بردار غلام کے قدم کی آواز کو جنت میں سن لیا.
حضرت بلال اللہ رب العالمین ان سے ہمیں بچائے کہ جن کے عذابات کو رسول اللہ نے جہنم میں دیکھے, اور اللہ حضرت بلال کی محبت اور ان کے تتبوں میں رکھے کہ جن کے قدموں کی آہٹ کو مصطفیٰ نے سن لیا جنت کے اندر, کہ وہ زمین پر چلتے ہیں اور جنت میں ان کی آہٹ ہے. حضور تو اپنے غلام کی آہٹ کو زمین نہیں بلکہ جنت میں بھی سن لیتے ہیں. تو میرے دوستو جنت میں تو سن کے آئے نا حضور, اور حضور کی یہ مزار خود جو ہے اس وقت اس جنتوں میں جنت ہے, بلکہ اس جنتوں سے بڑی جنت ہے, اس جنت سے, کیونکہ سرکار کا جسد مبارک جس مبارک مٹی میں رکھا ہے وہ مٹی جنت سے اعلیٰ ہے, کعبے سے اعلیٰ ہے, عرش سے اعلیٰ ہے. تو مولوی صاحب جنت میں سننے کا مسئلہ تو یہاں ثابت ہو ہی گیا نا. تو حضور کا یہ مزار مقدس جو ہے وہ تو اس جنت میں بھی اصل جنت ہے. تو یقیناً سرکار سماعت کرتے ہیں درود و سلام, اللہ شریعت کی اتباع ہمیں عطا فرمائے, معراج کا تحفہ نماز ہے, نماز کی پابندی اللہ ہمیں عطا فرمائے. بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل والا نماز کا تحفہ جو آیا ہے مل کر آمین کہیں, اس کی پاسداری کے اللہ توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف کی آمد ہے, اللہ رب العالمین جل والا اپنے فضل سے ہمیں پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دے, جو مال رکھتے ہیں اللہ ان کے مالوں میں برکت دے اور انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ فطر صدقات, غریبوں کو افطاری کرانا, سحری کرانے والے نیک لوگ, اللہ رب العالمین انہیں برکت عطا فرمائے. ہماری جذبہ ویلفیئر کے ساتھ بھی ہمارے کچھ دورہ جی کے خاص دوست کرم فرما ہمارے الحمدللہ افطاری وغیرہ کے اندر تعاون کرتے ہیں, اللہ ان کے مال میں بھی خاص برکتیں اور ان کی ساری خدمات کو. ہمارے حبیبیہ مسجد میں بھی الحمدللہ افطاری ہوتی ہے, اللہ انہیں برکتیں سعادت عطا فرمائے. ابھی معراج شریف کے درس میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام, تو الحمدللہ ایک مخلص بندے نے پوری گائیں ہمیں دی اور اس نے بچا کر رکھی تھی, اس کے بچے کے عقیق کا تھا. اس نے کہا کہ پھر معراج شریف کی جو محفل آئے گی تو یہ گائیں پھر میں. تو اللہ رب العالمین اس کے بچوں کا یہ شکرانہ قبول کرے اور اس کے بچوں کو بہت عروج عطا فرمائے. اور جن بھائیوں نے جو ہمارے دوست ہر دفعہ ہر محفل میں آپ کی خدمت کرتے ہیں نیاز کے اندر, ان کے لیے خاص دعا کریں, اللہ انہیں صحت دے, سلامتی دے, رزق حلال میں برکت دے. آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ مجلس محض ایک تبادلہ خیال کی تھی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے بیٹھ کر تھوڑے سنجیدہ ہو جائیں بس, اور اپنے ذہنوں کو عبادات کے لیے, شریعت کی پابندی کے لیے تھوڑا صاف ستھرا کریں. قتل مقصد آپ کو الجھانا نہیں تھا اور نہ کسی اور معاملات میں لے جانا تھا, ایک تبادلہ خیال کے حوالے سے تھا. جو آپ نے اپنے حصے کی بات سنی ہے وہ اٹھا کر لے جائیں, جو نہیں سننا چاہتے آپ وہ ہمارے ٹھیے پر واپس کر دیں. لیکن ہمارے سامنے کئی قسم کے خریدار تھے, کئی قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ تھے, ان کے حساب سے ہم نے دین کی باتیں ان کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول کرے میرے بچوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آپ کا سننا قبول کرے. لائیو اس وقت ہمارے جتنے بھائی سن رہے ہیں, صرف کون تقریر کر رہا ہے وہ کہنے کہ ہمیں نہیں پتا کون مولانا تقریر کر رہے ہیں, لیکن آج تو معراج کی رات ہے. بس جو ایسے پاکیزہ جذبے رکھتے ہیں جو حضور ہی کے لیے آتے ہیں, اللہ ان کے صدقے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, اس مسجد شریف کو اللہ سلامتی عطا فرمائے. مسجد تعمیر ہے, اللہ رب العالمین اسے جلد پائے تکمیل تک پہنچائے. تمام مساجد کو مسجد حرام, مسجد اقصیٰ کے ذریعے اللہ ان کی حفاظت فرمائے, مسجد حرام کی اللہ حفاظت فرمائے. ایسے ڈھیلے ڈھیلے آمین کی اس چیزوں کو ضرورت نہیں, لیکن تھوڑا آپ ذوق رکھیں, محبت کہیں, محبت سے آمین کہیں, اس سے برکات ہماری طرف نازل ہوتی ہیں. دعا کریں اللہ مسجد حرام کی حفاظت فرمائے, مسجد نبوی کی اللہ حفاظت فرمائے, مسجد اقصیٰ کو اللہ آزادی عطا فرمائے, تمام مساجد اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے, تمام مراکز علمیہ اسلامیہ کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے, اس وطن عزیز کی آج کے دن کی برکت سے اللہ حفاظت فرمائے, پاکستان کو اللہ دہشت گردی سے, بربریت سے, افتراق سے, انتشار سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا ایسی آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمارا کسی سے لنک کوئی رابطہ نہیں ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس مٹی میں پیدا ہوئے, اس مٹی میں ہم جائیں گے, اور اس مٹی کے لیے ہزاروں لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا, اور ان لوگوں نے شہادت نوش کیا جن کا خون آج بھی اس دیواروں پر تازہ نظر آتا ہے. ان کے بدنوں کو تو ہم نے قبر میں نہیں دیکھا. میں اکثر واقعہ آپ کو 65 کی جنگ کا بتاتا ہوں, ناروال کا, جو میں دیکھ کر آیا.
ایک سپاہی نواب صاحب کا، عبدالحمید نواب کا، 65 میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور آج بھی دریا راوی کے اوپر برج کے اوپر عصر کے وقت میں نے وہ بہتا ہوا خون باقاعدہ لال اینٹوں پر چمکتا ہوا دیکھا. واللہ میں کوئی مبالغہ، عصر کا وقت تھا، وہ ایک دوست مجھے لے کر گیا، میں ان کو کہا یار میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں اس جگہ پر انہوں نے بلاسٹ کیا تھا، انڈین ٹینک داخل ہو رہے تھے اور بلاسٹ انہوں نے کیا، یہ برج دریا راوی کے اوپر گر گیا، اور کیونکہ وہ ذرا شوقی مزاج کے تھے تو مرتے وقت انہوں نے اپنے سینے پر جو زخم ہوا تھا اپنی دائیں انگلی سینے میں ڈال کر اس سے نواب لکھا ہے. آج بھی وہ خون سے نواب لکھا ہوا، اس ایک پلر جو دریا راوی کے اوپر کھڑا ہوا آج بھی ناروال کے اندر جو ہمارا آخری بارڈر کا حصہ ہے، وہاں پر آج بھی وہ خون عصر کی نماز کے وقت جہاں اندھیرا تاری ہوتا ہے تقریباً، اور لال اینٹوں پر میں نے وہ خون کی قطاریں لفظ نواب آج بھی لکھا ہوا دیکھا ہے. تو یہ وہ ملک ہے جس کے لیے ایسے سچوں نے جانے دی ہیں، خدا نے ان کے خون کے رنگ کو بھی پھیکا نہیں کیا ہے. بولنا سبحان اللہ. پاکستان پاکستان، یہ وہ ملک ہے. ہم اس محبت میں بات کرتے ہیں، اس عقیدت میں میرے دوستو ہم بات کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان شہداء کی برکت سے، اور آج کا دن دعاؤں کا دن ہے نا میرے دوستو، آج تو امت کے، آج امت کی چلنے کا دن ہے. آج کی رات کو ضائع نہ کرو، کل کے دن کو ضائع نہ کرو. ویسے اس دن کوئی دن ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج حرمتوں والا دن ہے. آج حضور اپنی امت کے لیے بہت کچھ لے کر آئے ہیں. آج تو سج دھج کر نکلنے کی رات ہے، سج دھج کر اس دین کی سلامتی کے لیے عہد کرنے کی رات ہے کہ آج دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا. سرکار دو عالم کا سفر ہمارے لیے تھا، اطمینان کے لیے تھا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب غم نہ کر، حضور وہاں بھی پہنچے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے. اللہ فرماتا محبوب سر کیوں نہیں اٹھاتا، امت کا غم ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آپ کہتے ہیں جی کیا دلیل ہے اس کی محفلیں کرنے کی، میں نے کہا تم چپ کرو، کیا دلیل ہے محفل کرنے. سرکار ایسے مقام پر پہنچ کر بھی امت کو نہ بھولے، تو یہ ساری باتیں بھول گیا، کیوں بھول گیا؟ کہا محبوب امت کا غم ہے. سرکار نے کہا، فرما خوش ہو جاؤ محبوب اور سر کو اٹھاؤ، جیسا تم بولو گے ویسا کریں گے تمہاری امت کے بارے میں. بولنا سبحان، جیسا تم بولو گے، ہاں بولنا سبحان اللہ، جیسا تم بولو گے ایسا تمہاری امت کے بارے میں کریں گے. فرمایا محبوب سر کو اٹھائیے، جیسا تم کہو گے ایسا تمہاری امت کے بارے میں کریں گے. اللہ آج کے دن کے صدقے ہمیں حضور کے اس قول کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے چہرے حضور کے سنت کے مطابق ہو. میرے بچوں ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے دوستوں سے ہماری پہچان ہے. ہمارا دوست وہی ہے جو عاشق رسول ہے، جو دین کا پابند ہے. ہم اسی کی طرف چلیں، دوست کی طرف، حضور کی عظمت بتائیں، نماز کا مقام بتائیں، روزے کے فضائل بتائیں، اور اس کو حضور کی امتی کو حضور کے دین کے قریب لائیں، محبت سے لائیں. اللہ شریعت مطہرہ کے جملہ حدود کی پاسداری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. جو بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، مساجد میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تمام کو علم نافع عطا فرمائے. اس علم کے ذریعے اللہ اس دین کا کام لے، اس اسلام کا کام لے، اس پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، ہمارے عزیز و اقارب کے اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے. جملہ دعائیں اللہ رب العالمین آج کے دن کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فیس بک پر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی دعاؤں کے لیے جو کہتے ہیں، آپ تمام وکیل بن کے ان دوستوں کے لیے دعا کریں. اتنے دور دیگر ممالک سے یہ شریک ہوتے ہیں، ان کو دین کا بڑا غلبہ ہوتا ہے. میں ایک ملک میں گیا، نام نہیں لیتا، انہوں نے اپنے گھر میں نے دیکھا اذان کی آواز آئی، تو میں نے ان کو فوراً کہا، میں نے کہا مسجد قریب ہے، وہ کہنے لگے شاہ صاحب مسجد قریب نہیں ہے، ہم نے الارم لگایا اذان والا نماز. میں نے کہا یہ کیوں ہے، کیونکہ میں پہلی دفعہ گیا تھا، مجھے اس بات کا شاید ابھی تک ادراک نہیں تھا. انہوں نے کہا شاہ صاحب یہاں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ مسجدیں کہاں پر ہیں، ہم اپنے بچوں کو مسلمان رکھنے کے لیے اذانوں کی آواز تو لگاتے ہیں گھر کے. تو پاکستان کو اللہ سلامتی رکھ دے، اور ہمارے یہ بہن بھائی جو غیر ممالک میں رہتے ہیں، اب تو انہی کا ملک ہو گیا ہے جہاں کی وہ نیشنلٹی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے جان مال، عزت و آبرو، ایمان اور ایقان کی حفاظت فرمائے. اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو نمازی حضرات گزشتہ سال بڑے شوق کے ساتھ ہماری اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی جو شریک تھے، اللہ رب العالمین اس مجلس کا ثواب ان کی روحوں کو بھی پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے ایک دوست کے لیے، اور وہ دوست جو بے گناہ جیل اور قید و بند کی سزائیں کاٹ رہے ہیں یا جھوٹے الزامات ان پر لگے ہیں، اللہ رب العالمین آج کے دن کے صدقے جہاں جہنم سے امت آزاد ہوئی ہے، اللہ رب العالمین انہیں ان جیلوں سے آزادیاں نصیب فرمائے، ان بے جا حبس سے اللہ رب العالمین آزادیاں نصیب فرمائے. مجھے مائیں بھی پرسیاں بھیجتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے محلے کی مائیں بیٹیاں اور جو بزرگ مائیں ہیں اللہ ان کو سلامتی رکھے. یہاں کچھ دوست ہیں, میں ان کے گھر میں پہلے جب شروع شروع آیا فاتحہ شریف کے لیے جاتا تھا تو میں نے باقاعدہ دیکھا کہ اس علاقے کے اندر وہ مائیں ہیں کہ جو بیٹھتی ہیں تو یا غوث اعظم کہتی ہیں, چلتی ہیں تو یا غوث اعظم کہتی ہیں. اللہ ان ماؤں کو صحت دے جو دنیا سے رخصت ہو گئی اتنے پاکیزہ جذبے کے ساتھ, اللہ والوں سے محبت کرنے کے ساتھ. اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تشریف رکھیے, ذرا تشریف رکھیے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی انشاءاللہ مختصر لنگر بھی ہے, انشاءاللہ یعنی لنگر تو کثیر تعداد میں لیکن مختصر طور پر. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام اور ہمارے سلسلے کے ایک معتبر ہمارے بزرگ دوست جناب الحاج زبیر مکی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. یہ قصیدہ معراجیہ شریف کے چند اشعار نثری طور پر میں ان کی خدمت میں کہوں گا کہ یہ کہیں تاکہ بات مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ذوق ہم اپنے دلوں کے اندر, وہ چاشنی اپنے دلوں کے اندر برقرار رکھیں. انشاءاللہ چند اشعار ہی پڑھیں گے, مختصر وقت کے لیے آپ تشریف رکھیں. اور درس نظام مصطفیٰ 23 اپریل کو بروز پیر بعد نماز عشاء. درس نظام مصطفیٰ ہے لیکن اس میں عرس حضرت امام اعظم حنیفہ کا ہوگا کیونکہ شعبان کا پہلا عشرہ امام اعظم کا عرس ہے. آپ کے حالات زندگی کے حوالے سے ایم ای بی لون ایف بی ایریا بلاک 3 ایم ای بی لون ایف بی ایریا بلاک 3 کریم آباد. اس میں ضرور شرکت فرمائیں آپ درس نظام مصطفیٰ 23 اپریل بروز پیر بعد نماز عشاء. ایم ای بی لون ایف بی ایریا بلاک 3 کریم آباد 23 اپریل درس نظام مصطفیٰ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ. ہم حنفی کیوں ہیں اور حنفی کیوں کہلاتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے بچوں آپ ذرا ضرور تشریف لائیں ایک دن کے نالج لینے کے لیے. اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے. میں اپنے بھائی زبیر مکی صاحب قبلہ مد اللہ ذلہ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت انداز میں قصیدہ معراج شریف کے چند اشعار پڑھ کر ہماری روحوں کو اور ہماری طبیعتوں کو گویا کہ تر و تازہ کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, معراج مصطفیٰ. تھک گئے ہو تھوڑا سیر کر کے آؤ, تازہ ہو تو ذرا زندہ باد ذرا زور سے بولے سفر معراج
زندہ باد,
سیر معراج
زندہ باد,
شان مصطفیٰ
زندہ باد,
مانات مصطفیٰ
زندہ باد,
دام مصطفیٰ
زندہ باد,
راحت مصطفیٰ
زندہ باد,
نور سے مصطفیٰ
زندہ باد,
عزت مصطفیٰ
زندہ باد.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائے ہمارے دل پوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے.
اس کے بعد جو شعر ہے یہ میں بتا دوں حضرت ایک بات کہ جو دل کی آنکھ سے سفر مبارک ملاحظہ کر رہے ہیں وہ نوری سفر دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ آنکھ کہتی ہے مجھے بھی دکھاؤ. اس آنکھ کو کہتے ہیں کہ تجھے دکھا نہیں سکتا تیرے لیے دعا کر سکتا. دعا کیا کر سکتا؟
خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھوور بنا وہ جنت کا رنگ و روور جنہوں نے دولہ کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے. براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے مہکتے بلبل لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا مانیے اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. جھلک سی قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولہ کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے. تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت قبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. پڑھ اے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیوا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاگی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہ برج پتھا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا
دس سیکنڈ دے دیجیے اس آخری شعر کے لیے مجھے کچھ عرض کرنا سڑسٹھ اشعار ہیں یہ جو چند اشعار میں نے پڑھے 67 یہ آخری ملا چند اشعار اس میں سے میں نے پیش کی ظہر اور عصر کے درمیان میں لکھا ہے فی البدی لکھا جب لوگوں نے اس کو پڑھا بلکہ یہاں تک کہ حضرت محدث صاحب کا چوچوی اشرفی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں دلی میں پڑھا میں نے ایک تقریب شاعروں کی تقریب پڑھنے کے بعد پوچھا کیسا لگا شعرا کہتے ہیں ایسا لگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم زندگی بھر سنتے رہیں جب اتنے کم وقت میں لکھا کتنا مشکل کام ہے ناممکن نہ معلوم ہوتا ہے ممکن ہو گیا اعلی حضرت یہ کیسے ہوا کوئی وظیفہ پڑھا تو کہتے ہیں ہاں پڑھا تمنا بھی ہے پڑھنے کے بعد جب مقصد پورا ہو گیا تو تمنا بھی ہے کہتے ہیں ہاں تمنا بھی کیا ہے وظیفہ اور کیا ہے تمنا یہ بات تو مشہور ہے یہ بات کی طرف توجہ دلا کر میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں شعر سنیے
سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اعلی حضرت اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ کوئی مشکل کام کو آسان کرنا ہو تو نعت خوانی میں مصروف ہو جاؤ نعت پڑھنے لگو نعت سننے لگو نعت لکھنے لگو تعریف مصطفیٰ بیان کرنا شروع کر دو لکھنا شروع کر دو مشکل کام آسان ہو جائے گا ناممکن کام ممکن بن جائے گا
سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے بنا
گئے لام کا تاجدار
خلاف یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار
شرف
شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ وہی ہے حسن افتخار مدینہ سر عرش اولا پہنچا سر عرش اولا پہنچا قدم جب میرے سرور کا زبان قدسیاں پر شور تھا اللہ اکبر کا زبان قدسیاں پر شور تھا اللہ اکبر کا زبان قدسیاں پر شور تھا سنبھل جائے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے لٹائے چشم تر گوہر مدینے کو چلا یوں دل سے کہتا راہ طیبہ میں دل مضطر تسلی کر مدینہ دل مضطر تسلی کر مدینہ طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ غبار راہ پر کس قدر پر نور گئے اختر تنی گئے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے تنی تیرا جلوہ نور خدا غوث اعظم تیرا چہرہ ایمان فضا غوث اعظم خودی کو مٹا دے خدا سے ملا دے دے ایسی فنا و بقا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی، یہ دل یہ جگر گئے، یہ آنکھیں یہ سر گئے، یہ دل یہ جگر گئے، یہ آنکھیں یہ سر گئے، جہاں جاؤ رکھو قدم، جھلک روئے انور کی اپنی دکھا کر، تو نوری کو نوری بنا غوث اعظم، تو نوری کو نوری بنا غوث اعظم، مصطفیٰ جان رحمت پہ شبِ اسریٰ کے دولا پہ زائن درود، نوشِ بزمِ جنت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کو